الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله أصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كفيناك المستهزئين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دائس پر تشریف فرما معزز ناظم جلسہ جناب احتشام بھائی کا, سامعین میں موجود معزز علماء کرام کا, بزرگوں کا, اور میرے سارے نوجوان بھائیوں کا, اور پردہ نشین ماں اور بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی کا انجام. اگر سورج کی روشنی موجود ہو, سورج دن کے اپنے ان فوانے شباب پر ہو اور دن کے 12 بج رہے ہوں اور سورج اپنی پوری روشنی اور اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے, اگر چمگادڑ کو اس روشنی میں راستہ نظر نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ کمی یا عیب یا پرابلم سورج میں نہیں ہے, چمگادڑ کی آنکھ کا پرابلم ہے. اسی طریقے سے سامنے بہترین میوے رکھے ہوئے ہیں, سامنے لذیذ کھانے رکھے ہوئے ہیں, لیکن ایک شخص کو بخار لگ چکا ہے اور جس کی وجہ سے اس کی زبان کا ٹیسٹ بدل چکا ہے. اب اس کو میٹھے پھل اچھے نہیں لگ رہے ہیں, اب اس کو مزیدار اور لذیذ کھانے اچھے نہیں لگ رہے ہیں, تو پرابلم وہ کھانے میں اور پرابلم وہ میووں میں نہیں ہے, وہ پرابلم وہ پھلوں میں نہیں ہے, پرابلم اس آدمی کے زبان میں. جیسا کہ علامہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے گلستان کے اندر ایک جملہ کہا, گر نبینت بروز چھپ پر اے چشم, اگر دن کی روشنی بالکل کھلی کھلی ہو پھر بھی اگر چمگادڑ کو راستہ نظر نہیں آتا تو اس میں پرابلم سورج کا نہیں ہے, چمگادڑ کی آنکھ کا پرابلم ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے, اگر کوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو نہیں سمجھتا تو پرابلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نہیں ہے, اس آدمی کا ہے جس کی نگاہ کور چشمی ہو چکی ہے, اس آدمی کا ہے جس کی نگاہ چمگادڑ کی جیسی ہے, اس آدمی کی ہے کہ جس کے اندر صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی تمیز نہیں. پرابلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نہیں ہے, پرابلم اس سیرت پڑھنے والے کا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پیارے انداز میں کہا, وشق له من اسمه ليجله وشق له من اسمه ليجله وذو العرش محمود وهذا محمد. یعنی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شان اونچی ہو گئی, کتنی شان اونچی ہو گئی, اتنی اونچی ہے, اتنی اونچی ہے کہ عرش والے نے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نام میں سے ایک نام کا حصہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. عرش والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محمود ہے جس کی تعریف کی جاتی ہے, تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی محمد ہے جن کی تعریف بیان کی جاتی. وَذَمَّ الْإِلَاهُ, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا اونچا کیا, اتنا اونچا کیا, اب قیامت تک دنیا میں جہاں کہیں پر بھی اذان دی جاتی رہے, چاہے وہ فجر کی اذان ہو, چاہے وہ ظہر کی اذان ہو, چاہے وہ عصر کی, چاہے وہ مغرب کی, چاہے وہ عشاء کی اذان ہو, دنیا میں جہاں کہیں پر بھی کوئی نہ کوئی ایسا خطہ ضرور پایا جاتا ہے دنیا میں جہاں پر کہیں نہ کہیں اذان ہوتی ہے, اور مؤذن اس وقت تک اذان مکمل نہیں کر سکتا جب تک تک کہ وہ اشہد ان محمد الرسول اللہ نہ کہے. یعنی اب قیامت تک جب بھی ادا ہوتی رہے گی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ساتھ میں لیا جائے گا. اور ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ تو اس کو ساتھ میں بھی کہنا محمد الرسول اللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے مرتبے کو آپ بلند کر دیا. اور اگر آپ غور کریں گے محمد ایک عربک ورڈ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو عربک ورڈ ہے یہ ایک ایسا معجزاتی لفظ ہے, یہ ایک ایسا معجزاتی نام ہے, اس کے اندر ایک ایسا میراکل چھپا ہوا ہے. اب قیامت تک دنیا کے سارے لوگ مل کر اگر اس نام کی بے حرمتی کرنا چاہیں گے اللہ کی قسم اس نام کی بے حرمتی ہو ہی نہیں سکتی. آئیے میں آپ کو سمجھاؤں وہ کیسے. کیونکہ عربی زبان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے ہیں تو یہ جملے اسمیہ ہوا, اسمہ محمد محمد اسمہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی جملے اسمیہ عربی زبان میں گرامیٹیکلی کہتے ہیں کہ جس کے اندر دوام کا معنی پایا جاتا ہے, جس کے اندر ثبوت کا معنی پایا جاتا ہے, جس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا معنی پایا جاتا ہے, یعنی جس کے اندر ٹھوس بنیادوں پر اسٹیبلش ہو جانے کا معنی پایا جاتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطلب یہ ہے کہ وہ میں جن کی تعریف کو مانتا ہوں, وہ میں جن کی تعریف کا قائل ہوں, وہ جن کی تعریف کو میں دل اور جان سے چاہتا ہوں مانتا ہوں, جس کا میں انکار نہیں کر سکتا. یہ خود نام کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے. اب اگر کوئی شخص ڈنمارک میں پایا جانے والا اگر کوئی ہمارے پیارے نبی بلکہ پورے انسانوں کے رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اگر کوئی ڈنمارک میں پایا جانے والا شخص اگر کارٹون بناتا ہے, اگر فتنا نامی جو ڈچ زبان میں ایک فلم ریلیز ہوئی جو 17 منٹ پر مشتمل ہے 17 منٹ, اور اس کے اندر یہ بتایا گیا نعوذ باللہ کہ ایک بلڈنگ ہے اور اس بلڈنگ پر ایک پلین ہے جو آ کر کریش ہونے والا ہے, اور اس پلین کے اندر سے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بم باندھ کر اس بلڈنگ پر گرنے والے ہیں نعوذ باللہ من ذلک. یعنی اگر کوئی ہالینڈ کا رہنے والا ڈچ نامی زبان کے اندر اگر کوئی فتنہ نامی فلم نکالتا ہے, یا پھر اس کے فوراً بعد ایک عورت جو کہ بالکل فاحشہ تھی, ایک عورت جو بالکل ناچنے والی تھی, اس کے ننگے جسم پر اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے نام لکھ دیا, یا اگر کوئی 1927 میں رنگیلا رسول نامی کتاب لکھتا ہے, یا پھر اگر کوئی تاریخ میں ابو جہل پیدا ہو کر فرعون کی صفت بتاتے ہوئے چاہے اس زمانے کا وہ ابو جہل ہو یا آج کے ڈنمارک کا کوئی بھی گستاخ رسول ہو, قیامت تک پورے کے پورے لوگ مل کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر گستاخی کرنا چاہیں گے تو ہرگز ہرگز وہ گستاخی مکمل نہیں ہو سکتی. کیونکہ محمد جیسے آپ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ میں جس کے تعریف کا قائل ہوں, وہ جس کی میں تعریف مانتا ہوں, پھر اچانک وہ کہے گا کہ یہ محمد جس کو تعریف کرتا ہوں وہ ایسا ہے اور ایسا ہے. فلسفیکلی یہ کہا جاتا ہے کہ سیلف کانٹرڈکٹ اسٹیٹمنٹ غیر مقبول ہے, ناٹ ایکسپٹڈ. ایسا جملہ جس جملے کے اندر کانٹرڈکٹ اسٹیٹمنٹ پایا جاتا ہو ایسا جملہ غیر مقبول ہے, یعنی کہ جملے کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا. ایک پاگل انسان ہی ایسا جملہ کہہ سکتا ہے جس جملے کے اندر کوئی اختلافی بات ہو, کوئی تضاد والی بات ہو, کوئی سیلف کانٹرڈکٹ والی بات ہو. ایک آدمی اگر یہ کہے کہ محمد وہ جس کی میں تعریف کا قائل ہوں, وہ جس کی میں تعریف مانتا ہوں, وہ ایسا اور ایسا ہے اور برا ہے, تو لوگ کہیں گے ابھی تعریف کر رہے تھے برائی کر رہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اس لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت فرمائے. اب قیامت تک اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر گستاخی کرے گا تو یہ سیلف ڈیلیٹ ہو جائے گا, یہ سیلف کانٹرڈکٹ ہونے کی وجہ سے ریجیکٹ ہو جائے گا. یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی خصوصیت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے جب یہ کہا مزممن عصینا ودینہ قلینا, ہم تو مزمم کی محمد نہیں کہتی تھی, ام جمیل ابو الحب کی بیوی محمد نہیں کہتی تھی بلکہ کیا کہتی تھی, محمد اگر کہوں گی تو عرب کے لوگ جانتے ہیں جیسے ہم محمد کہہ لیں گے تو پھر سارا اختلاف ختم, ہم نے تعریف کو مان لیا تو پھر اختلاف رہا کیسا. تو نتیجے میں انہوں نے محمد کا نام بدل کر انہوں نے کہا مزمم, یعنی وہ جس کی ہم برائی بیان کرتے ہیں عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں مزمم. تو انہوں وہ کہتی تھی مزممن اسینا, کفار قریش کہتے تھے ہم مزمم کی نافرمانی کرتے ہیں, ودینہ قلینا اور اس کے دین کو ہم چھوڑتے ہیں. تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو دیکھو اے صحابہ, اللہ تعالیٰ نے میرے کیسے نام کی حفاظت فرمائی ہے, نہ جانے کس مزمم کی برائی کر رہے ہیں, میری تو برائی نہیں کر, یہ لوگ مزمم کی برائی کر رہے ہیں, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی نہیں کر رہے ہیں. اللہ ان کو عرب کو معلوم تھا کہ محمد کہہ دینے کے بعد اگر کوئی برائی کرے گا تو برائی پڑ ہی نہیں سکتی ہے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اللہ تعالیٰ نے کیسی حفاظت فرما دی. ورفا نالک ذکرت, اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے درجے اور مرتبے کو بلند کر کے رہیں گے. اور اگر آپ غور کریں گے تو دنیا کے بہت سارے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں, اور اس میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں وہ لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ ٹھیک ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کرتے, ہمیں کچھ ایسے دلائل کے ذریعے سے آپ سمجھا دیجئے عقلی طور پر, سائنٹیفکلی, اسٹیٹسٹیکلی, ہسٹوریکلی اور اسی طرح پروفیسیز کے ذریعے سے آپ ہمیں سمجھا دیجئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کیسے ہیں, اگر آپ ثابت کر دیں تو ہم مان لیں گے. ایسے بھی بہت سارے ہمارے غیر مسلم پائے جاتے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ ایسے بہت سارے غیر مسلم بھائیوں کے لیے بھی کچھ پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. اگر آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت سمجھانا چاہتے ہیں کسی بھی غیر مسلم کو تو آپ اس جملے سے شروع کر سکتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک امی تھے. امی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو دیکھ کر پڑھ نہیں سکتا اور جس کو لکھنا نہیں آتا, لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ایسی باتیں بیان کر رہے ہیں کہ سمندر کے بارے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں جب سمندر کے بارے میں بتایا گیا تو سمندر پر سفر کرنے والوں نے کہا یہ کیسی کتاب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی سمندر کا اپنے سفر نہیں کیا لیکن سمندر کا اس حد تک نقشہ کھینچ رہے ہیں, ایسا نقشہ کھینچ رہے ہیں جو سمندر پر ہمیشہ سفر کرنے والا ہے وہ بھی ایسا نقشہ نہیں کھینچ سکتا. آسمان کا سفر کرنے والوں نے جب پلٹ کر قرآن مجید کا انہوں نے مطالعہ کیا تو دیکھا کہ یہ قرآن مجید کے اندر اسپیس کے بارے میں, آسمان کے بارے میں اور اسی طریقے سے پلانٹس کے بارے میں اتنے ڈیٹیل اور اتنے بہترین پیرائے میں بات بتائی جا رہی ہے, بار بار آسمان کا سفر کرنے والا بھی اتنے بہترین طریقے سے نہیں بتلا سکتا. مثال کے طور پر اگر آپ پڑھیں گے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 30 کے اندر اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا یؤمنون. یعنی کہ آج بہت سارے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی تحقیق کے بعد بگ بینگ تھیوری کا نظریہ پیش کیا ہے, یعنی کہ ایک بہت بڑا دھماکہ پیش آیا, نتیجے میں یہ زمین اور آسمان پہلے چپکے ہوئے تھے اور بڑے دھماکے کی وجہ سے زمین اور آسمان دونوں کے دونوں الگ ہو گئے. تو بہت سارے سائنسدان یہ کہتے ہیں صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بات ہماری یہ چل رہی تھی اگر کوئی غیر مسلم بھائی جو نیوٹرل ہو, جو ایک کھلا ذہن رکھتا ہو اور جو سمجھنا چاہتا ہو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نبی ہیں, ذرا ہمیں سائنٹیفکلی, ذرا ہمیں کچھ عقلی اعتبار سے یا لاجیکلی یا کچھ بھی ایک پوائنٹ دیجئے تاکہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں, تو ایسے وقت پر آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے ایک ڈیزرٹ میں بھیجے گئے اور وہ ایک امی تھے جو دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتے تھے, جو لکھنا نہیں جانتے تھے, لیکن انہوں نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں اور دعویٰ یہ کیا ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہے اور اس کتاب کے اندر ایسی باتیں موجود ہیں کہ آج کے سائنسدان سجدر اور حیران ہیں کہ 14 صدی پہلے والی کتاب میں یہ باتیں کیسے آ سکتی ہیں. ہم مانتے ہیں کہ یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ایک انسان نے نہیں لکھی, بلکہ یہ کتاب یعنی کہ یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے. بگ بینگ تھیوری کا نظریہ جو آج کل بہت ہی بڑے پیمانے پر جس کو سائنسدان کہتے ہیں کہ ہمارا بہت بڑا اچیومنٹ ہے, اس بگ بینگ تھیوری کے بارے میں کہ زمین اور آسمان ایک زمانے میں دونوں کے دونوں ملے ہوئے تھے اور اس کے بعد بڑا دھماکہ ہوا, زمین اور آسمان الگ ہو گئے. اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 30 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اولم یر الذین کفروا, کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں, ان السماوات والارض کانتا رتقاً, کہ آسمان اور زمین دونوں کے دونوں ملے ہوئے تھے, تو فتقناہما. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ تفسیر قرطبی کے حوالے کے مطابق انہوں نے ان سے پوچھا گیا کیا اس آیت کا مطلب یہ نکلا کہ زمین اور آسمان دونوں کے دونوں ملے ہوئے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں, پہلے زمین اور آسمان دونوں کے دونوں ملے ہوئے تھے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسپیس کے ذریعے سے درمیان میں اسپیس لا کر زمین اور آسمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الگ کر دیا. اگر کوئی سائنسدان یہ آیت پڑھے گا تو اس کے بعد یہ سمجھ میں آ جائے گی. ایک انسان یہ بات نہیں کہہ سکتا, وہ ضرور یہ بات مان لے گا کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے. اور جیسے ہی قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو جائے گی, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی ثابت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ انعام سورہ نمبر 6 کے آیت نمبر 33 کے اندر, وَلَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دنیا والے لوگ آپ کو نہ سمجھتے ہوئے اگر کچھ باتیں کہہ دیتے ہیں تو آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو آپ کا انکار نہیں کر رہے ہیں. اگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے گا تو دراصل وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتوں کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قرآن مجید کا وہ انکار کر رہا ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ پڑھتے ہیں سورہ مومنون سورہ نمبر 23 کے اندر, ایک بہترین نظام بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے امبریالوجی کے بچہ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں. اور کیت مورے ڈاکٹر کیت مورے نے کہا کہ ہمارے فیلڈ میں سب سے ڈیفیکلٹ بات یہ ہے کہ جس وقت پر ماں کے پیٹ میں رحم مادر میں بچہ جو ڈیولپ ہوتا ہے, ہم نے سوچا کہ شاید کہ پہلے ہم ویک میں بانٹیں گے تب بھی بڑا مشکل پیش آئی, ٹائم پیریڈ کی شکل میں بانٹیں گے, کس طریقے سے بچے کے اسٹیجز کو معلوم کیا جائے تاکہ وقت وقت پر اس کے حساب سے ہم دوائی دے سکیں, اس کے حساب سے صحیح گائیڈنس دے سکیں ماں باپ کو, لیکن اسٹیجز صحیح طور پر ہم نہیں بتا سکے. لیکن جس وقت پر میں نے سورہ مومنون سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 13 پڑھی تو مجھے پتا چل گیا کہ قرآن مجید نے جو بہترین اسٹیجز بتائے, ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین, ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشاناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. کہ قرآن مجید نے کہا کہ ایک اسٹیج نطفے کا, اس کے بعد اسٹیج آتا ہے علقہ کا, اس کے بعد اسٹیج آتا ہے مرغا کا, اس کے بعد اسٹیج آتا ہے ہڈیوں کا, اس ہڈیوں کو چمڑا پہنانے کا. اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسٹیجز بتائے, کہا کہ اس فیلڈ کی سب سے پرفیکٹ اگر اسٹیج کی اسٹڈی کی جائے تو قرآن مجید نے جو اسٹیجز بتایا ہے سب سے پرفیکٹ اسٹڈی ہے. اور اس کے بعد ڈاکٹر کیت مورے صاحب نے کہا, میں یہ بات ماننے کے لیے تیار ہوں کہ یہ کوئی انسان یہ کتاب نہیں لکھ سکتا, 14 صدی پہلے اگر یہ کتاب لکھی گئی ہے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں کہ یہ کتاب کسی انسان کی نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہے. یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو دعویٰ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ قرآن مجید نازل ہے، جیسے آپ نے قرآن مجید کو مان لیا، ادھر آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی آپ نے مان لیا. یہ تو سائنٹیفکلی آپ سمجھا سکتے ہیں. ویسے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ نے کچھ پیشن گوئیاں بھی کی ہیں، اس کے ذریعے سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پروفیسیز ہیں وہ من اور ان یعنی کہ ڈاٹ ڈاٹ پوری ہوئی. مثال کے طور پر اگر آپ پڑھتے ہیں صحیح بخاری، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3571 سے لے کر حدیث نمبر 3648 یعنی لگ بھگ 70 احادیث ہے جو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پروفیسیز ہے اور نبی ہونے پر 70 احادیث انہوں نے پیش کی. اس کے اندر ایک تو بات یہ ہے کہ جس وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ پیش آیا، اس وقت پر کفار قریش نے آ کر کہا، اے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ راتوں رات مکے سے آپ بیت المقدس چلے گئے اور بیت المقدس سے آپ نے آسمانوں کا سفر کیا اور واپس بھی آ گئے؟ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں میں یہ بات دعویٰ کر رہا ہوں، یہ بات میں کہہ رہا ہوں. ابو جہل کو موقع ملا، کفار قریش کو موقع ملا، وہ فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس آ کر کہتے ہیں، اے ابو بکر صدیق، کیا تم یہ بات ماننے کے لیے تیار ہو کہ ایک شخص رات کا رات وہ مسجد حرام سے، وہ مکے سے بیت المقدس گیا ہو اور آسمانوں میں گیا ہو اور واپس آیا ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو فوراً انہوں نے کہا، تمہارے صاحب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے تھے تو میں یہ بات ماننے کے لیے تیار. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب ملا. گل کے لیے گلستہ، بلبل کے لیے پھول بس، گل کے لیے گلستہ، بلبل کے لیے پھول بس، صدیق کے لیے اللہ اور اس کا رسول بس. اور اس کے بعد کفار قریش نے چند سوالات کیے، اچھا آپ اگر بیت المقدس کا آپ نے سفر کیا ہے تو انہوں نے ایگزام لینے کی کوشش کی، اچھا بتائیے تو صحیح، چونکہ آپ کبھی سیریا کا آپ نے سفر نہیں کیا، بیت المقدس کا آپ نے سفر نہیں کیا، یہ بتائیے کہ بیت المقدس کی جالیوں کا ذرا نقشہ کھینچیے، ذرا کھڑکیوں کا حال بتائیے، اور یہ بتائیے کہ ایک قافلہ جو سیریا سے ادھر آنے والا ہے وہ قافلے کا آگے رہنے والا جانور کون سا ہے، وہ قافلے کے اندر کون ہے؟ آپ کو ظاہر بات ہے سفر میں وہ بھی تو نظر آیا ہوگا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میرے سامنے بیت المقدس کا منظر ایسے پیش ہو گیا کہ میں دیکھ رہا تھا اور بتا رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا اور بتا رہا تھا، اور یہاں تک کہ میں نے بیت المقدس کے مسجد کے پورے کونے کے کونے حصے میں نے گنا دیے. اس کے بعد نہ صرف یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا، بلکہ یہ کہا کہ جس وقت پر قافلہ تمہارا آئے گا یہ اس وقت پر آئے گا جبکہ صبح میں جب سورج طلوع ہوگا، چاش کا ٹائم ہوگا، سورج کی روشنی سنیا کے وادی پر پڑ رہی ہوگی، عین اس وقت پر تمہارے اونٹنیوں کا قافلہ آئے گا اور سب سے سامنے میں گندمی رنگ کی اونٹنی سامنے رہے گی. یہاں تک کہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا. کفار قریش نے کہا، اب تو ایک بہترین ایسا پوائنٹ ہاتھ کو لگا ہے، اگر یہ بات اب اگر ثابت نہیں ہوتی ہے تو اس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت غیر ثابت ہو جائے گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کرنے میں ہمیں مدد مل جائے گی. اب پورے کے پورے سنیا کی وادی میں وہاں پر جا کر وہ انتظار کرنے لگے کہ دیکھتے ہیں. تو واقعہ ہمارا چل رہا تھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو قافلہ سیریا سے آ رہا ہے وہ سنیا کی وادی میں صبح کے ٹائم پر سورج طلوع ہوتے وقت پر، جس وقت پر روشنی پڑ رہی ہوگی سنیا کی وادی پر، اور سامنے گندمی رنگ کی اونٹنی، گندمی رنگ کا جانور سامنے ہوگا. پورے کفار قریش نے کہا، یہ بڑا بہترین موقع ہے اگر ایسا واقعہ پیش نہ آئے، کیونکہ قافلے میں جانور آگے اور پیچھے ہوتا ہے، جانور اتنا ڈسپلن والا ہوتا نہیں ہے، یہ بڑا بہترین موقع ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ڈسپروف کیا جائے. پورے کفار قریش جمع تھے، پورے کے پورے جمع تھے اور دیکھ رہے تھے کہ کیا منظر ہے. آج آسمان بھی مشاہدہ کر رہا ہے, زمین کے سارے لوگ بھی مشاہدہ کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسی ثابت ہوتی ہے یا نہیں. پورے کے پورے صبح کے سویرے سورج آہستہ آہستہ نکل رہا تھا, اور سورج میں سب سے پہلے تو لال رنگ, پھر لال رنگ کے اندر چمک, چمک کے اندر آہستہ آہستہ روشنی, اور روشنی سے ہوتے ہوتے جیسے ہی روشنی پڑی سنیا کی وادی میں سیریا کا قافلہ داخل ہوتا ہے, سیریا سے قافلہ داخل ہوتا ہے اور سامنے گندمی رنگ کی اونٹنی سامنے ہوتی. یہ مستد احمد بن حنبل میں بڑے ڈیٹیل انداز میں یہ واقعہ بتایا گیا ہے. ماننے والے کے لیے ایک حقیقت بھی کافی ہے, تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار. اور اس کے بعد صحیح بخاری حدیث نمبر 3571 سے لے کر حدیث نمبر 3648 70 احادیث میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, اور اس وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اے عدی بن حاتم جانتے ہو ہیرا کہاں ہے؟ تو عدی بن حاتم نے کہا, ہاں ہیرا کا نام تو ہم نے سنا ہے, ہیرا مقام ہے ایک یمن کے اندر. کہا کہ دیکھو آج کل تو ہر جگہ سے حملے ہو رہے ہیں, لیکن ایک بہت جلد ایسا وقت آنے والا ہے, اتنا امن پھیل جائے گا عرب کی وادیوں میں, امن پھیل جائے گا کہ ہیرا سے نکلے گی ایک عورت خاتون, اور وہ اپنے بچے کے ساتھ کھیلتے ہوئے ہنسی خوشی کے ساتھ وہ آئے گی, طواف کرے گی اور واپس جائے گی, کوئی اسے راستے میں چھیڑنے والا نہیں رہے گا. اگر تمہاری عمر باقی رہے تو ضرور یہ منظر دیکھو گے. عدی بن حاتم کہہ رہے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 3571 کے مطابق کہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ بات دیکھی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پروفیسی بیان کی تھی. میں نے دیکھا کہ ہیرا سے ایک عورت آئی اور اس نے طواف کیا اور امن کے ساتھ واپس چلے گئی, کسی نے اس کے ساتھ تعرض نہیں کیا. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عدی بن حاتم بہت جلد قیصر اور کسرا کے گہنوں کو تم دیکھو گے, اور ان کو فتح کر کے مسلمان اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیں گے. عدی بن حاتم نے کہا کہ یہ جو جنگ ہوئی قیصر اور کسرا کے ساتھ, اس جنگ میں میں شریک تھا اور ہم نے کانکرٹ کیا قیصر اور کسرا کی حکومتوں کو, اور وہ زیورات میں نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کہا, یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی اور یہ آج ثابت ہو چکی ہے. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک پیشن گوئی کی, وہ یہ ہے کہ ان قریب مدینہ طیبہ میں ایک پہاڑ جلے گا, اور یہ پہاڑ جب جلے گا تو اس کی روشنی, بسرا ایک ایریا ہے جہاں کے اونٹنیوں پر روشنی پڑے گی, اور وہاں پر اونٹنیاں چلانے والے اس روشنی کو دیکھیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی بیان کی. علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اقتضاء الصراط المستقیم ایک کتاب ہے, اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں 656 کے اندر یہ واقعہ پیش آیا, یعنی کہ 656 میں اور 658 میں, 656 کے اندر یہ واقعہ پیش آیا کہ مدینہ طیبہ کے اندر پہاڑ جلا, اور یہ پہاڑ کی روشنی جو آگ جلی اور اس کی آگ کی روشنی بسرا میں دیکھی گئی, اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی. اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنے مستقبل کے بارے میں بتایا, یعنی مطلب یہ نکلا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کے بارے میں بتا رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان پر وحی ہو رہی ہے, اور جو بات بتا رہے ہو پوری ہو رہی ہے, اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سچے بھیجے ہوئے رسول ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض یہودی آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ آپ جو مستقبل کے بارے میں کہتے ہیں کئی باتیں ثابت ہو رہی ہیں, ذرا پاس کے بارے میں بھی تو بتلائیے. وہ ہسٹری ریکارڈ جو یہودیوں کے پاس تھا, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ, مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ, تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو آپ بتائیں گے کہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. یہودیوں نے آ کر کفار قریش کو کہا, کفار قریش نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یوسف نازل کی. جب سورہ یوسف کا قصہ سامنے آیا تو یہودیوں نے آپس میں کہا کہ کیسے نبی ہیں, کہ ہم تو یوسف علیہ السلام کے واقعے کو ہم پڑھتے تھے لیکن واقعات میں بہت سارے چیزیں بھی ہمارے پاس تشنا رہ چکی تھی، بہت ساری باتیں ہم کو معلوم نہیں تھی. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پیش کیا ہے، اس کے اندر کئی ایسے باتوں کا کریکشن ہو گیا جو ہم کو بھی معلوم نہیں تھی، اس حد تک بتا دیا گیا. اور اس کتاب کے اندر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، صفا پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے جب نبوت کا اعلان کیا، تو اس وقت پر کسی اور نے نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں کا ایک فرد ابو لہب اٹھتا ہے. آپ نے قرآن مجید میں سورہ ابو جہل آپ نے نہیں سنی، قرآن مجید میں آپ سورہ ابو لہب سنتے ہیں. علماء اکرام نے کہا ابو جہل خاندان کے باہر کا آدمی تھا، ابو لہب خاندان کے اندر کا آدمی تھا. آپ کوئی بات اگر پیش کرتے ہیں، اگر باہر والا آپ کی مخالفت کرتا ہے تو اتنی بری بات نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر اندر والا مخالفت کرتا ہے تو لوگ جلدی شک میں آ جاتے ہیں، بھائی اندر والا ہی مخالفت کر رہا ہے. اپنے لوگ اگر ہمیں ستاتے ہیں تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو ابو لہب کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا کیونکہ سب سے پہلے مخالفت کرنے والا ابو لہب ہے کہ جس کو دیکھ کر دوسروں کو ہمت ہوئی، یہی وجہ کہ قرآن مجید میں ابو لہب کا خاص طور سے ذکر ہوا. اس ابو لہب نے کیا کیا کہ صفا پہاڑی پر چڑھ کر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگو کیا تم نے کبھی میرے ساتھ جھوٹ کا تم نے مشاہدہ کیا ہے، تجربہ کیا ہے؟ سب نے کہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صادق اور امین ہیں، آپ تو سچے ہیں، آپ تو امانت دار ہیں. ما جربنا علیک الکذبا، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا جھوٹ کہتے ہوئے دیکھا ہی نہیں. تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے کوئی ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم مان لو گے؟ تو سب نے کہا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ کہتے ہوئے نہیں پایا ہے، ماننے کے لیے تیار ہیں. کہا کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے تو وہ بات ماننے کے لیے تیار ہو، وہ تم کو نقصان پہنچائے گا تو وہ بات ماننے کے لیے تیار ہو. میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ اس دنیا کے بعد آخرت قائم ہونے والی ہے، اگر تم صحیح عمل نہیں کرو گے تو وہاں پر جہنم ملے گی، اگر تم اسلام قبول نہیں کرو گے تو وہاں پر جہنم ملے گی، تمہارا نقصان ہے. سب خاموش ہو گئے. اس سناٹے کو توڑتے ہوئے ابو لہب نے کہا تبلک یا محمد الہذا جماعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم نے ہم کو اس لیے جمع کیا ہے؟ تباہی ہو اور بربادی ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں آئی ابو لہب کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لفظ سے سورہ نازل کیا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلا نارن ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. آپ غور کیجئے کہ اس سورے کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابو لہب کفر کی حالت میں مرے گا، اور ابو لہب کلمہ نہیں پڑے گا، اور ابو لہب جہنم کو جائے گا. اس سورے کے اترنے کے بعد 11 سال تک ابو لہب زندہ تھا. اگر ایک مرتبہ جھوٹ کے خاطر ہی صحیح اگر ابو لہب کلمہ پڑھ لیتا تو یہ آیت ڈسپروو ہو جاتی، لیکن 11 سال کے اندر بھی ابو لہب نے جھوٹ کے طور پر بھی اس نے کلمے کا اقرار نہیں کیا. کیسے کرے گا جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ یہ شخص کلمہ پڑھنے والا ہے ہی نہیں. اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ. اور اسی طریقے سے سورہ روم کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، سورہ روم نمبر 30 کی آیت نمبر 1 اور 2 کے اندر کہ رومی اس قدر ہار چکے تھے، اس قدر ہار چکے تھے واپس آنے کے کوئی چانس نہیں تھا، تو قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی غلبت الروم فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. رومی مغلوب ہو چکے ہیں لیکن بہت جلد یہ رومی پھر غالب آ جائیں گے. اس وقت پر کفار قریش کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. کہا کہ ویوم اذی یفرح المومنون، کہ اس وقت پر رومی دوبارہ غالب آئیں گے جس دن کے مسلمان بھی خوش و خرم ہوں گے. جس وقت پر جنگ بدر اور ایک جنگ کر کے مسلمان واپس لوٹ رہے تھے، خوش خوش تھے، ان سب کو یہ خوشخبری ملی کہ روم دوبارہ غالب آ چکا ہے. اس طریقے سے یہ پروفیسی پوری ہوئی. قرآن مجید کی پروفیسی پورا ہونا قرآن مجید کے آتھینٹک، قرآن مجید کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہونے کی دلیل ہے. قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہونا اس بات کی دلیل ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ذکر بلند کیا کہ غیر مسلم حضرات جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے لیکن خود ان کی کتابوں کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا. اللہ تعالیٰ نے سورہ آراف سورہ نمبر 7 کی آیت 157 میں کہا وہ مکتوباً عندہم فی التورات والانجیل, ان کے پاس تورات میں اور ان کی انجیل میں جو یہ پڑھ رہے ہیں, حالانکہ انجیل بدلی جا چکی ہے, تورات اپنی اصلی شکل میں نہیں ہے, اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس لکھا ہوا نام پائیں گے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک اتنا بڑا معجزہ ہے, تورات بدل گئی انجیل بدل گئی لیکن اس کے باوجود بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آج بھی اس کے اندر باقی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ پڑھتے ہیں ڈیوٹرونمی چیپٹر نمبر 18 اور اس کی ورس نمبر 18, اور اسی طریقے سے آپ پڑھتے ہیں سانگ آف سلمان چیپٹر نمبر 5 اس کی ورس نمبر 16 کے اندر حکوم متقن وہ کلو محمد, محمد کا ورڈ ڈائریکٹ آیا. ہم ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ اس کا کانٹیکسٹ کچھ اور ہے, لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ پورا ہسٹوریکل ریکارڈ نکال کر دیکھ لیجئے, کسی کا نام بھی محمد نہیں تھا. دراصل یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام انہوں نے رکھا اور باقی کی چیزوں کو شاید کہ انہیں بدل ڈالا ہوگا, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کو سانگ آف سلیمان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16 میں آپ کو مل جائے گا. اور اسی طریقے سے اگر آپ پڑھتے ہیں گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 یعنی اس کا باب نمبر 14 اور اس کی ورس نمبر 17 نمبر 15 16 اور 17 کے اندر پاراکلیت کا ورڈ آیا پیراکلیٹوس. اور اسی طریقے سے اگر آپ پڑھتے ہیں گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 یعنی اس کا باب نمبر 14 اور اس کی ورس نمبر 17 نمبر 15 16 اور 17 کے اندر پاراکلیت کا ورڈ آیا پیراکلیٹوس. عبد الوہاب النجار ایک مسلمان عالم ہے اور انہوں نے کتاب لکھی ہے قصص الانبیاء. اس کتاب کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ 1894 کا واقعہ ہے کہ اس وقت پر کاریو نامی ایک شخص ہے کہ جس نے اولڈ ٹیسٹمنٹ, جو یہودی حضرات پڑھتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ عہد نامہ قدیم جس کو آپ تورات کہتے ہیں, تو اس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کا وہ لوگ نام دیتے ہیں, اولڈ ٹیسٹمنٹ کو جو یونانی اور گریک زبان میں جو یہودی پڑھا کرتے ہیں, تو یہ گریک کا جو نسخہ جس کی نگرانی میں نکلا ہے وہ ہے اس کا نام ہے کاریو. تو عبد الوہاب نجار کہتے ہیں کہ اس شخص سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے کاریو سے پوچھا تم تو عبرانی زبان کے ماہر ہے, تم تو یونانی زبان کے ماہر ہو, تم تو گریک زبان کے ماہر ہو, بتاؤ تو صحیح کہ یہ جو پاراکلیت کا ورڈ گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 اس کی ورس نمبر 15 16 اور 17 کے اندر جو آیا ہے کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے؟ تو اس شخص نے کہا عیسائی کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے. تو پھر عبد الوہاب نجار صاحب نے کہا میں کسی عیسائی سے نہیں پوچھ رہا ہوں, میں یونانی کے زبان کے ماہر آدمی سے پوچھ رہا ہوں, تم بتلاؤ کہ یونانی زبان کی مہارت رکھتے ہوئے بتاؤ پاراکلیت کا معنی محمد آتا ہے کہ نہیں ہے, احمد آتا ہے کہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس شخص نے کہا ہاں میں مانتا ہوں پاراکلیت پیراکلیٹوس پیراکلیٹوس اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جس کی تعریف بہت زیادہ کی جائے, عربی زبان میں اگر آپ اس کا ترجمہ کریں گے تو احمد نکلتا ہے. اسی طریقے سے انسلم ٹورمیڈا مسیحیت کی نقاب کشائی, انسلم ٹورمیڈا یہ ایک بہت بڑے عیسائی پادری تھے اور بہت بڑے عیسائی پادری کے خاص شاگرد تھے, اور بعد میں انسلم ٹورمیڈا جنہوں نے کتاب لکھی تو انہوں نے یہ واقعہ کب کا ہے 833 ہجری کا واقعہ ہے. انہوں نے اپنے استاد سے کہا, استاد میں بار بار گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 15 16 اور 17 کے اندر میں پڑھتا ہوں, فارخلیت آئیں گے اور اس معزی کو, اس فارخلیت کو تم کو ماننا پڑے گا, اور یہ فارخلیت عیسیٰ کے بارے میں بتلائیں گے اور یہ فارخلیت کو تمہیں ماننا پڑے گا. اے میرے استاد بتاؤ تو صحیح کہ یہ فارخلیت سے مراد کون ہے؟ انسلم تورمیڈا کہتے ہیں کہ میرے استاد نے کہا اس فارخلیت سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس نے فوراً کہا تو پھر کیوں نہیں ہم سب مل کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میں اس کی اجازت نہیں دیتا. کہا کہ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ کیونکہ مجھ پر حق واضح ہو چکا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو ایکسپٹ کر لوں. پادری نے کہا کہ ٹھیک ہے, تمہیں اختیار ہے. اس نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح السیرہ النبویہ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے جس کو شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے تصحیح و تضعیف کی ہے. صحیح السیرہ النبویہ صفحہ نمبر 72 سے لے کر 82 کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جا رہے تھے. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کمپیریٹو اسٹڈی جو آپ لوگ کرتے ہیں کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے یا نہیں کیا؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کمپیریٹو اسٹڈی کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جا رہے تھے اور ایک غلام جو یہودی غلام تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت کیا کرتا تھا, جب وہ بیمار ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. اور وہ غلام بستر پر لیٹا ہوا تھا اور بالکل موت کا وقت قریب تھا لیکن ابھی غرغرے موت طاری نہیں ہوا تھا. ایسے وقت پر دیکھا اس بچے کے سرہ نے باپ بیٹھ کر وہ تورات جو بدل چکی ہے وہ تورات پڑھ رہا ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے یہودی کیا تو اس کتاب کے اندر میرا نام پاتا ہے؟ تو باپ نے کہا آپ کا نام نہیں پاتا میں, اس کتاب کے اندر آپ کا نام ہے ہی نہیں. بیٹے نے کہا ابا جان اس سے پہلے تو آپ نے بتایا تھا نا, آج انکار کیوں کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں اے یہودی کیا تو اس کتاب کے اندر جو تو پڑھ رہا تورات کیا اس کے اندر میرا نام پاتا ہے کہ نہیں پاتا؟ باپ نے کہا کہ میں تو آپ کا نام نہیں پڑھتا. بچے نے کہا جو لیٹا ہوا تھا اے ابا جان اس سے پہلے آپ نے بتلایا تھا, آج آپ کیوں نہیں بتلا رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آپ موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہیں, آپ بچے پر اسلام کو پیش کرتے ہیں, کہتے ہیں ٹھیک ہے تم مانتے ہو نا, پھر تم کلمہ پڑھو, کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بیٹے نے باپ کی طرف دیکھا, باپ نے کہا اتی ابو القاسم, ابو القاسم کی اطاعت کر لو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو. جیسے ہی باپ کی آگیا ملی, جیسے ہی باپ کی اجازت ملی, بچے نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور کچھ دیر کے بعد بچے کا انتقال ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا اس بچے کو کفر کی پرچھائیوں سے نکال کر مسلمان قبرستان میں دفن کر دو, کیونکہ اس بچے نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یعنی اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا مطالعہ کریں گے, نیو ٹیسٹمنٹ کا مطالعہ کریں گے, آپ جو عیسائی حضرات سے ملتے ہیں ان کو آپ بتائیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کے ساتھ تمہاری کتابوں میں ذکر آیا, اور آپ تعجب کریں گے خود ہندوؤں کی کتابوں کے اندر بھی جو ویداس پائے جاتے ہیں بہت سارے حوالے آپ کو دیے جاتے ہیں. یجرویدا چیپٹر نمبر 20 اس کی ورس نمبر 37, یجرویدا چیپٹر نمبر 20 اس کی ورس نمبر 57, یجرویدا چیپٹر نمبر 21, یعنی کہ بے شمار مقامات پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا کہ وہ جس کی پرشنسا کی جائے نام آیا ہے. اور ساما ویدا کے اندر تو ڈائریکٹ احمد کا نام آیا ہے, ساما ویدا بک نمبر 2 اس کا ہم نمبر 6 اور اس کی 70 نمبر 8 کے اندر آیا ہے احمدی پتوشپری میں گھام رتسیا جگرا اہم سوریا ایواجنے. ایک احمد نامی شخص آئے گا, جب وہ آئے گا تو تم سب کو احمد کی پیروی کرنے پڑے گی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ہو سکتا کہیں میں میرے ساتھ کتابیں میں نے اس لیے لائی ہیں, آپ ہو سکتا کہیں کہ کوئی اگر غیر مسلم بھائی ہمارے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یا کل کے دن آپ بتائیں گے کہ بھائی آپ کے پاس گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 اس کی ورس نمبر 15 اور 16 کے اندر فارخلیت کا وڈ آ رہا ہے, اس کا معنی محمد ہے, تو آپ کہیں گے ہو سکتا مسلمان کہہ رہے ہیں, اس لیے میں نے گواہی کے طور پر انسلم تورمیڈا کی میں نے کتاب لائی. ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمارا ہندو بھائی یہ کہے کہ نہیں وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کا ورڈ نہیں آیا، احمد کا ورڈ نہیں آیا. نینو آرادھن کے اسلام تیلگو میں کتاب ہے، اردو کے اندر اسلام جس سے مجھے عشق ہے، یہ کتاب کس کی ہے؟ عبداللہ اڈیا. یہ وہ صاحب ہے تمل ناڈو میں جب یہ آتے تھے تو ان کے احترام میں کرسی جو رکھی جاتی تھی، زمین پر کرسی رکھیں گے تو بے ادبی ہوگی، نتیجے میں خاص طور سے ان کے لیے بڑا مندر بنایا جاتا تھا، مندر کے اوپر کرسی رکھی جاتی تھی اور وہاں سے وہ خطاب کیا کرتے تھے عبداللہ اڈیار. اور عبداللہ اڈیار کہتے ہیں کہ جس وقت پر مجھے کسی بنیاد پر، ظلم کی بنیاد پر جیل جانا پڑا، تو وہاں پر میں نے دنیا کے سارے مذاہب کا میں نے مطالعہ کیا، تو مجھ پر یہ بات ثابت ہو گئی، بھوشیہ پرانا کھنڈ 3 ادھیائے 3 چیپٹر نمبر 5-6 ان سب کے اندر محمد کا ورڈ آیا ہے. اسی طریقے سے ساماویدا بک نمبر 2 اس کا ہم نمبر 6 اور اس کی ورس نمبر 8 کے اندر احمد کا ورڈ آیا، انہوں نے اپنا نام جو اڈیار تھا. اور اسی طریقے سے وہ ایک ہندو مت کے بہت بڑے پجاری تھے، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یعنی ایسے شخص کی میں آپ کو گواہی دلا رہا ہوں جو اس مذہب کا نہ صرف عام آدمی ہے بلکہ مذہب کا ماہر. یہ پیشن گویاں بتلا رہی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے سچے بھیجے ہوئے رسول ہے. اور ہم مسلمانوں کا نبیوں کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے آیت نمبر 164 کے اندر وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سارے رسول آپ سے پہلے آئے ہیں، بعض رسولوں کے نام ہم نے آپ کو بتائے ہیں، بعض رسولوں کے نام ہم نے آپ کو نہیں بتائے ہیں. مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 22466 کے حوالے کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی اور رسول پورے کے پورے ملا کر 1,24,000 آئے، اس میں سے رسولوں کی تعداد 315 ہے اور باقی کے پورے انبیاء کرام ہیں. یعنی کہ بعض کو نبی بنایا گیا اور بعض کو رسول بنایا گیا، 315 ان میں کے رسول ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں میں سب سے پہلے نبی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول کا لقب نہیں دیا. رسولوں میں سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر ہم اپنی طرف سے نبیوں اور رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے، لا نفرق بین احد من رسولی، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 285، ہم رسولوں کے درمیان، ہم کون ہوتے جو رسولوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں؟ لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسولوں کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو ہم مسلمان شان سے اس کو بیان کرتے ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی مخلوقات ہیں، چرند چرنے والے جانور، پرند اڑنے والے جانور، درند پھاڑنے والے جانور، جمادات پہ پہاڑ اور حیوانات، نباتات اور اس میں انسان اور پورے کے پورے فرشتے اور جن، یہ سارے کے سارے مخلوقات ہیں. ان سارے مخلوقات میں سب سے اشرف اگر کوئی مخلوق ہے تو ہم کہتے ہیں وہ انسان ہے. سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کے آیت نمبر 88 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو ہم نے عزت دی، یعنی انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا. پورے انسانوں میں اگر سب سے زیادہ عزت اور فضیلت والی اگر کوئی ہستیاں ہوتی ہیں انسانوں میں تو وہ انبیاء کرام کی ہستیاں ہوتی ہے، وہ رسولوں کی ہستیاں ہوتی ہے. سارے رسولوں میں، سارے نبیوں میں سب سے اونچے مقام رکھنے والے 25 وہ انبیاء اور رسول ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے. 25 نبیوں اور رسولوں میں بھی سب سے اعلیٰ نبی اور رسول وہ ہیں جن کو اولو العزم من الرسل، یعنی کہ 5 رسول ہیں جن کا سورہ فاطر سورہ نمبر 35 کے آیت نمبر 3 اور 4 کے اندر کہا گیا، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ پانچوں میں بھی سب سے زیادہ اعلیٰ، سب سے زیادہ عرفہ اگر کوئی ہے تو دو انبیاء کرام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کو الخلیلان کہا گیا، جن کو آپ درود پڑھتے ہیں تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی نام لیتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لیتے ہیں. اگر یہ دو رسولوں میں بھی سب سے زیادہ اعلیٰ, سب سے زیادہ عرفہ اگر کوئی ہے, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سارے لوگوں میں سب سے زیادہ فضیلت تو آپ ہی کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی کا جو انجام ہے, میں چاہتا ہوں کہ تاریخ کے کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھوں کہ کیسے کیسے تاریخ میں جنہوں نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی, کسی کا پیر کٹ گیا, کوئی سرے بازار قتل کر دیا گیا, کسی کو جانور نے تہس نہس کر ڈالا, کسی کو مرنے کے بعد زمین نے ہضم نہیں کیا, زمین نے اٹھا کر پھینک دیا, اور کسی کے ساتھ حالت یہ پیش آئی کہ وہ اتنا بیمار ہوا, وہ اتنے نے لکڑی کے ذریعے سے اس انسان کو مار کر گڑے میں ڈال دیا. خبر اس کے کہ میں وہ سارے واقعات آپ کو سناؤں, تین اہم پوائنٹ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر پورے سارے انسانوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ فضیلت کیوں ہے, تین اہم پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں میں, تاکہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کلیئر ہو کر سامنے آ جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت تین اعتبار سے سارے نبیوں میں, سارے انسانوں میں اور آگے نکل جاتی ہے. تین چیزیں کیا ہے؟ تاریخیت, جامعیت اور کاملیت. یعنی کہ تاریخیت, تاریخی اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پل پل کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے, رات کے اندھیرے میں اگر کوئی سنت ہوتی ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد ایسے پڑھا کرتے تھے, دن کے اجالے میں کوئی کام ہوتا ہے, خلوت میں ہوتا ہے, جلوت میں ہوتا ہے, جوانی میں ہوتا ہے, بڑھاپے میں ہوتا ہے, انڈیویجل لائف میں ہوتا ہے, آپ کے آفیشیل لائف میں ہوتا ہے, حکومتی اعتبار سے, ٹیچر کے اعتبار سے, شوہر کے اعتبار سے, نمونہ ہے, نمونے کا نمونہ ہے, دنیا کے جتنے کرائٹیریا ہیں سارے کرائٹیریوں کا کرائٹیریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعلان کیا سورہ احزاب نمبر 33 کے آیت نمبر 21 کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ. اور آپ تعجب کریں گے, 14 صدی پہلے لکھنے کا کوئی انتظام زیادہ نہیں تھا, اور اس زمانے میں کوئی راڈار سسٹم نہیں تھا, کوئی اسکینر موجود نہیں تھا, کوئی ویڈیوگرافی کا سسٹم موجود نہیں تھا, اس کے باوجود بھی آج بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, بایوگرافی اس حد تک محفوظ ہے کہ فی الوقت بھی دنیا کا کوئی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے پل پل کا اتنا حساب و کتاب موجود ہے. اور اگر آج کے دنیا میں بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں, مثال کے طور پہ بش صاحب کو لے لیجیے, اگر ہم یہ کہیں گے کہ بھئی آج سے آپ کے پل پل کا ہم ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں, تو بش صاحب خود کہیں گے میرا پل پل کا ریکارڈ مت کرو, کیونکہ میں اندر الگ رہتا ہوں, باہر الگ رہتا ہوں, کئی سارے پول کھل جائیں گے مجھ سے. یعنی اگر ایک آدمی چاہتے ہوئے بھی آج کا ریکارڈ نہیں رکھ سکتا, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اتنا مضبوط تھا, اتنا مضبوط تھا کہ وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو باہر ملیں گے, ان کی وہی مکمل سیرت آپ کو گھر کے اندر بھی ملے گی, اور ایک ایک پل کا واقعہ محفوظ کر لیا گیا. اور اسپرنگر ایک اورینٹلسٹ ہے, اس شخص نے کتاب الاصابہ, جو علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی صحابہ اکرام پر کتاب ہے, الاصابہ فی تمیز الصحابہ, اس کا جب انگلش ایڈیشن آیا, اس انگلش ایڈیشن کے پریفیس کے اندر اسپرنگر نامی شخص کہتا ہے, جو جرمن کا رہنے والا ہے, اور یہ واحد اورینٹلسٹ ہے جس کو عربی زبان میں سارے اورینٹلسٹ میں سب سے زیادہ مہارت حاصل تھی. اس شخص نے اس کتاب کے پریفیس کے اندر لکھا, مسلمانوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ روزانہ فخر کرے, مسلمانوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ روزانہ فخر کرے. یہودیوں کو تورات عطا کی, اللہ کا کلام, انہوں نے اللہ کے کلام کو بدل ڈالا, اللہ کے کلام کی حفاظت نہیں. عیسائیوں کو انجیل ملی تھی, اللہ کے کلام کو انہوں نے بدل ڈالا. مسلمان تو اتنے عظیم ہیں, انہوں نے ان کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام کی تو حفاظت ہوئی ہی ہے, مسلمان اتنے عظیم ہیں کہ انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی محفوظ کر دیا انہوں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کیا کہہ رہا مستشرق, کہہ رہے مسلمانوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ روزانہ فخر کرے کہ ان کے پاس بہترین مسلمان پیدا ہوئے تاریخ میں آبا اجداد میں، کہ انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخصیت کی سیرت کو محفوظ کرنے کے لیے دنیا کے 500,000 شخصیتوں کی سیرت کو انہوں نے محفوظ کر ڈالا. 500,000 شخصیتوں کی پاتی ہے. عام طور پہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کون سی کتاب مشہور ہے تو سب لوگ کہتے ہیں صحیح بخاری، صحیح بخاری. لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے محدثین کہتے ہیں صحیح بخاری اپنی جگہ پر بہت بڑا کارنامہ ہے. اس سے بڑا کارنامہ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے جو 9 جلدوں میں، التاریخ الکبیر. اس کتاب کے اندر 9,000 انسانوں کا ڈیٹا ملے گا صرف اس کتاب کے اندر. اب آپ الجرح و تعدیل پڑھیں گے، تہذیب الکمال 50 جلدوں کے اندر، تاریخ ابن اساکر 99 جلدوں کے اندر، اب تاریخ الاسلامی علامہ مذہبی کی 50 جلدوں کے اندر، لسان المیزان، میزان الاعتدال، الاصابہ، اسد الغابہ، یہ ساری کتابوں کے اندر 500,000 شخصیتوں کا ڈیٹا کلیکشن کیا گیا. وجہ کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ کرنے کے لیے. اور آپ کہیں گے بہت سارے جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں، دراصل ان کو معلوم نہیں ہے کہ حدیثوں کو جو محفوظ کیا گیا ہے بڑے ہی مضبوط پیمانے پر محفوظ کیا گیا. مثال کے طور پر آج تک بھی سند محفوظ ہے. میں خود بھی انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے سند سنا سکتا ہوں، میرے سے لے کر امام بخاری رحمت اللہ علیہ تک، میرے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے درمیان 22 واسطے ہیں. اگر آپ 22 پیڑھی میں جائیں گے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ملے گا. جو صحیح بخاری میں نے پڑھی ہے، میرے پاس 9 کتابیں جو دنیا کی مشہور ہے، مسند احمد بن حنبل، صحیح بخاری، ترمذی شریف، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، البزار، یہ جو بڑی بڑی اکابر کتابیں ہیں ان سب کی سندیں میں نے اپنے استادوں سے حاصل کی ہے، میرے استاد نے اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے حاصل کی ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی جھلک دکھلاؤں کہ عرب کے جو لوگ تھے ان کا حافظہ اتنا زیادہ قوی تھا کہ وہ اپنے جانوروں کا بھی نسل معلوم کرتے کرتے کہتے تھے کہ بھئی یہ کتا 10ویں نسل میں جا کر فلاں کا تھا، یہ گھوڑے کی نسل کا نسب یہ تھا. میں نے جو صحیح بخاری پڑھی ہے ڈاکٹر عبداللہ جولم صاحب سے، حفظہ اللہ، ڈاکٹر عبداللہ جولم صاحب نے جو صحیح بخاری پڑھی ہے عبد الواجد عمری صاحب سے، عبد الواجد عمری رحمت اللہ علیہ نے یہ صحیح بخاری پڑھی ہے انہوں نے ابو القاسم العظمی رحمت اللہ علیہ سے، ابو القاسم العظمی رحمت اللہ علیہ نے یہ کتاب انہوں نے پڑھی ہے تحفۃ الاحوذی کے مؤلف مولانا عبد الرحمان رحمت اللہ علیہ سے، مولانا عبد الرحمان رحمت اللہ علیہ نے یہ صحیح بخاری انہوں نے پڑھی شاہ نذیر حسین محدث دہلوی سے، شاہ نذیر حسین محدث دہلوی نے یہ کتاب پڑھی شاہ اسحاق محدث دہلوی سے، شاہ اسحاق دہلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ کتاب پڑھی شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ سے، شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری پڑھی علامہ امام شاہ ولی اللہ محدث رحمت اللہ علیہ سے، امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے یہ کتاب پڑھی ابو طاہر القردی المدنی سے، ابو طاہر القردی المدنی رحمت اللہ علیہ نے یہ کتاب پڑھی ہے ابراہیم قردی المدنی سے، ابراہیم قردی المدنی رحمت اللہ علیہ نے یہ کتاب پڑھی ہے احمد الخشاشی سے، احمد الخشاشی رحمت اللہ علیہ نے یہ صحیح بخاری پڑھی ہے احمد الشناوی سے، احمد الشناوی رحمت اللہ علیہ نے یہ کتاب پڑھی ہے
امام رملی رحمت اللہ علیہ سے، امام رملی رحمت اللہ علیہ نے
یہ کتاب پڑھی ہے زکریا رحمت اللہ علیہ سے، زکریا رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری پڑھی ہے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ سے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے یہ کتاب پڑھی ہے ابو اسحاق تنوخی رحمت اللہ علیہ سے، ابو اسحاق تنوخی رحمت اللہ علیہ نے یہ کتاب پڑھی ہے ابو العباس رحمت اللہ علیہ سے، ابو العباس رحمت اللہ علیہ نے کتاب پڑھی ہے امام زبیدی رحمت اللہ علیہ سے، امام زبیدی رحمت اللہ علیہ نے یہ کتاب پڑھی ہے امام سجزی رحمت اللہ علیہ سے، امام سجزی رحمت اللہ علیہ نے کتاب پڑھی ہے امام داؤدی سے، امام داؤدی رحمت اللہ علیہ نے یہ کتاب پڑھی ہے سرخسی سے، امام سرخسی رحمت اللہ علیہ نے یہ کتاب پڑھی ہے فربری سے. امام فربری کہتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب ڈائریکٹ امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے میں نے. میرے اور امام بخاری رحمت اللہ کے درمیان 22 واسطے پائے جاتے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ پہلی حدیث شریف بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، پہلی حدیث شریف امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے استاد سے بیان کر رہے ہیں کہ مجھ کو امام حمیدی رحمت اللہ علیہ نے کہا, امام حمیدی رحمت اللہ علیہ نے امام سفیان رحمت اللہ علیہ سے پڑھا, امام سفیان رحمت اللہ علیہ نے یحیٰ بن سعید الانصاری سے پڑھا, یحیٰ بن سعید الانصاری نے محمد بن ابراہیم التیمی سے پڑھا, محمد ابراہیم التیمی نے علقمہ رحمت اللہ علیہ سے پڑھا, علقمہ رحمت اللہ علیہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پڑھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. یہ ہے صحیح بخاری کی شروعات. الحمدللہ. کون کہتا ہے کہ حدیث محفوظ نہیں؟ بعض لوگوں نے کہا آپ کی یہ سند, ہر سند اگر آپ دیکھتے جائیں گے استادوں کا, یہ سارے کے سارے اساتذہ جن کی شخصیتیں معروف ہے, اگر کوئی نہیں جانتا تو سورج کی روشنی کی وجہ سے چمکادڑ کو اگر پرابلم ہے تو پرابلم سند میں نہیں ہے, چمکادڑ کو. اور مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے صحیح بخاری کا یہ جو نسخہ ہے, امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا صحیح بخاری کا نسخہ بحرین کی میوزیم میں میں نے دیکھا, دونوں کو میں نے ٹیلی کیا, اس صحیح بخاری کے نسخے میں اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے نسخے میں رتی برابر کا بھی فرق. اور صحائف الصحابہ, اس کے اندر یہ کتاب بہت ہی بہترین کتاب ہے, صحابہ اکرام نے اپنے ہاتھوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث مبارکہ لکھے, جو برلن کی میوزیم میں ہے, جو استانبول کے اندر موجود ہے, اور اسی طریقے سے تاشقند میں موجود ہے, مکتب ظاہریہ کے اندر موجود ہے, اس کتاب کے اندر وہ سارے پتے بتائے گئے جہاں پر صحابہ اکرام کے ہاتھ کے لکھے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے نسخے ہمیں ملتے ہیں. اور اگر صحیح بخاری کے اندر جو احادیث ہے اور صحابہ اکرام نے جو لکھا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں نا امام بخاری رحمت اللہ علیہ تو بعد میں آئے 200 سال کے بعد اور انہوں نے سب سے پہلے کتاب لکھی, تو اس سے پہلے تو حدیث تو لکھی بھی نہیں تھی, ہو سکتا ہے کہ لکھنے میں غلطی ہو جائے. ہم کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی کھلی ہوئی ہے, اگر پرابلم ہے تو سورج کا نہیں ہے, پرابلم چمکادڑ کی آنکھ کا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کتاب کا نام کیا ہے؟ مسند احمد بن حنبل. صحیح بخاری سے پہلے حدیث کی کتاب موجود تھی. مسند احمد بن حنبل میں 40,000 احادیث موجود ہیں. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے استاد امام شافعی رحمت اللہ علیہ. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی 10 جلدوں میں مسند شافعی موجود ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے استاد امام مالک رحمت اللہ علیہ, موطا امام مالک آج بھی موجود ہے. اور اسی طرح مصنف یعقوب تو 100 والیوم کے اندر کتاب موجود تھی. امام زہری رحمت اللہ علیہ, یہ خاص طور سے پی ایچ ڈی کے اندر کی گئی ہے اور یہ ٹاپک پر میرا بھی آرٹیکل ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ تک کتابوں کا تصور ملتا ہے, پھر امام مالک رحمت اللہ علیہ سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اور تابعین کے 500 بڑے بڑے صحیفے تھے جو آپ کو مارکیٹ میں تو نظر نہیں آئیں گے, لیکن وہ میوزیم میں آپ کو مل جائیں گے. اس پر وہ کہاں کہاں پائے جاتے ہیں, اس پر میرا بھی مقالہ ہے. اور اسی طریقے سے محمد اجاد الخطیب السنہ قبل التدوین, یعنی امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے پہلے کہاں کہاں کون سی کتابیں لکھی ہوئی, ڈیٹیلز میں آپ کو مل جائیں گے. پی ایچ ڈی کا رسالہ, یعنی الحمدللہ جس طرح سے قرآن مجید لکھ کر محفوظ کیا گیا ہے, اسی طریقے سے صحابہ اکرام کے زمانے سے احادیث بھی لکھی محفوظ ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تو قرآن مجید کا جو افیشل نسخہ ہے وہ تو ملتا ہے, اور اس سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لکھے ہوئے قرآن مجید کے نسخے ہیں ہم کو نہیں ملتے. کیا کوئی آدمی لاجک لگا سکتا ہے؟ چونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے کے نسخے ہم کو نہیں ملتے, لہذا میں قرآن مجید کو نہیں مانتا. تو اسی طریقے سے اگر کوئی صحیح بخاری, مسند احمد بن حنبل, مستد شافعی, موطا امام مالک سے پہلے کے صحابہ اکرام کے ہاتھ کے نسخے اگر اس نے نہیں دیکھے اور وہ انکار کر رہا ہے تو پرابلم اس کا ہے. تاریخیت, یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بایوگرافی ہے اتنے بڑے پیمانے پر محفوظ ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور خصوصیت جامعیت. جامعیت کا مطلب یہ ہے آپ بہت سارے مذاہب میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ٹاپک پر معلومات نہیں ملتی, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کیسے کرنا ہے, جب آپ ٹوائلٹ کو جائیں گے تو کیسے بیٹھنا ہے, جب آپ کو سونا ہے تو کیسا مسواک کیسا ہونا چاہیے, وضو کیسا کرنا چاہیے, رات کے پہر میں تہجد کیسی پڑھنی چاہیے, کون سی دعا کب پڑھنا چاہیے, کس ٹائم پر پڑھنا چاہیے, پہلے کھانا کھاتے وقت پر کون سا ہاتھ استعمال کرنا چاہیے, یہ عام زندگی کا معاملہ ہو یا حکومت اور تخت و تاج کا معاملہ ہو یا سوشل پورے کے پورے قوانین کا معاملہ ہو, مرد و خواتین کے حقوق کا معاملہ ہو یا معاشرے کے اندر پیس قائم کرنے کا معاملہ ہو, ہر اعتبار سے ہر شعبے میں الحمدللہ مکمل رہنمائی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ کئی اعتبار سے, صحیح بخاری کا ایک کارنامہ تو ہے کہ اس کے اندر آتھینٹک ہے, اس کے اندر اور ایک کارنامہ یہ ہے کتاب العلم کتاب الایمان طہارت سے لے کر جہاد تک اور خلافت تک کے سارے احادیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کی, یہ بتانے کے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی شعبے میں ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں چھوڑا. آپ تعجب کرتے ہیں امریکہ کے لوگ جن کو سو ایڈوانس کہا جاتا ہے, لیکن آپ تعجب کریں گے کہ وہ طہارت کے لیے پانی نہیں لیتے. آپ تعجب کریں گے, مجھے تو تعجب ہوتا ہے, طہارت کے لیے پانی نہیں لیتے اور ان کو آداب میں پانی لینے کا سکھایا نہیں گیا. یعنی جو قوم اتنی ایڈوانس ہو لیکن بیسک ایٹیکیٹس نہیں ہے, لیکن ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید اور صحیح احادیث جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ نے تعلیمات کی شکل میں ہمیں دی ہیں, کسی بھی شعبے میں ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کسی اور کے لیے محتاج بنا کر ہم کو نہیں چھوڑا. الحمدللہ ہمارا دین مالدار ہے. اور ہے کاملیت, کاملیت کا مطلب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامل ہے. اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ مخصوص قوم کے لیے تھے, وہ مخصوص ٹائم کے لیے تھے, لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک کے لیے اور ساری دنیا کے لیے نبی بنائے کر پیش کیے گئے, اور وہ خاتم النبیین ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی اور آنے والے نہیں ہیں. یہ ہمارا یعنی کامل نمونہ موجود ہے. سمپل لاجک ہے, تورات محفوظ نہیں تھی تو اس وقت پر عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا انجیل کے ساتھ, جب انجیل محفوظ نہیں رہی عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان میں اٹھا لیے گئے اور انجیل بھی محفوظ نہیں, تو ایک پیغام کی ضرورت پڑی قرآن مجید کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گزر گئے, اب قرآن مجید محفوظ ہے تو پھر اور نبی کی ضرورت ہی کیا. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی اور نبی کی ہمیں ضرورت نہیں. اور یہ ہے کامل نشانی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کامل ہے. ایک چھوٹی مثال دے کر میں آپ یہ ٹاپک کے بعد آتا ہوں میں اپنے ٹاپک پر. اور بھی اگر آپ ہٹلر کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہٹلر کے بارے میں جنجو تھا, بڑا سخت تھا. نرمی کے بارے میں ہٹلر کی کوئی بھی مثال نہیں دیتا. اگر آپ مہاتما گوتم بدھ کو پڑھیں گے تو کرم ہی کرم, نرمی ہی نرمی ملتی ہے. سختی کے بارے میں آپ کو کوئی گوتم بدھ کی مثال نہیں دیتا, لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بے ایک وقت یہ دو صفتیں موجود تھی. جب جنگ بدر میں جب جنگوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو ہمت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں, اور جب عام انسان عام زندگی کے اندر آتے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں ما مسست خزن ولا حریرن, میں نے دنیا کا کوئی ریشم نہیں دیکھا, میں نے دنیا کا کوئی ایسا ریشم نہیں دیکھا جو نرم ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تو ریشم سے بھی زیادہ نرم تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات انسان تو انسان جانوروں پر تک بھی آپ نے رحم کرنا سکھایا. اور کہا ایک شراب پینے والا مرد کتے کو اس نے دیکھا کہ وہ ہانپ رہا تھا اور اس نے پانی پلایا, کہا کہ اس کے بدلے میں اسے جنت مل گئی. یعنی جانوروں پر تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کرنا سکھایا. رحم کا حال یہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت کا حال یہ ہے. یہ چیزیں اسی وقت پر, اسی لیے کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ کامل نمونہ ہے. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل نمونے کے ہوتے ہوئے جیسا کہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے کہا حسن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورتی اگر چاہیے, حسن یوسف دم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے اگر چاہیے, ید بیضا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے دیکھے جائیں, آچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری, ایک انسان کے اندر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کو خوبصورتی بھی مل جائے گی, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے بھی مل جائیں گے, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے بھی مل جائیں گے. کسی نصرانی نے ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ کے نبی کے پاس کوئی خاص معجزہ نہیں ہے, ہمارے عیسیٰ تو وہ ہیں کہ جو مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. تو ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے پلٹا کر کہا مردہ پہلے زندہ تھا کہ نہیں تھا؟ مردہ پہلے زندہ تھا. زندہ تھا مردہ ہو گیا, مردہ ہونے کے بعد پھر زندہ ہوا. ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں بہت بڑا کارنامہ ہے, لیکن ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ جس وقت پر ممبر جو ایک لکڑی کا تھا, جب اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لکڑی پر سہارا لیتے تھے, اس لکڑی کو کاٹ کر ممبر بنایا گیا تو وہ ممبر چھوٹے بچے کی طرح رونے لگا. یہ تو لکڑی تھی جو بچے کی حرکت کر رہا تھا, وہ انسان تھا, اس کے اندر روح آ گئی. مردہ ہونے کے بعد وہ اس کے اندر روح آ گئی. یہاں تو ایک جمادات ہے, یہاں تو ایک لکڑی ہے, اس کے اندر روحانی کیفیت کیسے آ گئی؟ یہ تو اور بڑی بات ہوئی. ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودے سب سے آگے.
تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی کا انجام کیا ہے. سورہ کوثر کا اگر آپ مطالعہ کریں گے, سورہ نمبر 108 کا, ان شانئک هو الابتر, کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دشمن دم کتا ہے, لا وارث ہے, بے نام و نشان اور نام مراد ہو جائے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے جانی دشمن ابو جہل ہے؟ دنیا میں کوئی ابو جہل کی تحریک پائی جاتی ہے؟ کوئی ابو جہل کے نام پر مرنے کے لیے تیار ہے؟ لوگ بولیں گے ہم کیوں مرے, ہماری جان کیوں خراب کریں. لیکن دنیا کے اندر مشرق میں چلے جائیے, مغرب میں چلے جائیے, شمال میں چلے جائیے, جنوب میں چلے جائیے, مسلمان عملی اعتبار سے کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو, وہ شرابی کیوں نہ ہو, لیکن جب بات آتی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ کہتا ہے فدا کا ابھی امی, میں میرا گھر اور میرے ماں باپ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قربان ہیں. ایک مسلمان کتنا بھی گیا گزرا کیوں نہ ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ابو جہل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دشمن نامراد ہے, دم کٹا ہے, اس کو کوئی پہچاننے والا نہیں رہے گا نسل میں, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آج بھی مرنے والے قیامت تک انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے خاطر مرنے والے بھی موجود رہیں گے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت دی, جہاں پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے مکے کے اندر وہاں پر لائبریری بنی ہوئی ہے, اور جہاں پر ابو جہل کا گھر تھا وہاں ٹوائلٹ بنا ہوا ہے. کتنا پیاری آفس ہے. اگر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر پائلٹ سے آ رہے ہیں, پائلٹ کے بجائے کہہ سکتے ہیں میں ابو جہل کے آفس سے بھی آ رہا ہوں, کہہ سکتے ہیں آپ. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, انا کپینا کل مستحدین, سورہ حجر نمبر 15, اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا والے لوگ آپ کی بے حرمتی پر خاموش رہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش والا خاموش نہیں رہے گا. انا کپینا کل مستحدین, ہم خود اس سے بدلہ لے لیں گے. اور سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کے آیت نمبر 65 میں کہا گیا, جیسا کہ ڈنمارک ہو ایسے سارے واقعات جب پیش آتے ہیں تو ہم مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے, اور ایسے وقت پر ہم جس جس شکل میں ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف ٹھہرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. وہ بائیکاٹ کی شکل میں ہو سکتا ہے, ایجوکیشنل پروٹیسٹ طریقے پروٹیسٹ آپ کر سکتے ہیں, لیگل پیرامیٹر کو اپناتے ہوئے آپ ایجوکیشنل طریقے سے آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, احتجاج کر سکتے ہیں, دباؤ ڈال سکتے ہیں, اکانومیکلی آپ دباؤ ڈال سکتے ہیں, ہر بڑا کام کر سکتے ہیں. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو غیر مسلموں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں, خود اپنے گھروں کے اندر اپنے زندگیوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو اپناتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بھی ہم کر سکتے ہیں, کئی طریقے سے کرتے ہیں. لیکن اگر پوری دنیا اس راستے سے ہٹ جائے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا انا کفینا کل مستحدین, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مذاق اڑانے والے گستاخی کرنے والوں کی طرف سے ہم کافی ہیں, ہم اس کا بدلہ لیں. ان سب سے پوچھا جائے گا کہ آپ لوگ مذاق کیوں اڑا رہے ہیں, کچھ لوگ کہیں گے والا ان سألتہم لیقولن, جب ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, لیقولن انما کنا نخوض ونلعب, سورہ توبہ نمبر 9 کے آیت نمبر 65, ہم تو بس مذاق کر رہے تھے, ہم تو بس بزنس چاہ رہے تھے, ہم تو چاہ رہے تھے کہ زیادہ سے زیادہ اخبارات ہمارے بک جائے تاکہ ہمارا بزنس اچھا چل جائے. تو ایسے وقت پر قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون, کیا تم کو اللہ کی آیتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ملی تھی مذاق اڑانے کے لیے؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم, کوئی بھی مسلمان یا کوئی بھی غیر مسلم, اگر کوئی مسلمان مذاق میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا ہے, آپ کو معلوم ہے نا رائنا, رائنا کا مطلب ہے ہم کو ہمارے تک توجہ کیجیے, رائنا کا ایک معنی آتا ہے اے چرواہے, کہا کہ اس کے اندر ایسا مانا جا رہا ہے اس کے اندر گستاخی ہو سکتی ہے. قرآن مجید نے کہا ہے صحابہ رائنہ بھی مت کہو, یعنی اگر انجانے میں بھی تمہارے جملوں کے اندر بھی اگر قرآن مجید کی کوئی بھی عزت اڑتی ہے کسی بھی طریقے سے, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بے حرمتی ہوتی ہے, آپ مذاق میں بھی اگر عزت اڑاتے ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھوڑنے والے نہیں. اللہ تعالیٰ کے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, اگر کوئی مذاق میں بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرے نام رکھے گا کوئی مسلمان کوئی مومن, تو وہ مومن باقی نہیں رہے گا, وہ مومن باقی مسلمان باقی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب بھی بے حرمتی کے واقعات ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے. کیا سنت ہے؟ بعض اوقات بے حرمتی کرنے والے کو سرے بازار نیلام ننگا اس کا منظر دکھا دیتے ہیں, اس کے نقصان دکھاتے ہیں, بعض اوقات نہیں دکھاتے. اللہ کی حکمت ہے, ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ, ہم بعض کو معاف کر دیتے ہیں, بعض معاف کرتے ہیں مطلب دنیاوی اعتبار سے ان کو ہم سرے بازار لا کر نہیں کرتے, بعض اوقات دنیا کے سامنے لا کر ان کے منظر بتا دیتے ہیں. ہر گستاخ کرنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر بتانا شروع کر دیں گے تو پھر ایگزام کہاں سے رہے گا؟ ایگزام تو تبھی ہے کہ آپ کو تھوڑا پتا چلے, تھوڑا پتا نہ چلے دیکھتے کہ آپ کا ڈیسیشن لیتے ہیں. اب آئیے دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ابو لہب کا واقعہ ہم کو ملتا ہے. ابو لہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا اور خاندان کا چونکہ رہنے والا ہے, اس وجہ سے قرآن مجید میں خاص طور سے ابو لہب کا سورہ ہے, ابو جہل کا نام نہیں ہے. اور ابو لہب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مکے کے اندر اس کے جسم کے اندر دانے پھوٹے, دانے بڑھتے گئے, دانے بڑھتے گئے, زخم پھیلتا گیا, جوجو دوا کی مرد بڑھتا گیا جیسے کہا جاتا ہے. اس حد تک دانے بڑھ گئے, اس حد تک زخم بڑھ گیا, یہاں تک کہ وہ مر گیا. اس کے بعد اس کے گھر والوں نے سمجھا کہ اگر اس کے قریب جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کنٹیجیس ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ ہم کو یہ بیماری لگ جائے. تو انہوں نے بڑے بڑے لکڑیاں اور بھالے لائے, لا کر ابو لہب کو انہوں نے کھینچتے ہوئے لکڑیوں کے ذریعے سے مارتے مارتے لے آ کر انہوں نے گڑے میں ڈال دیا. یہ ہے ابو لہب کا انجام. مستحدین, اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مذاق اڑانے والے کے لیے ہم ہی کافی ہیں. ابو جہل کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ ابو جہل جس وقت پر جنگ بدر لڑنے آیا, پہلے تو آ نہیں رہے تھے, ایک شیطان آیا ایک بوڑھے کے روپ میں داڑھی رکھ کر اور ان کو سمجھاتے ہوئے کہا آؤ چلو چلو بہت اچھا موقع ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کو ختم کر دیں گے. تو ایسے وقت پر ابو جہل بہرحال جنگ بدر پہنچ گیا. جنگ بدر جب ابو جہل پہنچا تو ایسے وقت پر دو چھوٹے چھوٹے بچے, کاش کہ وہ بچوں کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اسلام کا جب بھی نام آئے گا, اسلام پر عمل کرنے کا نام مانا جب بھی آئے گا, اسلام پر کام کرنے کا اور اسلام کے لیے خدمت کرنے کے لیے جب بھی ٹائم آئے گا تو انشاءاللہ تیار رہیں گے. انشاءاللہ معاذ اور معبد رضی اللہ عنہ دو چھوٹے چھوٹے بچے آ کر کہتے ہیں اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, اے چاچا بتاؤ تو صحیح وہ ابو جہل کون ہے جو ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا ہے, یہاں تک کہ جنگ لڑنے کے لیے پوری فوج کو بھی لایا. تو عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, بچے شاید کچھ پوچھ رہے ہیں, بس کہا کہ وہ جو نظر آ رہا ہے جنگ چل رہی جنگ کے دوران, کہا کہ وہی ہے ابو جہل. ادھر سننا تھا معاذ اور معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دونوں کے دونوں تیز جاتے ہیں اور ابو جہل پر حملہ کر دیتے ہیں اور ابو جہل دھڑام سے نیچے گرتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے جاتے ہیں کہ یہ چھوٹے بچوں کا کولا وار کہیں ضائع نہ ہو جائے, کہ بچے ختم نہ ہو جائے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بھی پیچھے جاتے ہیں. ابو جہل کہتا ہے کاش کہ مجھے کوئی بڑی عمر کے لوگ مارتے, بچے نہ مارتے تو اتنی ذلت نہ ہوتی. کاش کہ مجھے کوئی ہاشمی قبیلے کا مارتا, یہ بچے نہیں مارتے تو اچھا تھا. وہ تڑپتا ہے اس سے پہلے کہ وہ بچوں کو مارنے کی کوشش کرتا ہے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سر کو تن سے جدا کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا سر اس کے ناک میں رسی ڈال کر کھینچتے ہوئے پیشانی کے بل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر کہتے ہیں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ناسیت کاذبہ, جس کی پیشانی ذلیل ہوگی خاتیہ پل جد و نادیا سند و زبانیا, ہم اس کی پیشانی کو کھینچتے, قیامت کے دن ابو جہل کو پیشانی کے بل کھینچ کر لے کر جائے گا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت سے پہلے میں دنیا میں اس کی پیشانی کو کھینچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لا کر اپنے قدموں میں پیش کر دی. دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انجام بتا دیا. عتبہ بن ابی لہب, یہ واقعہ آپ کو تفسیر ابن کثیر میں مل جائے گا, اور یہ واقعہ آپ کو تاریخ دمشق ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ جو جنہوں نے 99 والیوم میں 99 والیوم میں جنہوں نے کتاب لکھی اس کے اندر بھی آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا. عتبا بن ابی لہب کے بایوگرافی میں آپ کو یہ مل جائے گا. عتبا عین الف سے لے کر یہاں تک ڈکشنری کا سب سے پہلے کانسیپٹ دینے والے مسلمان ہیں. عین سے عتبا اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر واقعہ ہے. عتبا نے اپنے باپ ابو لہب سے کہا سیریا جب جا رہے تھے قافلے کے لیے کہ اے ابا جان میں چاہتا ہوں کہ سیریا جانے سے پہلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر ذرا برا بھلا کہتا ہوں, گالی گلوچ کرتا ہوں, اس کے بعد ہم سفر کریں گے. باپ نے مرکانے کو اس کی لیکن بچہ جذبے میں گیا اور جا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے گستاخی کی, برا بھلا کہا, اس نے گالی دی. اس کے بعد کہا کہ میں نے گالی دے دی. کہا کہ کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی, اللہم صلت قلبا من خلابک, کہ اے اللہ سبحانہ وتعالی تیرے خونخوار جانوروں میں سے ایک خونخوار جانور اس پر مسلط کر دے. میرے منہ پر آ کر گالی دے رہا. عتبا بن ابی لہب اور ابو لہب اور پورا قافلہ سیریا کی طرف چلا جاتا ہے. سیریا کے راستے میں ایک جنگل میں پڑاؤ ڈالا جاتا ہے. ابو لہب کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے ہو بات پوری ہو جاتی ہے, مجھے ڈر ہے کہ کہیں کوئی خونخوار جانور آ کر میرے بیٹے پر حملہ نہ کر دے. سب نے کہا ٹھیک ہے, کیا کرنا ہے؟ کہا کہ تم سب کے سامان جمع کرو, ان سامانوں کے اوپر میرے بچے کو رات میں ہم لٹائیں گے. بستر اس کا کہا ہوگا سامان کے اوپر ہوگا, اور پورے کے پورے لوگ اطراف میں سوئیں گے. اگر جانور آئے گا تو پہلے ہم سے مقابلہ کرے گا, ہم بچے تک پہنچنے نہیں دیں گے. رات کے وقت جب پورے کے پورے سو رہے تھے, سب لوگ نیچے سو رہے تھے, عتبا بن ابی لہب سامان کے اوپر سو رہا تھا. ایک خونخوار جانور آیا, اس نے سب کے سروں کو سونگتے ہوئے دیکھا کہ یہاں تو میرا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے. اس نے فوراً چھلانگ لگائی اس سامان کے اوپر اور اس نے اس کے حصے بکھرے کر دیے. ابو لہب گھبراتا ہوا کہا میں نے کہا تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے وہ پوری ہو جاتی ہے, میرے بچے نے میں اپنی زندگی ضائع کر لی. اس کے باوجود بھی ہدایت نہیں ملی. ایک مرتا تو جھوٹے منہ اگر کلمہ بھی پڑھ لیتا تو سورہ لہب ڈسپروو ہو جاتی تھی, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو الحمدللہ ثابت کر دیا, غیر مسلم کو بھی سمجھنے کے لیے کافی. پانچ بڑے بڑے سرغنے تھے, الاسود بن عبد المطلب, الاسود اور ایک نام کے, الحارث بن طلاطلہ, آس بن وائن. یہ بڑے بڑے سرغنے تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کافی گستاخی کی تھی. بالکل ابتدائی دور میں جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے اتر کر آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین دیکھتے ہیں تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم خود حملہ کرتے ہیں, ایک پتا پھینک کر مارتے ہیں تو اس میں سے اسود بن عبد المطلب اندھا ہو جاتا ہے. اشارہ کرتے ہیں پیٹ کی طرف تو پیٹ اس کا پھوٹ جاتا ہے. تیسرے کی طرف اشارہ کرتے ہیں, پیر میں ایک زخم ہوتا ہے جو 2 سال پرانا زخم تھا, وہ زخم پھر چالو ہو جاتا ہے, تڑپتا ہے اور اس کی بیماری لمبی ہو جاتی ہے, وہ بیڈ ریڈن ہو جاتا ہے. چوتھے کے تلوے کے نیچے اشارہ کیا جاتا ہے, وہاں پر زہریلا کانٹا چپتا ہے, نتیجے میں مر جاتا ہے. اور پانچویں کے سر کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو اس کی قے نکلتی ہے اور تڑپ تڑپ کر وہ مر جاتا ہے. انا کفینا کل مستعذیب, اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کافی ہیں آپ کا مذاق اڑانے والوں کی طرف سے. اور صحیح بخاری حدیث نمبر 3571 سے لے کر حدیث نمبر 3648 میں ایک اور ایک واقعہ لکھا ہوا. ایک نصرانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں مسلمان بننے کے لیے تیار ہوں. مسلمان بن جاتا ہے اور اس کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبان وحی میں بھی شامل ہو جاتا ہے. سورہ بقرہ سورہ نساء اس نے لکھی. اس کے بعد اچانک پھر وہ مرتد ہو گیا. اللہ سے دعا کیجئے ربنا لا تزغ قلوبنا, اے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہدایت ملنے کے بعد گمراہ کے راستے پر ہمیں اللہ تعالی مت لے جائیے. اے اللہ تعالی آپ ہماری بات پر میں اہدنا الصراط المستقیم. سورہ بقرہ اور سورہ نساء اس نے لکھی, اس کے بعد پھر مرتد ہو گیا. اس کے بعد اپنے نصرانیوں کے پاس اس نے بھاگ کر کہا میں تو مرتد ہو چکا ہوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ چکا ہوں. اور جا کر اس نے پروپیگنڈا شروع کیا کہ جو کچھ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دراصل قرآن کی باتیں بتا رہے ہیں وہ دراصل میری باتیں ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے طرف سے چیٹنگ کر کے لکھ رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو بڑی تکلیف میں آگے. تو اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد اس آدمی کا انتقال ہو گیا, اس نصرانی کا انتقال ہو گیا. تو لوگوں نے جا کر اسے دفن کر دیا, زمین کے اندر اس کو دفن کر دیا. دفن کرنے کے بعد دوسرے دن دیکھتے ہیں کہ زمین نے اس انسان کو جو دفن کیا تھا, وہ نصرانی جو دفن کیا گیا تھا, زمین اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیتی ہے. نصرانی آ کر دیکھتے ہیں کہ زمین کے باہر آ گیا, ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے آ کر بے حرمتی کی ہوگی, پھر اور زیادہ ڈوگن کرتے ہیں اور مردے کو اندر ڈال لیتے ہیں. دوسرے دن پھر دیکھتے ہیں کہ وہ مردہ باہر نکل چکا ہے, پھر اور ڈوگن کرتے ہیں, پھر اس کو اس مردے کو اور اندر دفن کرتے ہیں. تیسرے دن دیکھتے ہیں کہ پھر مردہ باہر آ گیا. انہوں نے کہا یہ انسان نہیں ہے, دراصل ہمارے پاس ایک جن ہے جو ہمارے پاس لوٹ کر آ چکا ہے. پورے بھاگے اور وہ ناش اسی طرح سڑتی رہی گلتی رہی, پرندے کھاتے رہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا انا کفینا کل مستحضر, اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو گستاخی کرے گا اگر ہم چاہیں گے تو زمین بھی اس کو قبول نہیں کرے گی, جس طریقے سے فرعون کو سمندر نے قبول نہیں کیا. اور اسی طریقے سے بہت سارے واقعات, مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور صحابہ اکرام نے اسے قتل کر دیا. اسود انسی, بہت سارے لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا, صحابہ اکرام نے جا کر انہیں قتل کر دیا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں میں سے بھی کسی کے ذریعے سے بھی کسی کو قتل کروا دے سکتے اس آدمی کو. اور اسی طریقے سے دو تھے, ایک کعب بن اشرف جو یہودیوں کا سردار تھا, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشعار کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو بیان کرتا تھا, برائی بیان کرتا تھا. اور دوسرا تھا سلام بن ابی الحقیق, دونوں کے واقعات آپ کو ملیں گے. محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ جاتے ہیں اور اس کعب بن اشرف کا قتل کر دیتے ہیں. کہا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اڑائے گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتھاری ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو وہ محمد بن مسلمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کا قتل کر دیا. اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ طیبہ کے واقعات اگر آپ پڑھیں گے, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 67 جب نازل ہوئی, واللہ یعصمک من النار, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حفاظت کرنے والے ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا آج کے بعد میں مجھے کوئی سیکیورٹی نہ دے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود میری سیکیورٹی کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا. غورث ابن الحارث, دو الگ الگ واقعات ہیں, ایک کا نام معلوم ہے تاریخ میں, دوسرے کا نام معلوم نہیں ہے, لیکن دو الگ الگ, یعنی تاریخ میں نہیں بتائے گئے, تاریخ میں نہیں, البدایہ والنہایہ کے اندر موجود ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مصطلق, غزوہ ذات الرقاء سے جنگ کر کے واپس لوٹ رہے تھے. درخت کے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں, تلوار لٹکی ہوئی ہے. غورث بن الحارث نے کہا بڑا بہترین موقع ہے, میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیتا. پورے قوم نے کہا ابھارا کہ جاؤ جا کر کرو, یہ بڑا اچھا کام ہے. تو غورث بن الحارث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچتا ہے اور جا کر کہتا ہے میں یمنعک منی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کون بچائے گا اب مجھ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں, ایک روایت میں آتا ہے, ایک واقعے میں, دو الگ الگ واقعات ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے بچائے, بڑے اطمینان کے ساتھ کہا. اس اطمینان کو دیکھ کر سامنے والے پر اتنا راشا تاری ہوا کہ تلوار ہاتھ سے چھڑ گئی. دوسرے واقعہ جو بالکل الگ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے آئے, آ کر اس نے جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے غورث بن حارث کے سینے پر مارا تو تلوار ہاتھ سے چھڑ گئی. ایک واقعے کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلوار ہاتھ میں لیتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں میم نو کا منی الگ, اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا. غورث بن حارث ہکا پکا ہو گیا, کہا کہ مجھے کوئی نہیں بچا سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا میں تجھے نہیں مارتا, جا میں تمہیں نہیں مارتا. شاعر نے کیا ہی خوب کہا, بدلہ نہ لیا اس نے کبھی اپنے عدو سے, بدلہ نہ لیا اس نے کبھی اپنے عدو یعنی دشمن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بدلہ نہیں لیا اپنی ذات کے لیے, بدلہ نہ لیا اس نے کبھی اپنے عدو سے, مارا ابھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. کہا کہ اب تجھے کون بچائے گا, کہا کہ مجھے تو کوئی بھی نہیں بچا سکتا. کہا کہ جاؤ میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں, اس نے کہا جاؤ. کہا ہاتھ بڑھائیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسرے واقعے کے اندر اس نے کیا کہا, دوسرا آدمی نے کیا کہا, میں کلمہ تو نہیں پڑھوں گا لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد دوبارہ کبھی آپ کے خلاف نہیں آؤں گا. دو الگ الگ واقعات, دونوں بھی آتھینٹک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کے لیے. اور اسی طریقے سے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بہت بڑا جنگجو قبیلہ چنگیز خان, آپ نے سنا ہوگا چنگیز خان, ہلاکو خان, تو یہ سارے کے سارے لوگ مل کر مسلمانوں کا خون بہاتے نکل جا رہے تھے. یہاں تک کہ آتا بغداد کے سڑکوں پر مسلمانوں کا خون پانی سے بھی زیادہ بڑی مقدار میں بہ رہا تھا. اور جس وقت پر چنگیز خان اور اس کی پوری قوم بغداد کے سڑکوں پر داخل ہوئی تو خون اتنا زیادہ جمع ہوا تھا. علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ البدایہ النہایہ کے اندر لکھ رہے ہیں تھپ تھپ کی آوازیں آ رہی تھی. اور بغداد کے مکتبے کو لائبریری کو اس حد تک دجلہ اور فرات میں پھینکا گیا تھا کہ پانی گدلا ہو چکا تھا. اور ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں پولوشن اتنا زیادہ تھا کہ جو سڑکوں کے اوپر مسلمانوں کی ناشیں کٹی ہوئی تھی اور چنگیز خان کی قوم رات کے وقت پر مسلمانوں کے سروں کو جمع جمع کر کہتے تھے کہ دیکھو میرا سب سے بڑا منارہ ہے, دیکھو سب سے بڑا منارہ ہے. اور مسلمانوں کی لاشیں بے گور و کفن پڑی ہوئی تھی اور نتیجے میں بیماریاں پھیلتے جا رہی تھی. جتنا زیادہ بیماریوں سے مرے اتنے زیادہ تو چنگیز خان کی تلواروں سے نہیں مرے, اتنا زیادہ لوگ مر گئے. لیکن جب انہوں نے رخ کیا, یہ چنگیز خان اور یہ پوری ٹیم مل کر جب انہوں نے رخ کیا سیریا کی طرف, سیریا میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے اور ان کے 1000 شاگرد موجود تھے, علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ, علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ, علامہ ابن عبد الحادی رحمۃ اللہ علیہ, المردیسی رحمۃ اللہ علیہ, المزی رحمۃ اللہ علیہ, امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ, یہ سارے کے سارے اس زمانے موجود تھے. 1000 شاگردوں کو لے کر علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جا کر کہتے ہیں ابھی تک مسلمانوں کا تم خون بہا رہے تھے, اب تم سیریا کی طرف آئے ہو, ہم نے سنا ہے کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے. ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے چنگیز خان کے اس زمانے کے جو سردار جو سیریا کے اندر داخل ہوئے تھے پورے کے پورے سامنے ٹھہرے ہوئے تھے. اور مورخین کہتے ہیں وقت کے مسلمانوں کے بادشاہ گھبرا رہے تھے ان سے ملنے کے لیے. ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے کہا آپ لوگ ڈرتے ہیں ان سے ملنے کے لیے, ہم مسلمان قوم ہیں جو کسی سے ڈرتی نہیں ہے. ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے حاکموں سے اجازت مانگی اور اس کے بعد کہا کہ میں جا کر بات کرنے کے لیے تیار ہوں. اور جا کر انہوں نے آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہا, علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو واقعہ پیش آیا 7-8 صدی کے شروعات میں پیش آیا, 8 صدی ہجری کے شروعات میں پیش آیا. کیونکہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ 660 میں پیدا ہوئے, 724 میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. تو یہ جو واقعہ ہے 8 صدی کے شروعات کا ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ 8 صدی کی شروعات کے اندر اپنی کتاب کے اندر لکھ رہے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی تھی. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اتنی زور سے بات کر رہے تھے, سمجھا رہے تھے, آنکھ میں آنکھ ڈال رہے تھے, اس کے پاس فوج تھی, اس کے باوجود بھی وہ شخص کچھ بھی نہیں کر رہا تھا. سارے علماء نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر کے اس آدمی پر سناٹا تاری. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ میں کوئی تلوار نہیں ہے, کوئی فوج نہیں ہے, بات کہہ رہے تو سامنے والا حقہ پکا ہو گیا. پھر اس کے بعد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لوٹ کر یہ کتاب لکھی 600 پر, الصارم المسلول علی شاتم الرسول. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کو گالی دینے والے کا صرف ایک ہی انجام ہے, موت ہے موت, اور اس کو قتل کر دیا جائے. اتھارٹی قتل کریں گے, ہر عام آدمی قانون کو ہاتھ میں لینے کی ذات نہیں ہے. اگر اتھارٹی ذات دیتے ہیں تو ایسے وقت اگر کوئی مسلمان کرتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا کہ معاف کرے, لیکن آج کے دور میں اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ اللہ سے معافی مانگے, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی کہاں سے مانگے گا؟ اس وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا بہت بڑا جرم ہے. لیکن عام انسان جو کوئی بھی اگر گستاخی کرے گا, عام انسان کے پاس یہ ہے من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدیہ, جس کے پاس اتھارٹی اپنی یوز کرتے ہوئے وہ کام کر سکتا ہے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, اگر اتھارٹی آپ کے پاس نہیں ہے مارنے کی تو اپنی زبان سے, تو آپ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کتاب تو لکھ سکتے ہیں, پرچوں میں لکھ سکتے ہیں, میگزین میں لکھ سکتے ہیں, مسلمانوں کو بیدار کر سکتے ہیں, اویئرنیس میں لا سکتے ہیں کہ یہ لوگ جو گستاخی کر رہے ہیں اپنے عمل کو اتنا مضبوط کرو, اپنے سسٹم کو اتنا اچھا فالو کرو تاکہ تمہارا یہ سسٹم غیر مسلموں کے لیے لیسن بن جائے. کام کر سکتے آپ, اویئرنیس لا سکتے ہیں. اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو آج کل کے ہمیں واقعات مل رہے ہیں, یہ سارے وہ الگ الگ واقعات ہیں. ڈنمارک میں جو قریب میں جلینڈ پوسٹن ایک میگزین ہے, سستی شہرت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے جانتے ہیں؟ دنیا میں کسی بھی مشہور شخصیت کا پیچھا اٹھائیے آپ مشہور ہو جائیں. آپ کہیے سورج روشنی ہے, اس کے اندر کالاپن ہے, مشہور ہو جاتے. ایک انسان ہے سورج کے اندر کالاپن ہے کہہ رہا بھائی, لیکن مشہور کیسا ہوتا ہے پاگل کہتے لوگ اس کو, چمکادڑ کہیں گے لوگ اس کو. تو ایسی شہرت سے پناہ مانگنی چاہیے. تو شہرت حاصل کرنے کا سب سے سستا طریقہ یہ ہے کہ سب سے مہان شخصیت کے خلاف بولنا شروع کر دے. تو جلن پوسٹن نے بھی 2005 میں 27 دسمبر کو انہوں نے راستہ اپنایا, اور شروع میں مسلمانوں کو توجہ نہیں ہوئی. بعد میں جنوری کے اندر 2006 میں اچانک جنوری کے اندر یہ بات تیزی کے ساتھ پھیل گئی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, مسلمانوں نے بڑے پیمانے پر اچھے انداز میں, جنہوں نے بھی ایجوکیشنل طریقے سے پروٹیسٹ کیا, بڑا فائدہ نکلا. بڑے بڑے حکمرانوں نے مل کر بیک آؤٹ کیا, اکانومیکل بیک آؤٹ کیا, اسی طریقے سے ایمبیسی سے انہوں نے تعلقات توڑے. نتیجہ نکلا کہ بہت سارے مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ڈنمارک کی طرف سے معافی نامہ بھی پیش ہوا, لیکن بڑے لو لیول پر. لیکن آپ تعجب کریں گے, اس ہفتے کی خبر یہ ہے کہ بعض یہودیوں نے مل کر یہ کہا کہ اگر مسلمان ڈنمارک کے پروڈکٹ نہیں خریدتے تو ہم خریدیں گے. یعنی اس حد تک اتحاد پایا جاتا ہے. لیکن ہم مسلمان آپس میں جماعتوں کے جھگڑوں میں بٹے ہوئے, فرقوں کے جھگڑوں میں بٹے ہوئے ہیں, سینٹروں کے جھگڑے میں بٹے ہوئے ہیں, لیکن جو یہودی اور نصانی کتنے متحد ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے سب تک آگے. اور میں جو آپ کے پاس لایا ہوں ڈنمارک کا یہ جو تراشا ہے, جب ان سے کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کو حوالے کرو, سزائیں دو, تو انہوں نے کہا فریڈم آف اسپیچ, کہا کہ نہیں یہ تو حریت ہے, یہ تو آزادی ہے, یہ تو فنڈامنٹل, یہ ہمارے رائٹس ہے, ہم اپنے اخبار والوں کو نہیں کر سکتے, ہم فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف اسپیچ. میں کہتا ہوں, ہم کہتے ہیں مسلمان, فریڈم آف اسپیچ کا اگر اتنا ہی آپ کو خیال ہے کہ ایک آدمی جو چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے, جو چاہے کچھ بھی کہہ سکتا ہے, تو پھر ڈنمارک کا جو پینل کوڈ ہے اس کا 110, ڈنمارک کا پینل کوڈ 110 یہ بتاتا ہے اگر کوئی ڈنمارک کے جھنڈے کو جلائے گا تو اس کو باغی کی سزا دی جائے گی. ہم کہتے ہیں اگر آپ فریڈم آف اسپیچ آپ کہتے ہیں, اگر آپ فریڈم کہتے ہیں تو پھر جھنڈا جلانے والے کو آپ برا کیوں کہہ رہے ہیں؟ سلمان, فریڈم آف اسپیچ کا اگر اتنا ہی آپ کو خیال ہے کہ ایک آدمی جو چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے, جو چاہے کچھ بھی کہہ سکتا ہے, تو پھر ڈنمارک کا جو پینل کوڈ ہے اس کا 110, ڈنمارک کا پینل کوڈ 110 یہ بتاتا ہے اگر کوئی ڈنمارک کے جھنڈے کو جلائے گا تو اس کو باغی کی سزا دی جائے گی. ہم کہتے ہیں اگر آپ فریڈم آف اسپیچ آپ کہتے ہیں, اگر آپ فریڈم کہتے ہیں تو پھر جھنڈا جلانے والے کو آپ برا کیوں کہہ رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو تمہارے جھنڈوں سے بھی عظیم, اس وجہ سے ہم ہرگز اس فریڈم آف اسپیچ کو نہیں مان سکتے. اور انٹرنیٹ سے اگر آپ جا کر دیکھیں گے تو جس نے کارٹون بنائے تھے, اخباروں میں بھی بات آئی ہے, انٹرنیٹ پر بھی بڑے پیمانے پر آئی ہے, اگر یہ بات سچ ثابت ہو جاتی ہے جو بھی دلائل کی بنیاد پر, اس آدمی کا انجام کیا نکلا؟ جس گھر میں رہ رہا تھا آگ لگی ہر طرف سے, اور آگ لگ کر یہ آدمی کو کوئی بچانے نہیں آیا, جل جل کر وہ اندر ہی مر گیا. انا کفیناکل مستعدین, اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی طرف سے مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہے. فتنہ نامی ایک فلم نکالی گئی ڈچ زبان میں, ہالینڈ کے اندر, 17 منٹ کی, جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ پلین میں سے ایک شخص اتر رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نعوذ باللہ من ذلک, خودکشی کرتے ہوئے ایک بلڈنگ پر حملہ کیا جا رہا ہے, اور اسی کے بعد ایک اور ایک شخص نے ایک ننگی عورت, فاحشہ عورت کے سینے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا, نعوذ باللہ من ذلک, اور آیتیں اس نے لکھی, اور اس کے بعد وہ عورت ناچنے لگی. اس نے یہ سارا منظر یوٹیوب کے ذریعے سے اور دیگر ذرائع کے ذریعے سے اس نے پھیلانے کی کوشش کی. کچھ ہی دنوں کے بعد روڈ پر کسی نے اس کا مرڈر کر دیا, اور کوئی آ کر کہیں ہم پر کیس نہ بن جائے, روڈ پر اس کی لاش پڑی رہی, یہاں تک کہ سڑتی اور گلتی رہی. انا کفیناکل مستعدین, اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا مذاق اڑانے والے ہم ان کی طرف سے ہم ہی کافی ہیں. اس کو ایسے طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب دیں گے, ایسے جگہ سے. اگر وہ سلمان رشدی جس نے کہ 1988 میں جس نے کتاب لکھی, چاہے وہ سلمان رشدی ہو یا پھر رنگیلا رسول کے نام سے اگر کوئی بھی آریہ سماج کا آدمی کوئی بھی کتاب لکھتا ہو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کس کو کہاں سے تکلیف دی جائے, کس کو کہاں سے پریشان کیا جائے. کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر کے کبھی بھی چین سے نہیں رہ سکتا. یہ ہے قدرت کا قانون. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں ہوئی. لیکن ایسے وقت پر میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے جیسا کہ شاعر نے کیا خوب کہا, دین کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے, دین کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے, تیرے بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. اور اسی طریقے سے اور ایک شاعر کہتا ہے, خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی, خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی, ہر دور میں جینا ہے تو اسلام بتا دو. آگے بڑھ کر اسلام بتاؤ. ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو بہت طرح طرح کے پروٹیسٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں سے جو بھی جائز پروٹیسٹ ہے میں بھی ان کے فیور میں ہوں. لیکن سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ پرابلم کا ٹائم نہیں ہے, تو ہمارے لیے اپرچونٹی ہے, ہم پوزیٹیو نظر سے دیکھنا شروع کریں. گلاس میں اگر آدھا گلاس پانی ہے, ایک آدمی کہے گا کہ آدھا گلاس پانی کم ہے, دوسرا آدمی کہے گا کہ آدھا گلاس پانی بھرا تو ہے, پازیٹیو سوچ. تو یہ پرابلم کا ٹائم نہیں, تو اپرچونٹی ہے. جس وقت پر اخبار میں کارٹون شائع کیے جاتے ہیں تو ایسے وقت پر غیر مسلم دیکھنا چاہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان کیا رد عمل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا ریاکشن کیا آتا ہے, دیکھتے ہیں کہ مسلمان اس کے مقابلے میں اب کیا لکھتے ہیں. تو دوسرے دن وہ اخبار پڑھنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ تیار ہے. آپ اخباروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سیرت کیوں نہیں لکھ دیتے اس وقت پر؟ اگر ہم یہ کام کریں کہ کسی کا جھنڈا جلا رہے ہیں, ٹائر جلا رہے ہیں, چھوٹا بچہ بےچارا ٹائر چھوٹا بچہ ٹائر سے کھیل لے تو سکتا بےچارے کا, ٹائر لے کے جلا دیتے روڈوں پہ, بس کے اینے پھوڑ دیتے, بعد میں حکومت پھر آپ کے ٹیکس سے ہی بس کے اینے بناتی. ایسا کام کیوں کرتے جس کی وجہ سے الٹا خود آپ کو نقصان ہوتا ہے؟ اور آپ ایسا کام کیجئے جو لیگل پیرامیٹر میں رہتے ہوئے آپ کام کرتے ہوئے, جیسا کہ شیخ صالح منجد نے بڑا پیارا کارنامہ کیا اسلام کیوں ہے. انہوں نے جیسے ہی یہ واقعات پیش آئے, دنیا والے لوگ ہر ایک الگ الگ طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے, تو صالح المنجد نے کیا کہا, سیرت کوئز, سیرت پر سب سے بہترین جو شخص بھی کتاب لکھے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, سب سے بہترین جو لکھے گا اس کو اتنا بڑا انعام دیا جائے گا, بڑے بڑے انعامات رکھے گئے, بڑے بڑے انعامات رکھے. اور خاص طور سے کہا ڈنمارک والے اگر اس کے اندر آگے بڑھ کر حصہ لیں گے تو انہیں زیادہ انعام دیا جائے گا. نتیجہ کیا نکلا؟ بہت سارے غیر مسلم نے کہا رہے اتنا بڑا انعام, ریال رات کا رات کروڑپتی بن جاؤں گا میں. اس میں سے کئی غیر مسلموں نے کتاب پڑھنا شروع کیا, نبی السلام کی سیرت پڑھنی شروع کی, نتیجے میں بہت سارے وہ مسلمان ہوئے. ایسا بہت ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پرابلم ہے, دراصل وہ اپرچونٹی ہوتی ہے. مثال کے طور پر ڈبلو ٹی سی کا جو واقعہ پیش آیا, ڈبلو ٹی سی کا واقعہ جب پیش آیا تو اس میں لگ بھگ 3-4 ہزار لوگ مارے گئے, اس کے مقابلے میں افغانستان میں 8 ہزار مسلمانوں کو ہمیشہ کی نیند سنائی گئی, 8 ہزار جو معصوموں کو مارا گیا. تو امریکن کے دماغ میں جو عام انسان ہے ان کے دماغ میں آیا, ان کے اندر ابھی بصیرت باقی ہے, انہوں نے کہا کہ معصوموں کو کیوں مارا گیا, معصوموں کے بدلے میں دوسرے معصوموں کو کیوں مارا گیا. تو امریکن بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں. اس کے مقابلے میں سی اے آئی آر کی رپورٹ کے مطابق, یعنی کاؤنسل آف امریکہ اسلامک ریلیشن کے مطابق, اودھ نامی ان کے ہیڈ ہے, کہتے ہیں کہ ڈبلو ٹی سی کے واقعات کے بعد اور افغانستان کے واقعات کے بعد امریکہ میں 34 ہزار لوگوں نے کلمہ پڑھا. یعنی غیر مسلم بار دشمن یہ خوش تھے کہ ہم نے افغانستان میں 8 ہزار مسلمانوں کو سلایا. 8 ہزار اگر مسلمانوں کو اگر آپ دیکھیں گے 34 ہزار, اس کے مقابلے میں کتنے ملے؟ 26 ہزار انسان ملے. 8 ہزار کو اگر آپ ڈلیٹ کرتے پورے ملا کر کتنے ملے؟ 34 ہزار ملے. اسلام وہ پودا ہے, کاٹو تو ہرا ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ ہوگے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو ایسے سارے کام مت کیجئے جس کی وجہ سے اور مذاق بنے, ایسے وہ سارے کام کیجئے جس کی وجہ سے وہ گھٹنے ٹیک دے. حکومتی سطح پر ایمبسیوں کے ذریعے سے اور مکمل مسلمان متحد ہو کر کسی پروڈکٹ کا اگر بیک آؤٹ کرتے ہیں فائدہ نکلے گا, کچھ مسلمان کرتے ہیں کچھ مسلمان نہیں کرتے تو ایسا کچھ بھی فائدہ نکلنے والا نہیں ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیش کرنے کی کوشش کریں. جو چیز آپ کے بس میں ہے وہ پوچھا جائے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا. تو بہرحال گستاخی کے بہت سارے واقعات پیش آ رہے ہیں. اگر ہم ابھی نہیں جاگیں گے, اٹھو ورنہ ہوگا حشر پھر کبھی, دوڑو, چال زمانہ قیامت کی چل گیا, حالات بڑے بگڑتے جا رہے. حالات بڑے دگرگو ہوتے جا رہے ہیں. ایک انقلاب کی کیفیت لے کر اٹھئے, ایک سمجھداری اور ایک سوچ لے کر اٹھئے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو شریعت ہے, پہلے خود ہم اپنے جسموں پر نافذ کریں گے, اپنے گھروں پر نافذ کریں گے, اپنے شادی بیاہ کے موقع پر نافذ کریں گے, اپنے جنازے کے وقت پر نافذ کریں گے, پورے دنیا کے لوگوں کو بتلائیں گے اسلام کیا ہے, خود سیکھیں گے, اوروں کو بتائیں گے. اس سے پہلے کہ کرسچن ہمارے گھروں کو بائبل لے کر آئیں, اس سے پہلے کہ لوگ آ کر ہمارے دروازوں کھٹکھٹائیں, اس سے پہلے کہ فتنے اور آندھیاں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب آپ کے گھروں تک آ جائے, اٹھیے اور اٹھ کر اپنا پریدان انجام دیجئے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے. اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ قرآن مجید اور صحیح احادیث کا علم اتنا حاصل کیجئے کہ آپ خود پھیلانے کے قابل بن جائیں. لوگوں کو غلط فہمی دور کیجئے, لوگ جو غلط فہمی کی بنیاد پر دشمنی میں آ رہے ہیں ان کی دشمنی دور کرنے کے لیے اپنا فریضہ انجام دیجئے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ چار قسم کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے. یہ بات بتا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر حق ادا کرنا ہے تو کم سے کم بنیادی طور پر چار حقوق ادا کرنا ضروری ہے, ورنہ ہم بھی یہ گستاخوں کی فہرست میں آ جائیں گے. چار چیزیں کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں, یعنی قرآن مجید کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو بھی ماننا. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پوسٹ مین تھے, آئے قرآن مجید دے کر چلے گئے. ہمارا عقیدہ یہ نہیں. پوسٹ مین پڑھتا ہے قرآن, پڑھاتا ہے, سمجھاتا ہے, نہیں ہوتا ہے. تو ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پوسٹ مین تھے, قرآن مجید دے کر چلے گئے, اس کے بعد ہم اپنے انداز میں تشریح کر لیں گے. نہیں, قرآن مجید اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے تو ساتھ میں اس کی تشریح بھی آپ نے دی ہے, اس کی کامنٹری بھی آپ نے دی ہے, وہ ہے صحیح بخاری, صحیح مسلم, صحیح احادیث. سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 44 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے یہ قرآن مجید کو آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کو دے دے نہیں کہہ رہے, تاکہ آپ اس کو کھول کھول کر بتائیں, سمجھائیں. یعنی کہ قرآن مجید کو سمجھانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. مطلب یہ نکلا, جس طرح قرآن مجید کو مانتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی تشریح کو بھی ماننا پڑے گا. قرآن بھی ثابت, حدیث بھی ثابت قرآن مجید کی سائز سے. بعض لوگ کہتے ہیں پہلے حقوق رسول کا, بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے حفاظ کی ذمہ داری لی ہے, حدیث کے حفاظ کی ذمہ داری نہیں لی. ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو آپ نے صحیح نہیں پڑھا, اس وجہ سے آپ بھٹک گئے. اگر آپ قرآن مجید کو واقعی صحیح پڑھتے تو آپ کو ملتا قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کی بھی حفاظت فرمائی ہے. آپ کہیں گے کہ وہ کہاں ہے؟ سورہ قیامہ نمبر 75 کے آیت نمبر 15, 16, 17 اور 18, لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جلدی جلدی مت کیجئے. ان علینا جمعہ, اس قرآن مجید کو جمع کر دینے کی, جمع ہے کہ نہیں ہے کتاب کی شکل میں, ان علینا جمعہ, اس کو جمع کر دینے کی ذمہ داری ہماری. وقرآنا, اس کو پڑھانے کی ذمہ داری ہماری. دنیا میں کئی ایسی زبانیں دوسرے زبانوں میں مشہور نہیں ہوئی, دوسرے زبان کے لوگ بول نہیں پاتے, لیکن قرآن مجید کے عربی دنیا کے ہر زبان والا حافظ مل جائے گا. وقرآنا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. اس کے بعد اس کی تشریح کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے. قرآن مجید کی تشریح اندر ہوتی ہے کہ باہر ہوتی ہے؟ اندر بھی ہوتی ہے, باہر بھی ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم پر ذمہ داری ہے قرآن مجید کی, اور قرآن کی تشریح کی بھی ذمہ داری ہم پر ہے. کہہ رہے قرآن مجید میں خود قرآن اور حدیث کے حفاظ کی ذمہ داری موجود ہے. اگر آپ کو قرآن میں سمجھ میں نہیں آ رہا, سمجھ میں آ رہا کیوں بھٹک گئے؟ اس وجہ سے قرآن سمجھ میں نہیں آ صحیح طور پر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے طیبہ کو مانے. اور احادیث کس طرح سے محفوظ ہے, میں نے تو آپ کو پوری ڈیٹیل آپ کو بتا دی, میں نے آپ کو پوری ہسٹری بتا دی. جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے, صرف قرآن مجید کو مانتے ہیں, آپ کو معلوم ہے کیا ہو جاتے آخری میں؟ ان کو گھڑا کھانا پڑتا, مچھلی ان کے لیے حرام ہو جاتی, گوشت ان کے لیے حرام ہو جاتا, گوشت نہیں کھا سکتے ان, کوسا گوشت. یعنی کہ کیسے نہیں کھا سکتے؟ مطلب جو آدمی حدیث کا انکار کر دیتا ہے وہ سکھ بن جائے گا آخری میں, اس کو سکھ بن جانا پڑتا, برہمین بن جانا پڑتا, بدھسٹ بن جانا پڑتا بیچارے کو. بڑی تکلیف ہوئی حدیث کا انکار کرنے سے, آپ بدھسٹ بن گئے, برہمین بن گئے, اور اسی طریقے سے آپ کو سکھ بننا پڑا. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا لا تبدیل لخلق اللہ, اللہ کے مخلوق میں تبدیلی مطلب. خالی ہنس کو گئے تو قرآن مجید میں ذکر ہے حج کو گئے تو کٹنگ کرانے کا منڈانے کا ذکر ہے. اگر ایک آدمی حج کو نہیں کیا سمجھے تو لا تبدیل علی خلق اللہ, قرآن میں کیا آ رہا ہے اللہ کے مخلوق میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے. بال نہیں کاٹنا, بغل کے بال نہیں کاٹنا, جسم کے ہر سارے بال سکھ بن جاتا بیچارا آخر میں. ٹھیک ہے بنیا سکھ کوئی مسئلہ نہیں, آپ نے جو راستہ, میں تو مسلمان بننا چاہ رہا ہوں حدیث کو مان کر. ایک آدمی اگر حدیث کو نہیں مانتا تو اس کو برہمین بن جانا پڑتا, وہ کیسے؟ سورہ انعام نمبر 6 کے آیت نمبر 145 اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے چار چیزیں حرام ہیں, چار کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں, یعنی قرآن مجید کے اعتبار سے چار چیزیں ہی حرام ہیں. اس کے اندر ایک ہے خون, بہتا ہوا خون یا جمع ہوا خون. حدیث اگر مانیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے لیے دو خون معاف ہے. قرآن مجید نے کیا کہا؟ خون نہیں کھا سکتے آپ, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے لیے دو خون کی میں اجازت دیتا ہوں. دو خون کھانے کی, دو خون کرنے کی نہیں, دو خون کھانے کی, یعنی کہ تلی اور کلیجی کی. جو حدیث کو نہیں مانتا بیچارہ کلیجی نہیں کھا سکتا. ایک پہلوانوں کی جماعت تھی, انہوں نے کہا ہے ارشد بھائی ہم لوگ حدیث کو نہیں مانتے, آپ حدیث کی بات مت کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے, کل سے آپ لوگوں کے ناشتے میں کلیجی بند, آپ لوگوں کے ناشتے میں تلی بند. بڑا افسوس ہوا کہ آپ کا مینو سسٹم پورا بدل جائے گا. البتہ آپ گدا کھا سکتے ہیں, البتہ آپ کاکروچ کھا سکتے ہیں, البتہ آپ شیر کھا سکتے ہیں, ببر کھا سکتے ہیں, لیکن آپ تلی نہیں کھا سکتے, مچھلی نہیں کھا سکتے. سورہ مائدہ نمبر 5 کی آیت نمبر 3 تمہارے لیے مردار حرام ہے, مچھلی نہیں کھا سکتے. بےچارے بڑا افسوس ہوا, مچھلی, جھینگا, سمندر کے سارے جانور پورے کے پورے آپ کے لیے ہو گئے. بڑا افسوس ہوا, ہری حدیث کو نہیں ہوتا, یہ ہوتا تو نہیں مانتا, ہم لوگ پورے حدیث کو مانتے. پیٹ کے ذریعے سمجھا تو جلدی سمجھ میں آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سمجھ میں نہیں آیا, پیٹ کا مینو پریشان ہو رہا تو سمجھ میں آ گیا. خیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی طریقے سے ہدایت مل جائے تو الحمدللہ میرا کام تو پورا ہو گیا. برہمین کیسے بنتے آپ دیکھیں, خون نہیں کھا سکتے تو تلی بھی نہیں کھانا چاہیے, کلیجی بھی نہیں کھانا چاہیے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب بھی گوشت لاتے ہیں ذبح کر کے, اسلامی طریقے کے مطابق ذبح کر کے جب بھی گوشت لاتے ہیں, جب پکاتے ہیں کتنا بھی صاف کر لو پھر بھی کچھ نہ کچھ خون کا خطرہ کبھی نلی میں, کبھی ہڈی میں, کبھی گوشت میں, کہیں نہ کہیں رہ جاتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خون کو حرام کہا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ جب آپ پکاتے ہیں تو اوپر دیکھیں پیلا پیلا رنگ آتا ہے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم گوشت بناتے ہیں تو ہانڈی کے اوپر پیلا پیلا رنگ آتا ہے, اس کا مطلب وہ خون ہی کا اثر ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بھی خون معاف ہے. حدیث مانے تو پتا چلانا مطلب کیا نکلا. اگر کوئی حدیث کا انکار کرنے والا ہو یہ گوشت بھی نہیں کھا سکتا. بڑی تکلیف ہی کہ جین مت اور برہمن بن جانا پڑتا حدیث کو نہیں مانے تو. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا, پہلا حق کیا ہے کہ نبی اطیع اللہ و اطیع الرسول, قرآن مجید میں کہا گیا. اگر آپ پڑھتے ہیں سورہ آل عمران نمبر 3 کے آیت نمبر 31 اور 32, سورہ آل عمران نمبر 3 کے آیت نمبر 132, سورہ نساء نمبر 4 کے آیت نمبر 59, سورہ نساء نمبر 4 کے آیت نمبر 65, سورہ مائدہ نمبر 5 کے آیت نمبر 91 اور 92, اور اسی طریقے سے اگر آپ پڑھتے ہیں سورہ انعام نمبر 6 کے آیت نمبر 33, سورہ انفال نمبر 8 کے آیت نمبر 1, سورہ انفال نمبر 8 کے آیت نمبر 20, سورہ انفال نمبر 8 کے آیت نمبر 40, سورہ نور نمبر 24 کے آیت نمبر 52, سورہ نور نمبر 24 کے آیت نمبر 54, سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نمبر 47 کے آیت نمبر 33, سورہ تغابن نمبر 64 کے آیت نمبر 13. ان سارے مقامات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اطیع اللہ و اطیع الرسول, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی اطاعت کرنی چاہیے. قرآن مجید مان کر آپ نے اللہ کی اطاعت کر لی, حدیث کو مان کر رسول کی بھی اطاعت کر لیجیے. جو حدیث کو نہیں مانے گا وہ آدمی اللہ اس کے اطاعت کے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے وہ آدمی دور ہو گیا. دوسرا حق یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتمیت, یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب آخری نبی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی بھی نبی آنے والا نہیں ہے. لوٹس ٹیمپل دلی کے اندر میرا مناظرہ ہوا عربی میں, مصر کا ایک شخص تھا وہاں پر, اس نے قرآن مجید پڑھی. میں نے کہا کہ آپ قرآن مجید کیوں پڑھ رہے ہیں لوٹس ٹیمبل کے اندر, تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے پاس بہائی نبی آئے تھے. میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی بھی نبی نہیں. تو اس نے کہا سورہ احزاب نمبر 33 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, خاتم النبیین کا خاتم الرسول نہیں کہا, ہم نبیوں میں آخری نبی بھیجنا, نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا, رسولوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بہائی رسول ہیں, ابھی رسولوں کا سلسلہ چل رہا ہے. میں نے کہا قرآن مجید کوٹ کر رہے ہو اپنی زبان میں اپنے انداز میں, خاتم النبیین، جب نبی ہی کا سلسلہ ختم ہو گیا تو رسول کا سلسلہ کہاں سے رہے گا؟ مثال کے طور پر اگر کس ہندوستان یہاں کی حکومت نے کہہ دیا 10 کے بعد انٹر ہوتا ہے، اگر آپ کے پاس 10 کی سرٹیفکیٹ رہے گی اس کے بنیاد پر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ انٹر کر سکتے ہیں. کل کے دن اگر یہ کہا جائے کہ اب یہ 10 برخاست ہو چکا ہے، SSLC برخاست ہو چکا ہے، کا مطلب کیا نکلا؟ بائی ڈیفالٹ اب انٹر اور فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر بھی نہیں رہے گا. کل کے دن ایک شخص آ کر کہتا ہے میں فرسٹ ایئر میں سیکنڈ ایئر کر رہا ہوں، تو کہیں کہاں سے کرے؟ 10th کا ایگزام ہی تو ختم کر دیا حکومت نے، جب 10th ہی باقی نہیں رہے گا تو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کہاں سے آ گیا؟ رسول بننے کے لیے پہلے نبی ہونا ضروری ہوتا ہے. نبی آنے کے جس کو خبریں ملتی ہیں، رسول مانے جو خبر پہنچاتا ہے، خبر ملے گی تو پہنچائیں گے، ملائی نہیں تو پہنچاؤ گے کہاں سے؟ ہکا بکا ہو گیا. کہا کہ میں ڈیبیٹ ارینج کروں گا، میں نے کہا دنیا کے کسی بھی ایریے میں، عربی زبان میں، دنیا کے کسی بھی بھائی سے، مصر سے لالو، میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار. اور یہی بات خواجہ نے بھی پڑتی ہے. خواجہ نے جب دیکھا 1907 اور 1908 کی بات ہے کہ اس نے خود بدعا دے دی کہ اگر میں حق پر ہوں تو ثناء اللہ امرتسری کو اللہ تو ہلاک کر دے، اور اگر ثناء اللہ امرتسری حق پر ہے تو اللہ تو مجھے ہلاک کر دے. پورے ڈیٹیل کے اندر تو سسرے صاحب کہہ رہے ہیں، آخری میں جو واقعہ پیش آیا سسرے صاحب کہہ رہے ہیں، دو الگ الگ روایتیں ہیں، زیادہ آتھینٹک جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ آخری وقت میں نے دیکھا کہ غلام احمد خواجانی حیضہ کی بنیاد پر، حیضہ ایک پہلے بیماری تھی جو کنٹیجس تھی، اس نے خود کہا تھا اگر میں غلط ہوں تو مجھے حیضہ کی بیماری لگ جائے. تو کہا سسرے صاحب نے حیضہ کی بیماری اس قدر شدید ہو چکی تھی کہ وہ بات نہیں کر پا رہے تھے اور وہ دھام سے گر پڑا اور منہ سے ٹائلٹ جاری تھا، نعوذ باللہ من، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کا انجام. اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ وہ شخص ٹائلٹ میں گیا اور ٹائلٹ میں وہ شخص گر گیا، وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا اور اس کا چہرہ ٹائلٹ میں پڑا ہوا تھا. اسی لیے آپ کہہ سکتے ہیں میں ٹائلٹ سے آیا کہنے کے بجائے یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں غلام احمد خواجانی کے آفس سے آیا، یہ بھی بول سکتے ہیں. کیونکہ آپ کو معلوم ہے جو نبی جہاں پر انتقال کرتا اس کو وہیں دفن کر کیا جانا چاہیے، اگر ان کے حساب سے غلام احمد خواجانی نعوذ باللہ نبی ہے، ٹائلٹ میں دفن کر دیا جانا چاہیے. اللہ پاک فرمائے ہمارے خاتم النبیین، ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آنے والے نہیں. ضرورت ہی کیا ہے جب کلام محفوظ ہے، کانسٹیٹیوشن محفوظ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت جب محفوظ ہے تو اب کسی اور نبی کی ہمیں ضرورت ہی کیا ہے. چوتھا تیسرا اصول عقیدہ ہمارا یہ ہونا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عصمت، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی اور کی اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر برابر اطاعت نہیں کر سکتے ہم. کوئی بھی امام، کوئی بھی عالم، کوئی بھی مدنی عالم، کوئی بھی مصر کا عالم اگر آ جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کے مقابلے میں اگر آ جاتی ہے، امتی کے بات کو چھوڑ دیا جائے گا، بات لی جائے گی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سارے اماموں کی بات ہم سونے سے تولنے کے لیے تیار ہیں، سونے سے لکھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بات جب قبول کرنے کے آئے تو کس کی بات مانیں گے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. چوتھا ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے امانت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو انکمپلیٹ نہیں چھوڑا. ہمارا عقیدہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو چکا ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص دین کے اندر نئی بدعت نکالتا ہے گویا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت دار رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو انکمپلیٹ چھوڑا ہے، اب یہ شخص آ کر کمپلیٹ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 30 مقامات پر کہا اتبعو، کہا فالو کرو، کہا گیا نئی شریعت لا کے اس کو فالو کرو نہیں کہا گیا. یعنی تھکانے کی ضرورت کیا، نئی شریعت کیوں لاتے، نیا قانون لا کے کیوں تھکاتے، جو آلریڈی دے دیا گیا اس کو فالو کرو کہا گیا. تو ہمارے مسلمان دینی کاموں میں سوچنا انہوں نے شروع کیا اور بدعتیں کی، دنیاوی اعتبار سے وہ سوچے نہیں. اگر بدعت کرنا چاہے تو دنیا کے کاموں میں کرنا چاہیے، بدعت یعنی انوینشن، نئے نئے چیزیں لانا ہے تو دنیاوی کاموں میں لائے. WTC کی 110 عمارتیں، 110 منزلہ عمارتیں تو مسلمانوں نے نہیں بنائی، 110 بدعتیں انہوں نے بنا دی، اس کی عمارتیں کھڑی. دین کے اندر سوچنا نہیں چاہیے، جو دین ہے اس کو فالو کرنا چاہیے. تو یہ ہے امانت کا مطلب، یہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کیا میں نے تم کو دین پہنچا دیا، اللہ حل قد بلغتو، کیا میں نے دین پہنچا دیا؟ سارے صحابہ اکرام نے کہا بلغتا و ادیتا و نساتا، نبی اکرم صاحب نے بتا دیا، آپ نے نصیحت بھی کر دی، لیکن آج کے مسلمان کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی بدعتیں باقی, ابھی نئی نئی چیزیں نکالیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا دین کے جو خالص مسئلے ہیں نماز روزہ زکات حج, اس کے اندر کسی بھی نئے چیز کی تبدیلی لانے کی اجازت نہیں ہے. سورہ شورا ثمر بیاض اب لہم شراؤ لہم من الدین معلوم یادم بہ اللہ, اللہ کے حکم کے بغیر کیا نئی شریعت لائیں گے کیا؟ البتہ دنیا کے اعتبار سے ولکم ما فی الارض جمیعا, کریلا کھائیے پودینہ کھائیے نئے نئے میوے کھائیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے, گھڑیاں پہنیے, شوق سے آپ لوگ نئے نئے سواریاں استعمال کیجیے. دنیاوی اعتبار سے اگر کہ ولکم ما فی الارض جمیعا, دنیاوی اعتبار سے آپ کو کھلی چھوٹ ہے, لیکن دین کا جب مسئلہ آتا ہے خالص مسئلے عقیدے کا مسئلہ عبادت کا مسئلہ, عبادت کا مطلب ہے غلامی, غلامی آخا کے مطابق کریں گے یا اپنے طریقے سے کریں گے؟ غلامی اپنے طریقے سے نہیں ہوتی, پھر غلامی کا رہی وہ, یہ تو منمانی ہوئی. غلامی کا مطلب ہے کہ فالو کرنا چاہیے. تو عقیدے کے مسئلے میں کہا سورہ حجرات نمبر 49 کی آیت نمبر 1, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو. تو یہ چار حقوق ہے جو ہم کو ادا کرنا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانیں گے, کسی بھی حدیث کا انکار نہیں کریں گے انشاءاللہ, کسی بھی صحیح حدیث کا انکار نہیں کریں, کسی بھی بدعت میں ساتھ نہیں دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانیں گے, آخری رسول مانیں گے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں دنیا کی کسی بھی شخصیت کو لا کر ہم نہیں ٹھہرائیں. اور آخری بات جو میں بات اپنی بات ختم کر دوں گا, علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے السالم المسلول کے اندر پیج نمبر 164 میں کہا, اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو وہ ابلیس سے بھی بدتر ہے. ابلیس کون ہے؟ اچھا فرشتہ نہیں ہے, ابلیس بہت برا آدمی ہے اور رجیم, چھوٹا بچہ بھی قرآن پڑھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتا ہے, ابلیس کہتا ہے, اتنا چھوٹا بچہ بھی گالی دے رہا. ابلیس اتنا خطرناک ہے, چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی, بڑے سے بڑا بڈھا, مرنے سے پہلے بھی اعوذ باللہ, ارے جاتے آتے بھی میرے کو بول کے گیا, اب بھی آیا اب یہ بولنا شروع کرا اعوذ باللہ, بچے کو پڑھا دیتے. تو ابلیس اتنا بدتر ہے دنیا کی ہر ایک کی پھٹکار میں, پورے فرشتوں کی لعنت میں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لعنت میں ابلیس. تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ابلیس سے بھی بدتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابلیس نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں اس نے گستاخی کی, کہا کہ وہ مٹی سے بنا میں آگ سے بنا ہوا. اللہ نے کہا استکبرتا, کہنا تجھے تکبر کیا آدم علیہ السلام کے مقابلے میں؟ اس نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نے شان میں گستاخی کی. اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ابلیس سے بھی بدتر. شاعر نے کیا ہے خوب کہا, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیک بنائے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایک بنائے, اللہ ہمیں سچا ایمان والا بنائے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنے والا بنائے, اپنے بچوں کو صحیح تربیت کرنے والا بنائے, ادب والا بنائے, قرآن و صحیح حدیث پر چلنے والا بنائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کے راستے پر چلنے والا بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ایمان کے اندر اتنی زبردست ترقی عطا فرمائے کہ دنیا کے سارے باطل ہمارے راستے میں پاس پاس ہو کر ٹکرا جائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.
جزاک اللہ خیر شیخ ارشد بشیر مدنی. پہلا سوال مائک ٹو سے بھائیوں کی جانب سے لے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشد بھائی میرا سوال آپ جو چار حقوق بتائے اس کے تعلق سے ہے, اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 جو آپ کوٹ کرے الیوم اکملت لکم دینکم, سوال یہ ہے کہ جو مسلم معاشرے میں 12 وفات یا میلاد النبی جو منایا جاتا ہے, کیا یہ عمل اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی ہے یا نہیں ہے؟
آپ کا نام اور پیشہ بھائی؟
سید محسن حسین, میں بی پی انڈسٹری میں کام کرتا ہوں.
جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے بہت ہی بہترین سوال کیا ہے, کہا کہ سورہ مائدہ نمبر 5 کے آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اليوم اکملت لکم دینکم, کہ دین میں نے تمہارے لیے مکمل کر چکا ہے. تو ایسے وقت پر بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص عید میلاد النبی مناتا ہے یا 12 وفات یا کوئی کئی کام کرتا ہے, تو ایسے وقت پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہے, تو کیا ایسے کام آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر ہم کو خوشی ہونی چاہیے اور ہم کو عید بھی منانی چاہیے، لیکن عید سال میں ایک مرتبہ منائے تو یہ بھی کوئی عید ہوئی؟ سال میں ایک مرتبہ عید مناؤ گے؟ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور یاد میں عید منانے کے لیے تیار ہے، جیسا کہ صحابہ اکرام عید مناتے تھے. عید کا مطلب ہے خوشی، عربی زبان میں عید کا مطلب ہے خوشی. سال میں ایک مرتبہ خوشی منانے سے حق ادا نہیں ہوگا، ہر دن خوشی منانا چاہیے، ہر پل خوشی منانا چاہیے، ہر سیکنڈ خوشی منانا چاہیے. اور خوشی منانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اثر سے اپنے آپ کو مل لینا چاہیے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرنا سب سے زیادہ عید منانا ہے، خوشی منانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر، پیدائش پر خوشی منانے کا سب سے بیسٹ طریقہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو فالو کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ ہم صحابہ اکرام کو دیکھتے ہیں کہ وہ سال میں ایک مرتبہ عید منانے کے قائل نہیں تھے، وہ ہر پل عید منایا کرتے تھے، پل پل گھنٹہ ہر دن خوشی. اور خوشی کیسا مناتے تھے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو فالو کر کے خوشی مناتے تھے. اگر کوئی شخص آج بھی ہر پل ہر گھنٹہ ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو اپناتے ہوئے اگر خوشی کا اس طریقے سے منا رہا ہے، یہ تو جائز ہے، لیکن سال میں ایک مرتبہ خوشی منانے سے میں سمجھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طور پر حق ادا نہیں ہوگا، جیسا کہ حق ادا ہونا ہے. اور یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں سال میں ایک مرتبہ منانے کا یہ سسٹم نہیں پایا جاتا تھا. ظاہر بات ہے ہم کو وہ کام کرنا چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے موجود تھا. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو.
جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ دوسرا سوال ہم بہنوں کی جانب چلیں گے.
السلام علیکم. میں آپ سے کوشچن پوچھنا چاہ رہی تھی. ایکچولی میں اسٹوڈنٹ ہوں، میرا نام تحسین خانم ہے، مین والم کالج کی فائنل ایئر کی ڈگری فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں. میں ایسا میرے اندر ایک انٹرسٹ آیا اجتماع کرنے کا، تو میں ہمیں پھر سمجھ سننے میں آیا کہ علماء ہی ٹرانسلیشن کر سکتے بول کر، اسی لیے میں ٹرانسلیشن کرنا چھوڑ دی. پھر اب احادیث شریف پہ ٹرانسلیشن مینس سمجھا رہی ہوں. تو وہ علماء ہونا ضروری ہے کیا؟ اگر علماء ہی رہے تو دین کی بات پہنچا سکتے کیا؟ یا پھر ہم فرینڈ سرکل میں یا پھر کالج میں سب کے ساتھ اپنے پیارے آقا نبی کے جو بھی احادیث شریف ہے وہ دوسروں تک پہنچا سکتے یا نہیں؟ میں کو یہ ڈاؤٹ ہے تو یہ کلیئر کرنا ہے، تو آپ ذرا سمجھا دیے تو بہتر ہوں گا. شکریہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہن کا جذبہ قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ساری بہنوں اور ماؤں کو اور سارے بھائیوں کو یہ موقع دے کہ وہ بھی اس بہن کی طرح ایک جذبہ رکھتے ہوئے دین کی خدمت کے لیے آگے بڑھے. بہن قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ رہی تھی اور پڑھا رہی تھی، تو کہا کہ یہ تو عالموں کا کام ہے، بند. پھر اس کے بعد حدیث کا ترجمہ پڑھانا شروع کیا، کہا یہ بھی عالموں کا کام ہے، وہ بھی بند. پھر اس کے بعد ہری اور پیلی کتابیں پڑھی جائیں گی، وہ بھی خطرناک اردو کی رہتی، پھر وہ بھی بند. ہوتے ہوتے آخر میں دروازہ بند کر کے بیٹھ جانا پڑتا. تو بہن ایک چھوٹی میں آپ کو لاجک دیتا ہوں، اس کے بعد حدیث شریف بھی سناؤں گا. جتنے بھی علماء کرام ہیں عربی جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ جانتے ہیں. ان کو ترجمے کی ضرورت ہے؟ ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. ہر مسلک کے، چاہے وہ بریلوی ہوں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، چاہے وہ جماعت اسلامی کے ہوں، سارے اکابر علماء نے بڑی محنت کر کے انہوں نے ترجمہ کیا. علماء کے لیے کیا، کیا عوام کے لیے کیا؟ عوام کے لیے کیا؟ سمپل لاجک ہے. مطلب یہ نکلا کہ سارے علماء جنہوں نے ترجمہ کیا ان کا ترجمہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ عام آدمی ترجمہ پڑھ سکتا ہے، اسی وجہ سے تو انہوں نے ترجمہ کیا، ورنہ ترجمہ کرنا الاجیکل ہوتا، کیونکہ عالموں کو ترجمے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو عربی ڈائریکٹ جانتے ہیں. اس کا مطلب یہ نکلا کہ سارے علماء، چاہے آپ کو کوئی کھل کر کہے یا نہ کہے، علماء اکرام کے ٹرانسلیشن خود اس بات کی دلیل ہے کہ عام آدمی بھی ترجمہ پڑھ سکتا ہے، پڑھا سکتا ہے. اور یہ کہ کیا کوئی بھی اچھی بات ہے تو ہم بتا سکتے ہیں یا نہیں بتا سکتے؟ مثال کے طور پہ بلغو انی ولو آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صحیح بخاری والیوم نمبر 4 حدیث نمبر 667، بلغو انی ولو آیا، ایک آیت بھی سمجھ میں آ جائے بتا دو. اچھی طرح پرفیکٹ سمجھ میں آ جانا چاہیے. آدھی آدھی تیتر آدھی بٹیر میں اچھا سمجھ. مثال کے طور پہ قل ہو اللہ احد, اللہ ایک ہے کہ دو ہے؟ سارے مسلمانوں کو معلوم ہے, کتنے غیر مسلمانوں کو بتایا ابھی تک؟ نہیں بتایا. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھے گا, جتنے بھی غیر مسلم آپ سے مل رہے ہیں, آ کے پانی پیے, چائے پیے, ہوٹل میں کچھ ڈیلنگ کرے, ڈیلنگ کر لیے, مارکیٹنگ کر لیے, اپنے کمپنی کی مارکیٹنگ کیے, تعجب ہوتا ہے مسلمان قرآن کی مارکیٹنگ نہیں کر رہا ہے, تعجب ہوتا ہے کہ مسلمان اسلام کی مارکیٹنگ نہیں کر رہا ہے, دنیا کے پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کر رہا ہے. اگر یہ ایک آیت پر بھی اللہ تعالیٰ قیامت میں سارے مسلمانوں کو پوچھ سکتے ہیں, اللہ ایک ہے کہ دو ہے, سارے مسلمان کہیں گے اللہ تعالیٰ ایک ہے, قل ھو اللہ احد. یہ بات تم نے جا کر ان کو کیوں نہیں بتائی جو کروڑوں کو خدا کہتے ہیں؟ ضروری ہے مسلمان. جتنی بات بہن آپ اچھی طرح سمجھ جائیے, آپ کو کوئی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹرانسلیشن خود اس بات کی دلیل ہے کہ علماء چاہ رہے ہیں کہ آپ خود پڑھیں اور پڑھائیں بھی. اور قصے ہیں, یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ہے, جو انبیاء کرام کے قصے ہیں, وہ سارے کے سارے قصے سمجھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. البتہ قرآن میں اتنی ساڑھے پانچ سو آیتیں, قرآن میں اتنی پوری لگ بھگ کتنی ہے, 6,666 آیتوں میں سے 550 آیتیں مسئلے مسائل کی ہیں. 550 آیتیں آپ علماء کے لیے چھوڑ دیجئے, باقی کی 5,500 آیتیں پورے انبیاء اکرام کے ڈرا ڈیمونسٹریشن ہے اس کے اندر, کیسے انہوں نے دعوت کا کام کیا, وہ تو آپ پڑھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, اسٹوریز ہے اس کے اندر, کوئی پرابلم کی بات نہیں. جو شرعی مسئلے ہیں علماء کے حوالے کر دیجئے, جو بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے آپ دوسروں کو بتا سکتے ہیں, اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے. امید کے بہن کا جواب مکمل ہو.
اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے مائک ون سے لیا جائے گا جو میرے سیدھے سامنے ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میرا نام پاشا ہے اور میں کارپوریٹ پروفیشنل ہوں. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اب تک کہ میں جتنے حدیثیں سنا ہوں اور جس پہ مطلب جو اب تک سنا ہوں اس کے حساب سے, وہاں ہمارے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی نیک اور کسی کو امت کے لیے کبھی برا نہیں سوچتے تھے. جیسے کہ ان کے ہجرت کے ٹائم پہ مکہ سے مدینہ جاتے وقت ان کو وہاں کے لوگ لہو لہان کر دیے, مار کے, بہت ظلم رہا ہے, لیکن تبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کسی کے خلاف کوئی بدعا نہیں دیے. لیکن ابھی آپ حدیث شریف بول رہے تھے کہ ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان کو بدعا دیے, گالی دیے, ان کے صحابہ اکرم جا کے ان کو گردن کاٹ کے لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈالے, مارے, کرے. تو یہ میں ساری حدیثیں نہیں جانتا, میں جتنا میرے کو معلوم ہے اتنا اسے کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پارٹ جو میں جانتا ہوں یہ ہے, تو آپ جو سمجھانا چاہ رہے وہ کیسا میسج کیا لی اس سے میں.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے بہت ہی بہترین سوال کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر ہمارے پاس ہاف نالج ہے سیرت کا, یا ون سائڈ نالج ہم لے لیتے ہیں, اور اتنا ڈیفینس میں آ جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو معاف کر دیتے ہیں, معاف کر دیتے تھے. ایسی سیرت مت پڑھائیے جو بالکل انکمپلیٹ ہو. اصل وجہ کیا ہے, ہمارے پاس ون سائڈ نالج ہے. عام طور پہ ہم متاثر ہو جاتے ہیں جب یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو معافی کا درس سکھایا, محبت کی باتیں سکھائی. جبکہ آپ تعجب کریں گے, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بائبل جو پڑھتے ہیں, بائبل کے اندر خود جیزس کے واقعات ہے, جملہ ہے, میں اس لیے نہیں آیا کہ امن نہ ہو, میں تو صرف تلوار چلانے آیا ہوں. یہاں تک بھی جملہ ملتا ہے, بلکہ یہاں تک کہ میں تلوار کے ذریعے سے تہس کہس کر بھی محض کرنے گیا ہوں. عام طور پہ بائبل کی یہ باتیں نہیں بتائی جاتی. اسی طریقے سے اگر آپ مہابھارت پڑھتے ہیں تو اس کے پریفیس میں بک پہ آپ کو دیکھیں گے بڑا یدھ چلتا ہے. یعنی اگر دشمن کو معاف کیا جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا بڑپن ہے, لیکن اگر دشمن سے بدلہ لیتے ہیں تو دنیا کا کوئی بھی خان اس کو برا نہیں کہتا. تو ہم کو بیلنس, ہماری جو اسٹڈی ہے بیلنس ہونی چاہیے. آپ کو واقعہ سننے کے بعد خیال اس لیے آیا کیونکہ آپ ابھی تک ون سائڈ سن رہے تھے. ہم کو چاہیے کہ ہم اسٹڈی جب بھی کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, ون سائڈ نہ کریں. کیا آپ جنگ بدر کا انکار کر دیں گے؟ کیا آپ جنگ احد کا انکار کر دیں گے؟ کیا آپ جنگ خندق کا انکار کر دیں گے؟ حالانکہ جنگ بدر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ کہتے ہیں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خود نگرانی میں لے جا کر صحابہ اکرام پورے کے پورے لڑے ہو, تو لڑنا کوئی بری بات نہیں. یعنی کہ اگر دشمن ستاتا ہے ایک حد تک معاف کریں گے, ایک حد تک معاف کریں گے, لیکن جب اس حد تک مسئلہ آ جائے گا کہ اس کی دشمنی کی وجہ سے, دشمن کی دشمنی کی وجہ سے معصوم مسلمان اسلام کو چھوڑ رہے ہیں, تو اللہ کو فتنہ بھی پسند نہیں. آزمائش بھی پسند نہیں ہے. تو اسلام ایک کمپلیٹ مذہب ہے. یہاں تک کہ آپ تعجب کریں گے, امریکہ کے اندر پیس کیپنگ فورس پائی جاتی ہے. پیس کیپنگ کا فورس کا مطلب باقاعدہ دنیا کی ساری حکومتیں پولیس ڈپارٹمنٹ رکھتی ہیں. پھر اس کے بعد سب کہتے ہیں ہیومینٹی, سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہیومینٹی, اس کے باوجود بھی پولیس اسٹیشن ہر جگہ پایا جاتا ہے, ہر جگہ پر پیس کیپنگ فورس. ان سے پوچھا جاتا ہے بھائی یہ پیس کیپنگ فورس کیا ہے, کہا کہ ہم طاقت تو استعمال کر رہے ہیں امن قائم کرنے کے لیے. یعنی بعض اوقات امن قائم کرنے کے لیے طاقت کا بھی استعمال کرنا پڑتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات مارنے سے زیادہ معاف کرنے کے واقعات زیادہ, یہ ہماری بات ضرور ہے. زیادہ واقعات معاف کرنے کے, مثال کے طور پہ طائف کے میدان میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارے گئے, تو ایسے وقت پر اخشبین, صحیح بخاری کا واقعہ ہے, طائف کے دو بڑے پہاڑ آج بھی موجود ہیں, اخشبین پہاڑوں کا نام ہے, وہاں کے فرشتوں نے آ کر کہا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں گے تو دو پہاڑوں کو خالی ہم ایسا کریں گے, اور ایسا کریں گے تو پوری قوم پوری کی پوری پٹ جائے گی, پاٹ دیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بدعا دی نہ آپ نے ایسا کرنے کے لیے کہا, بلکہ کہا اس اللہ ان یخرج من اصلابہم قوماً یعبدون اللہ وحدہ, شاید کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان میں سے ایسے لوگوں کو نکالیں گے جو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں گے. آپ کو معلوم ہے طائف کے اندر دو قبیلے تھے, ایک ثقیف اور ہوازان. ثقیف قبیلے سے نکلے محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ, ثقیف قبیلے کے تھے وہ, نکلتے ہیں اور ہندوستان آتے ہیں. محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان آئے, آج 20 کروڑ کی آبادی مسلمانوں کی پائی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی اس قوم کو معاف کر دیا, ان کی نسل میں سے محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ نکلے, اور آج ہندوستان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمت کا اور معاف کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ 20 کروڑ مسلمان ہم ایک اللہ کی بات کر رہے ہیں. بدلہ لینے سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاف کرنے کے واقعات زیادہ ہیں. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ کامل نمونہ. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا. السلام.
اگلا سوال ہم مائک ٹو بھائیوں سے لیں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فصیح الدین ہے, بی کام اسٹوڈنٹ. میرا سوال ہے سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب کبھی آئے تو یا صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے یا درود شریف پڑھے جائے؟ لیکن آج دیکھا جا رہا ہے مسلم معاشرے میں انگوٹھے چومتے ہیں. کیا انگوٹھے کا چومنا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں ہے؟ کیا گستاخ رسول ہے یا نہیں؟ اور جو بدعت و خرافات آج مسلم معاشرے میں ہو رہے ہیں, اس سے بھی کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو رہی ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہے.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے بہت ہی بہترین سوال کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہم کو کرنا چاہیے. اس پر سب ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مانتے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیسے کرنا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہم کو وہ بھی بتلا دیا ہے. قرآن مجید میں بتایا گیا, خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بتلایا. دنیا کے لوگ کئی طریقے سے احترام کر سکتے ہیں, ہم کو دنیا کو نہیں دیکھنا چاہیے, ہم کو دیکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کیسے احترام کیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام, خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود پڑھا کرتے تھے نماز میں, اور صحابہ اکرام پورے کے پورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا کرتے تھے. آتھینٹک احادیث میں ہم کو یہ ملتا ہے کہ پورے کے پورے صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو فالو کرنا احترام کا مطلب سمجھتے تھے. تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرنا سب سے بیسٹ احترام کا طریقہ ہے. اور قرآن مجید میں جو طریقہ ہم کو نہیں بتایا گیا, جو انگوٹھا چومنے کی آپ بات کر رہے ہیں, جو بھی لوگ کر رہے ہیں, اگر آپ دیکھیں قرآن نبی صحابہ کے زمانے میں چیز ثابت ہے تو آپ کر لیجئے, اگر ثابت نہیں ہے تو آپ نہیں کرنا چاہیے. میرے علم کے مطابق ایسی کوئی آتھینٹک بات نہیں. اس وجہ سے صحیح طریقہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو فالو کرنا ہی زیادہ احترام ہے. اور جو جو طریقے بتائے گئے, جیسا کہ ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کٹنگ کراتے تھے تو بال ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس بالوں کو محفوظ کر لیا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال. کوئی بھی بال لا کے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہے وہ تو ہم نہیں مانیں. واقعی اس کا بھی جیسا میں آپ کو سند سنائی آپ کو, ویسا بال کی بھی سند ہوتی ہے, یہ بال ہم کو یہاں سے ملا, یہ لائے تھے یمن سے لائے تھے. اس طریقے سے باقاعدہ شجرا ہوتا, آتھینٹک شجرا ہونا چاہیے, کہیں بھی میڈ ان انڈیا کا نہیں. تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک جو بال تھے, منہ مبارک ہم نے جل جل میں رکھ لیا تھا. جب بھی کوئی بیمار ہوتا تھا تو پانی ڈالتے تھے, چھان کر وہ پانی نکالتے تھے, اور وہ پانی بال الگ پانی الگ, وہ پانی پلایا جاتا تھا تو بخار والا اچھا ہو جاتا تھا. ہم احترام کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا احترام, اس حد تک ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ خوشبو والا تھا. صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو محفوظ کر لیا کرتے تھے, عطر سے زیادہ خوشبو آتی تھی. ہم مانتے ہیں صحابہ اکرام جب سفر میں سے آتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کا بوسا لیتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کا بوسا لیتے تھے. ہم مانتے ہیں, ہم عزت کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات نبی اور صحابہ سے ثابت نہیں ہو ہم اس کو نہیں مانتے. جو نبی اور صحابہ سے بات ثابت ہو, آتھینٹک ہو, ماننا چاہیے. آج نہیں مان رہے, اگر کوئی لا کے بتا دے کل مانیں گے, اعلان کریں گے, لیکن ہم بات ماننے کے لیے تیار رہیں گے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو.
اگلا سوال مائک تری بہنوں سے لیا جائے گا.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ رسول اور انبیاء میں فرق کیا ہے, اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بول کے جو بلاتے, حضرت حاضر سے بنے ہوا ہے, اور اگر حضرت اگر ان کو بلا رہے تو ایک معنوں میں ان کو حاضر جان رہے, کیا حضرت بلانا صحیح ہے یا نہیں؟
آپ کا پیشہ بیان؟
میرا پیشہ بی کام سیکنڈ ایئر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن نے بہت ہی بہترین سوال کیا, جس سے انشاءاللہ بہت سارے ہمارے بھائیوں کو ایجوکیشن ملے گا. کہ بہن نے ایک تو سوال یہ کیا کہ حضرت کا ورڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ورڈ لگانا چاہیے یا نہیں چاہنا چاہیے, اور دوسرا نبی اور رسول میں کیا فرق ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو مسند احمد بن حنبل کی حدیث سنائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا, 124,000 انبیاء اور رسول آئے, اس میں سے 315 رسول ہیں, باقی کے پورے نبی ہیں. آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے نبی ہیں, ان کو رسول نہیں کہا گیا. سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. مسند الحارث ایک کتاب ہے, اس کے اندر کہا کان آدم نبیم مکلما, آدم علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے. جس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی بات ہوئی, ویسے ہی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات ہوئی. تو مکلم بھی ہے, نبی بھی ہے, لیکن رسول نہیں ہے. البتہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں شفاعت کی جو مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی, ایتو اول رسول, جاؤ سب سے پہلے رسول کے پاس جا کر سفارش کے لیے کہو. وہاں پر پہلے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلا رسول کہا. دونوں میں فرق کیا ہے, نبی اور رسول میں فرق؟ علامہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اور اس کی شرح لکھنے والے شرح عقیدت طحاویہ کے اندر 7 فرق بتائے گئے, لیکن ہر فرق کے اندر ایک ڈیبیٹنگ ٹاپک ہے, کوئی کسی فرق کو نہیں مانتا. لیکن سب سے بیسٹ فرق جو بتایا گیا, 7 میں سے سب سے بیسٹ فرق وہ یہ ہے کہ نبی ایک مرحلہ ہے جس کے بعد مرحلہ آتا ہے رسول کا. اس کو سمجھنے کے لیے 10th کے بعد کا مرحلہ ہوتا ہے انٹر کا. نبی مانے وہ جو اس کو خبر دی جاتی ہے, رسول وہ جو کہ بیان کرتا ہے. تو مانے کے اعتبار سے بھی آپ کو تھوڑا فرق نظر آ رہا ہوگا, لیکن دونوں کے اندر بھی اصل تو مقصد یہ ہے کہ بندوں تک اسلام پہنچانا. لیکن فرق یہ کیا گیا ہے کہ رسول, ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا, لیکن ہر رسول کو نبی ہونا ہی پڑے. جیسے مثال کے طور پہ ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا, لیکن ہر مومن بائی ڈیفالٹ مسلمان ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہ دونوں فرق ہے. اور دوسرا کہ حضرت کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے, بہن نے جو ورڈ کہا, حضرت کا جو اصل میننگ ہے یہ اصل نوابوں کے پاس حضور والا حضرت والا ہوتے ہوتے وہاں پر جب پرانے لوگوں نے دیکھا بادشاہوں کی عزت ہے تو ہمارے نبی کی کیوں نہیں, یہ ورڈ وہاں سے آ گیا. اصل میں قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں ہے. مثال کے طور پہ لا الہ الا اللہ حضرت محمد رسول اللہ بولتے آپ؟ نہیں بولتے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمارے بہت سارے بھائیوں کو یہ ٹاپک دیکھ کر تکلیف ہوئی, کہا کہ حضرت محمد نہیں لکھ رہے. ہم نے کہا یہ عربی سے ہم نے ٹاپک لیا ہے. عربی میں پہلے حضرت نہیں آتا, لا الہ الا اللہ حضرت محمد رسول اللہ پڑھتے, یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے, محمد رسول اللہ پڑھتے. یعنی کہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں عزت آ رہی ہے, بعد میں عزت آئے چاہے پہلے عزت آئے فرق نہیں پڑتا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے. بعد میں آنے کے باوجود مرتبہ کس کا بڑا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. محمد کہنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے, بعد میں صلی اللہ علیہ وسلم آگے, عزت ہم نے دے دی. عربی اعتبار سے تو ہم نے عزت دے دی, اردو کے اعتبار سے ہم کو نوابوں کی عزت سمجھ میں نہیں آتی. حضرت والا حضور سے حضرت کا معنی ہے حاضر, چونکہ وہاں پر بادشاہ سامنے حاضر رہتے تھے, وہاں پر عزت کے طور پہ ورڈ. تو اس کے اندر دو معنی ہوئے, ایک تو حضرت کا معنی عزت کا نکلتا ہے. اگر کوئی انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیت پر ہے, اگر کوئی حضرت اس کے نیت میں یہ ہے عزت کے لیے کہہ رہا ہوں, یا لوگ کے اندر چونکہ اگر میں حضرت کے باور کہوں گا تو ہو سکتا ہے لوگ سمجھنے سے زیادہ ٹاپک سمجھنے کے بجائے ارے نو حضرت نے کہہ رہے حضرت نے کہہ رہے, ہو سکتا ہے ٹاپک نہ سنیں. تو اس کے لیے اگر آپ انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیت پر ہے, حضرت اگر آپ عزت کے لیے کہہ رہے ہیں ہو سکتا چل جائے, لیکن بہتر تو یہ ہے ایسے سارے الفاظ اوائڈ کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جیسا کہ کئی لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ہے تو مسجد کے اندر امام صاحب کو آگے نہیں بڑھانا پڑتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے امام بن سکتے کوئی, کسی کے اندر ہے جرت؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ہے کہہ رہے تو مطلب مسجد میں بھی ہے, نماز پڑھاتے وقت پر بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے امام صاحب آگے بڑھ کے نماز پڑھا سکتے نہیں؟ پڑھا سکتے. جس کا مطلب کیا نکلا, ہم خود اپنے اماموں کو بڑھا کر یہ بات پیش کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر حاضر نہیں ہے. امید کیا پیدا مکمل.
اس سے پہلے کہ اگلا سوال لے, میں آپ سب کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے جمعے سے 3 بجے سے 9 بجے تک آپ شیخ اشرف بشیر مدنی کو فون پر کال کر سکتے ہیں اور اپنے شرعی سوال پوچھ سکتے ہیں اور جواب حاصل کر سکتے ہیں. فون نمبر ہے 9966665564. اب ہم اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے مائک ون سے لیں گے.
میرا نام شیخ علی احمد ہے, میں ریٹائرڈ اسسٹنٹ انجینئر ہوں. آپ ابھی تک ہمارے پیغمبر کے تعلق سے فرمائے کہ ان کے پیشن گوئیاں صحیح ہوئے اور ان کے گزرے ہوئے حالات بھی وہ صحیح بتائے. دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے تعلق سے, شرک کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری ذات اور میری جو ہے صفات میں شرک کرنا شرک ہے. تو گزرے ہوئے حالات کا اور آنے والے حالات کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے, تو کیا ہمارے پیغمبر کو بھی غائب کے حال معلوم رہتا تھا؟ کیا صحیح ہے؟
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چاچا نے بڑا بہترین سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہوئے حالات بتا رہے ہیں, آنے والے حالات بتا رہے ہیں, تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب کا علم حاصل تھا کیا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دجال آنے والا ہے کہ نہیں ہے آپ کے عقیدے کے مطابق؟ دجال آنے والا ہے بھائی؟ ہاں آپ کو غیب معلوم ہو گیا. آپ تو آپ کہیں گے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے سورس سے کہیں گے. جیسے ہی سورس آ گیا غیب کا ڈیفینیشن کیا ہے معلوم؟ بغیر کسی سورس کے بتانے کو غیب بولتے ہیں. غیب کا ڈیفینیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی کے سورس سے بتا رہے تھے تو غیب کہا رہا. غیب کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ آر کے پیچھے میں یہ کہوں کہ فلم ایک چمٹی ہے یا ہے, کوئی ڈیٹیل میں بتاؤں یہاں پر یہ ہو رہا جبکہ میں دیکھ نہیں رہا ہوں, میرے پاس نہ کوئی فون ہے نہ کوئی خبر دینے والا ہے نہ کوئی مشین ہے دیکھنے کی, کوئی بھی سورس نہیں ہے. اس کے بعد بغیر میں کہہ رہا ہوں پیچھے یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے, غیب اس کو کہتے ہیں. جیسے کوئی سورس آ جاتا, غیب کا ڈیفینیشن آپ پڑھ لیجیے دنیا کی کسی بھی ڈکشنری, جیسے کوئی سورس آ جائے گا وہ غیب نہیں رہا. اسی لیے ہم کہتے ہیں غیب سببی, ایک ایسا غیب جس کے پیچھے کوئی سبب ہو سورس ہو, تو وہ غیب اللہ تعالیٰ نے اس غیب کا انکار نہیں کیا, اس غیب کا اللہ تعالیٰ نے الغیب کا انکار کیا. لیکن ایسا غیب جو ماضی کا ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں, حال کا جو بتلا رہے ہیں, کہا کہ کسرا کی حکومت پلٹ جائے گی, رات کا رات پلٹ گئی حکومت, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ فیوچر میں دجال آنے والا ہے پہاڑ جلے گا, پاس کی پریزنٹ کی فیوچر کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ نجم سورہ نمبر 53 کی آیت نمبر 3, 4 اور 5 وما ينطقوا عن الهوى, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواہشات سے کچھ بھی نہیں کہتے, ان ہوا الا وحی یوحا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. وہ غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں بتلایا. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت پڑی, کئی دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کرتے رہے کہ نہیں کرتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے یہ واقعہ ایسا نہیں ہوا ایسا ہوا, یہ واقعہ ایسا نہیں ہوا ایسا نہیں ہوا, اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی آنے کے بعد بتایا کہ اصل واقعہ ایسا ہے اصل واقعہ ایسا ہے. اس کا مطلب کیا نکلا؟ جب تک وحی کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں بتاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جیسے ہی وحی آگئی پھر غیب باقی نہیں رہا. جس غیب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الغیب, الغیب جو حقیقی معنوں میں بغیر کسی سورس کا جاننے والا عالم الغیب کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. امید کیا پیدا ہوتا ہے؟
اگلا سوال مائک ٹو سے بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد رضوان احمد ہے اور میں انوالم بی کام سیکنڈ ایئر میں پڑھ رہا ہوں. میرا سوال ہے ہم لوگ سلام پڑھتے ہیں لیکن بھائی لوگ کہتے ہیں شرک ہے, کیا یہ گستاخ کے رسول نہیں ہے؟ بجتا ہی ہے.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے کہا کہ ہم لوگ سلام پڑھتے ہیں, بھائی لوگ یہ کہتے ہیں. بھائی نے کہا بھائی لوگ کتنے اچھے آپ کے اخلاق ہے ماشاءاللہ, وہ آپ کو رکا رہے پھر بھی آپ ان کو بھائی کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے و قبول فرمائے. تو بھائی کہہ رہے ہیں, بھائی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ شرک کر رہے ہیں. بھائی سلام تو آپ کو پڑھنا ضروری واجب ہے, قرآن مجید میں آیا ہے. اگر آپ پڑھتے ہیں سورہ احزاب نمبر 33 کے آیت نمبر 56, لوگوں کی بات پہ توجہ مت دیجیے. قرآن مجید میں کہا گیا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کیا کیا پڑھنا ہے؟ صلوات پڑھنا ہے اور سلامتی بھیجنا ہے. صحابہ اکرام جیسا کہ میں نے کہا, اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا تو نماز کیسا پڑھنا سکھا. ہم اپنی طرف سے نماز نہیں پڑھ لیتے. رکو مثال طور پہ رکو کا معنی جھکنا ہے. ایک آدمی جا کے ڈکشنری میں دیکھا جھکنا ہے, میری بہت ایتھلیٹک باڈی ہے بلکہ پیچھے جھک کے بتا دے تو ہم بولیں گے نہیں نہیں نہیں, جھکنا ہے ویسا جھکنا ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. دعا ویسا کرو جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو اسی طرح درود پڑھنا بھی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو غلامی ہوئی, تو غلامی اپنے طریقے سے ہم نہیں کریں گے, ورنہ پھر منمانی سے پھر ہم آقا بن جائیں گے. غلامی کا مطلب ہے کہ آقا جیسا کہے ویسا کرنے کو اصل غلامی کہتے. درود پڑھنا بھی غلامی ہے اللہ تعالیٰ کی, سلامتی بھیجنا بھی عبادت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. عبادت ہم اپنے طریقے سے نہیں کریں گے, کیسے کریں گے؟ صحابہ اکرام کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ پر سلامتی بھیجنا تو سیکھ لیا, سلاد بھی سکھا دیجئے. دو حکم ہیں, صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صحابہ سلام نماز میں بھیجا کرتے تھے. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ. پوری دعا. تو صحابہ اکرام کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن مجید میں جو سلامتی ہم کو سکھائی گئی ہے نماز میں, صحابہ اکرام نے سلامتی کیسے بھیجنا بتایا کہ نہیں بتایا؟ التحیات سلامتی ہے. درود کیا ہے؟ سب سے بیسٹ درود وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے چنا. نماز افضل عبادت ہے. نماز کے اندر سب سے افضل درود کون سا ہے؟ درود ابراہیمی. درود گنج بولتے, گاف عربی نہیں, عربی میں گاف نہیں ہے. تو آپ کو سامنے آ گیا کہ ازرا میڈ ان ایران سائڈ کا دکھ رہا, کچھ گاف فارسی کا دکھ رہا. درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی. ایک مرتبہ آپ لوگ پڑھ لیجئے درود, جتنے مرتبہ محمد صاحب کا نام ہے میری خواہش ہے کہ آپ لوگ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. نہیں پڑھ رہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو سلامتی بھیجنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ہم کو سکھا دیا التحیات کی شکل میں. درود بھیجنا بھی ہم کو نبی صحابہ کرام نے سکھا دیا ہے. جو کام نبی اور صحابہ نے جیسا کیا ہے اتنا کام کر دینے سے انشاءاللہ جنت مل جائے گی, انشاءاللہ مل جائے گی. تو انشاءاللہ ہم اسی پر اتفاق کرتے ہیں. اب کوئی اور بھی کوئی پڑھنا چاہ رہا ہے اس کی مرضی ہے, ہم تو ایسے راستے پر نہیں جا سکتے جو ہم کو آتھینٹک نہیں ہے. ہم کو معلوم ہے کہ اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انمت علیہم, وہ راستہ جس پر نبی اور صحابہ چلے وہ راستے پر ہم چلنا چاہیں گے. کوئی اور کوئی رائے نئے نئے راستے اگر بتاتا ہے تو چونکہ ہم کو یقین نہیں ہے اس وجہ سے ہم اس پر نہیں چلنا چاہتے. اگر کوئی چلتا ہے اس کی مرضی ہے. امید کیا آپ کا جواب مکمل.
اگلا سوال بہنوں کی جانب سے لیا جائے گا مائک پلیز.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایک ہاؤس وائف ہوں. میرا یہ ہے کہ آج آپ کی جو ٹاپک تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی کا انجام, اور آپ نے جتنے بھی واقعے پیش کیے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی کی, اگر ہم آج کے دور میں اس پر چلیں گے تو ہمیں لا اینڈ آرڈر تو نہیں چھوڑیں گے, ہمیں سخت سے سخت سزا ہوں گی. اور اگر آج کی تاریخ میں کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی کرتا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے؟ کیا ہمیں اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے یا بھی ہمیں اسے سزا دینا چاہیے؟ کیونکہ ہمارا جو ینگ جنریشن ہے وہ سنتے کچھ اور ہیں, سمجھتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں. جیسے اگر کل ان کے سامنے کچھ واقعہ پیش آئے گا تو بولیں گے ہاں ہم نے فلانے جلسے میں سنا تھا تو ہم کو بدلہ لینا چاہیے. تو آپ اگر ہماری صحیح رہنمائی کریں گے تو ہم آپ کے شکر گزار رہیں ہیں. جزاک اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے فہم میں اور سمجھداری میں خوب اضافہ کرے. آپ نے بہت ہی بہترین سمجھداری والی بات کہی. آپ نے نوجوانوں کو تباہ ہونے سے بچانے کی بات کہی الحمدللہ. کہ ایسا نہ ہو کہ جذبے میں آ کر لا اینڈ آرڈر کو قانون کو ہاتھ میں لے لیں. تو بہن آپ نے شاید میرے بیان میں غور سے سنا ہوگا, میں نے اپنے بیان میں ہی رہنمائی کر دی تھی کہ قانون کو عام انسان ہاتھ میں نہیں لے سکتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے جب حکومت قائم تھی تو اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھجا رہے تھے, تو اس زمانے کے حاکم خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, تو وہ خود اتھارٹی رکھتے تھے. مثال طور پہ اگر وقع حاکم مجھے یا آپ کو کہتا ہے کہ جا کر فلاں کو مار دو تو وقع حاکم مجھے جلاد بناتا ہے, ظاہر بات ہے میں اس اوپر والے کی بات مانتے ہوئے اس وقت پر قانون ہاتھ میں لینے کی بات تو ہرگز نہیں ہوگی. اس لیے قانون عام آدمی عام سٹیزن اسلامی حکومت ہو چاہے غیر اسلامی حکومت ہو. سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے آیت نمبر 83 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا امن کی بات ہو یا خوف کی بات ہو عام انسان قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا. تو بہن آپ نے سوال کر کے اور اچھی بات کہی تاکہ ہمارے بھائیوں کے ذہنوں میں اور اچھی بات بیٹھ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود کہا من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ. اگر آپ پڑھتے صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر تم میں سے اگر کوئی شخص من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ, تم میں سے کوئی شخص کوئی منکر کو دیکھ لے گا تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے. سارے جتنے محدثین علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر لکھا ہے یہاں پر یدی سے مراد حکام جو حاکم ہوتے ہیں جن کے پاس جوڈیشل پاور ہے وہ لوگ اپنا جوڈیشل پاور استعمال کریں گے اگر ان کے اختیار میں ہو. عام آدمی جوڈیشل پاور استعمال نہیں کریں گے. مثال کے طور پہ اگر قاضی کے گھر میں بھی چوری ہوتی ہے تو قاضی گھر کے اندر ہاتھ کاٹتے نہ بیٹھے گا درانتی سے. قاضی کو چاہیے کہ اس کو پکڑ کے لائے, وہ ڈیفنس کر سکتا ہے جو کچھ بھی کر سکتا ہے, اس کا پکڑ کے لا کے عدالت میں پیش کرنے کے بعد جرم ثابت ہونے کا تب جا کے کاٹ سکتا. یعنی قاضی بھی خود اپنے گھر میں قاضی ہوں کہہ کے ہاتھ میں کاٹ دے سکتا. یعنی کہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی بات تو بہرحال ہم کر ہی نہیں رہے. کہا کہ جس کو طاقت ہو یعنی کہ جوڈیشل پاور ہو, مسلمان حکومت ہے مسلم حکومت ہے وہاں پر اگر کوئی ایسا کرتا ہے جوڈیشل طور پر آپ کو اگر کوئی اتھارٹی دیتا ہے عام انسان ہے کہا پہل لم یستطیع, عام انسان کی طاقت نہیں رکھتا. لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ضروری ہے. یہ تو پینل کوڈ انڈین پینل کوڈ اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر بھی کہا گیا لا اینڈ آرڈر بھی کوئی چیز ہوتی ہے, ماننا پڑے گا آپ کو. قرآن مجید خود کہتا ہے عام انسان کو سورہ نساء نمبر 4 کے آیت نمبر 83 قانون کو ہاتھ میں آپ نہیں لے سکتے. پیسوں پر کیا کرنا چاہیے پہل لم یستطیع فبلسانی, اپنے زبان سے کام کیجیے, اپنے بچوں کی تربیت کیجیے, لوگوں کے اندر بیداری لائیے, یا جن کے ہاتھ میں اتھارٹی ہے ان پر دباؤ ڈالیے, ان کو خط لکھیے, ان کو میل کیجیے, ان کو بتائیے. یہاں تک اتنا پریشر پڑے کہ اتھارٹی والے حرکت میں آ جائیں, ایسا بھی ہو سکتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ ہی جا کر کوئی کام کریں, اتھارٹی والے کو بھی حرکت میں لا سکتے ہیں. اگر آپ بول بھی نہیں سک رہے ہیں کہا فبقل بھی دل سے برا جانو ذالک اضعف الایمان, وہ بڑا کمزور ایمان والا ہے. مسلمان کو اتنا بھی کمزور نہیں بننا چاہیے. مجبوری مجبوری کہہ کے مسلمان ٹوٹل ایک مجبوری کا ایک نیا سسٹم فالو کر رہے ہیں اور مجبوری کا ایک الگ ہی پوری ایک نیا قانون بنا کے لائف گزار رہے ہیں. ہم کو چاہیے کہ اتنا بھی زیادہ مجبور نہ ہو جائے, کم سے کم زبان سے بولیں. دنیا میں کوئی قانون آپ کو نہیں روکتا آپ کا حق مانگنے سے, ہندوستانی قانون بھی آپ کو نہیں روکتا. امید کہ آپ کا جواب مکمل.
اگلا سوال ہم مائک 1 بھائیوں کی جانب سے لیں گے.
السلام علیکم بھائی, میرا نام محمد زبیر خان ہے, بی ٹیک فائنل ایئر اسٹوڈنٹ. میرا سوال ہے جب کوئی غیر مسلم بھائی اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو جیسا کہ آپ نے بتایا اس کا انجام بہت برا ہوگا, اگر کوئی مسلمان بھائی دشمنان اسلام کی ان سازشوں میں ساتھ دیتا ہے جیسا کہ آئے دن سننے میں آتا ہے گانوں میں کسی طرح سے اللہ کے نام کو یہ کیا جاتا ہے, کسی طرح سے رب کہہ کر اس کو بگاڑا جاتا ہے, کسی طرح سے نبی کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے, تو ایسے مسلمان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی کیا وعیدیں ہیں اور ایسے مسلمان کو ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے بہت ہی بہترین سوال کیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی ہوتی ہے یا کوئی کارٹون بنائے جاتے ہیں تو مسلمان جلدی بھڑک جاتے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام گانوں میں لیے جا رہے ہیں اور اللہ اوپر والا گاڈ کہہ کر کے کہیں پر الگ الگ جانوروں کی شکلیں دے کر کہہ رہے کہ یہ اوپر والا ہے, یہ اوپر والا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی تصویریں بنا رہے ہیں انسان لوگ. خیر یہ نام الگ ہے کہ اللہ کا نام نہیں دے رہے, لیکن اللہ کے نام بگاڑنے کے اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ بے حرمتی کرنے کے بھی بہت سارے واقعات ہیں. گانوں میں فحش گو حضرات، گالی دینے والے حضرات، گانا گانے والے حضرات، اور بد کردار اور بد طریقے سے برا کام کرنے والے، اس کے اندر بھی اللہ کے نام استعمال کیے جا رہے ہیں. ضرورت ہے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، غیرت ہمارے اندر زندہ ہونی چاہیے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کے آیت نمبر 65، قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون. اگر کوئی مسلمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتوں کا، یا اللہ کے نام کا، یا اللہ کا مذاق اڑاتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کا مذاق اڑاتا ہے، کہا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کہا کہ وہ اس کا ایمان نکل کر کافر کے دائرے میں چلے جاتا ہے. اسی لیے ایک ایسے مسلمان کا حکم کیا اسلامی اعتبار سے، وہ مرتد ہو جاتا ہے. قیامت کے دن ہو سکتا ہے کہ مرتدوں کے فہرست میں اللہ اٹھا لے. اور ہماری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ اویئرنیس، ایجوکیشن، اسپریڈنگ نالج، نالج پھیلانا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے، آگاہ کرنا. ہو سکتا ہے جہالت کی بنیاد پر کر رہے ہیں، تو ہم کو یہ فیصلہ نہیں لینا چاہیے کہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں. ہم کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے، سامنے والا کچھ بھی کرے. بلغونی ولایا، بہت سارے کام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جہالت کے ہو رہے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے بھی سمجھاتے تھے، ڈانٹ کے بھی سمجھاتے تھے. بشیروں و نذیروں، آپ کے حق میں ہے، بچہ ہے آپ کا خود ہے، اور اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں آپ. کوئی نیا نیا کلمہ پڑھا ہے، اس کو آپ اور ڈھیل دے کر سمجھا سکتے ہیں. حکمت، ادعو الی سبیل ربک بالحکمتی، سورہ نحل 116 کے آیت نمبر 125، کہ اس کو حکمت اور موعظت کے ساتھ سمجھائیں، کتابیں لکھیں، کیسٹیں پھیلائیں، انٹرنیٹ، آپ اپنا ویب سائٹ ڈالیں، کئی طریقے سے آپ کام کر سکتے ہیں. امید کا آپ کا جواب مکمل.
اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے مائک 2 سے لیا جائے گا.
السلام علیکم، میرا نام صدام ہے، میں بی ٹیک فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹ ہوں. میرا صاحب سوال ہے کہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو اس کا توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ کہ معمولی طور پر توبہ کرنے سے اسے معاف کر دیا جائے گا، اس کا کچھ الگ طریقہ ہے اس تعلق سے؟
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے بہت ہی بہترین سوال کیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنا اگر کسی نے کر لیا ہے، انجانے میں کیا ہے، معلومات نہیں تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو معاف کریں گے. اس میں دو حقوق ہے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، دوسرا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اچھالی گئی. اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں میرے لائف کا سب سے خطرناک فتویٰ ہے، اور اس فتوے کو سارے علماء نے اگری کیا ہے. تعجب کیجیے آپ، اگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور اس کے بعد توبہ قبول اگر توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ، اللہ دو حق ہے، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، دوسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ہے. اس کی توبہ سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو حق ادا ہو گیا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے ڈھونڈ کر جا کر وہ توبہ کرے گا؟ یعنی مطلب کیا نکلا ہے؟ گستاخی اگر ہو جائے تو دنیاوی اعتبار سے ہم کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ اس کی توبہ قبول ہوگی. اللہ ہی اگر معاف کر دے قیامت کے دن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کو معاف کر دے تو الگ بات ہے، دنیاوی اعتبار سے ہم گارنٹی کچھ بھی نہیں دیتے. میں سمجھتا ہوں میرے لائف کا سب سے خطرناک فتویٰ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انجانے میں بھی ہم سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی سے بچائے. امید کا پیدا مکمل.
السلام علیکم، امت الرحمٰن اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال ہے، سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو. موجودہ دور میں اس آیت پر عمل کی کیا شکل ہے؟
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن نے بہت ہی بہترین سوال کیا ہے. سورہ حجرات نمبر 49 کے آیت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض. یعنی کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ لا ترفع صوتکم فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنی آواز کو اونچی مت کرو. ایک صحابی تھے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ، 3571 سے لے کر 3648 کے درمیان میں ایک واقعہ ہے کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ ان کی آواز بڑی تھی. بہت تو آواز بڑی کا مطلب سمجھا رہے ہیں، دیکھیے اس میں اندر، وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور اپنے آپ کو گمسم، کہیں بھی نہیں جا رہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے، ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے رضی اللہ تعالیٰ. بعد میں ڈھونڈنے کا پتا چلا کہ گھر میں انہوں نے اپنے آپ کو بند کر لیا. کہا کہ بھائی کیا ہوا مسئلہ؟ کہا کہ میری آواز بہت بڑی ہے، میں جب بھی بات کرتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بڑی ہو جاتی ہے میری بات، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے نیکی عکارت ہو جائے، اس لیے میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، پتا نہیں، میں تو جہنمی ہو گیا، میں تو جہنمی ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ جا کر ثابت بن قیس کو خوشخبری دے دو. اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تو جنتی. یعنی مطلب کیا ہے؟ آواز کو اونچی کرنا ٹاپک نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مقابلے میں کسی اور کے قول کو لا کر اپنے اچھاؤں کو اپنے خواہشات کو اپنے مرضیوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آنے کے بعد بھی نگلیٹ کر کے اپنے بات پہ قائم رہنا, یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات پر اپنے بات کو توجہ. شادی کے موقع پر مسلمان کتنے حرام کام کر رہا ہے؟ 40 حرام کام کر رہے. جہیز کی رسم, شادی سے پہلے فضول خرچوں کی رسم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مستدرک الحاکم والیوم نمبر 2 جلد نمبر 2, ان اعظم النکاح برکتا ایسرهن مونتا, سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس کے اندر خرچہ کم ہونا چاہیے. اگر برکت زیادہ چاہیے خرچہ کم کر دیجئے, اگر برکت کم ہونا ہے زیادہ خرچہ کر لیجئے, مرضی آپ کی. آپ کی بچی کیا آپ کیا چاہ رہے ہیں اب آپ کو دیکھنا. میری بچی لاڈلی پھول والی ہے تو برکت دو نا, پھر زیادہ پر خرچہ کیوں کر رہے؟ تب زیادہ لوگ کہتے ہیں لائٹنگ لگانا حرام ہے کیا؟ خرچہ زیادہ ہو رہا بھائی مجھے نہیں معلوم. ساچک کرنا غلط ہے کیا؟ کہیں حدیث میں آ کے آیا نا حدیث میں خرچہ کم کرو. مہندی کی رسم نہیں کرنا, اور اسی طرح سے آسمان گری کب گری نہیں معلوم آسمان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خرچہ نہ کر, نئے نئے نام آسمان گری دیوار گری الٹی پلٹی جنوری فبروری. پھر اس کے بعد اس کا دبلا, دبلا مطلب عربی, عرب کے لوگ بھی یہاں کے لوگ بھی سونے کی انگوٹھی پہن لیتا بےچارا شادی کے وقت پر, شادی کے وقت پر سونے کی انگوٹھی. ارے یہ کیا ہے؟ ساسو ماں پینا ہے. اللہ کتنا لاڈلا ہے. ساسو ماں پیار سے جہنم کی طرف انگلی کھینچ کے لے جا رہے چلے گئے حرام کا. گاڑی, ارے گاڑی نہیں دکھ رہی سسرے ساتھ دے, کتنا پیارا لاڈلا ہے. اس گاڑی پہ بیٹھ کے جہنم میں جاؤ گے, بائے بائے. پھر اس کے بعد رسم ہوتی ہے رات میں اچانک دولہا غائب. کہاں گیا دولہا؟ لڑکیوں کے دوڑا دلہن کے ایریا میں چلا جاتا ہے, ساتھ ساتھ میں ساتھیاں بھی چلے جاتے ہیں. ایک دن کے لیے کیا مر جا کے عورتیں ہو گئی؟ پردہ کرنا واجب ہے. کتنے احادیث کو ہم خلاف میں جا رہے ہیں, پورا خرچہ ہو رہا ہے. پھر شادی کے بعد جمعگی ہوتے ہوتے اچانک ڈوری کے ساتھ, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوئی تو برکت چلے گی. تو آپ دیکھے ہوں گے اس کے بعد ہمارے دولہے صاحب جاتے تو پھولوں کا آپ دیکھیں, پھولوں کی لڑیاں رہتی, دیکھیں بالکل سیم جیل کے اندر جو سلاخیں رہتی نا سیم ویسی ہے دیکھیں. اور کیوں پہنتے ہیں؟ ہمارے ساتھی نے کہا اس لیے پہنتے کہ چار چار پانچ پانچ بچوں کا چکر چلتا ہے تو چھپا کے چہرے کو دولہے کو لے جایا جاتا کہ کوئی بچی درمیان میں رہے کہاں جا رہے ہیں میرے تو جس جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفتیں ہو رہی ہوں یہ ہے اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر بات بڑھانا. امید کرتا ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عمر ہے, میں کال سینٹر ایگزیکٹو ہوں. میرا سوال مستق سے متعلق ہے. پہلے جب میں 2.5 سال پہلے اسلام قبول کیا ہوں اور آپ سے ایک دعا بھی کرتا ہوں کہ آپ ہی نہیں یہاں پر جتنے بھی آڈینس ہے وہ سب لوگ میری امی بابا کے لیے آپ سب لوگ دعا کریں تاکہ میں اسلام کو کھلے عام پریکٹس کر سکوں. میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پر حیدرآباد میں کی بات لیتا ہوں میں, پورے ہندوستان کی تو مثال نہیں دے سکتا. میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی ٹیچنگز کو فالو کرنا صحیح, بہت زیادہ فالو کرنے کے لیے بتاتے ہیں. اس سے ہٹ کے اگر ہم صحیح احادیث وغیرہ پڑھ کر کوئی عمل کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھٹک گئے ہیں راستے سے. تو یہ کہاں تک صحیح ہے, کس مستق کو فالو کرنا چاہیے ہمیں؟ اور یہ بھی دیکھا ہوں کہ اللہ کے نبی کی ٹیچنگز کچھ اور بتاتی ہے اور یہ مستقوں کی ٹیچنگز کچھ اور بتاتی ہے, تو اب مجھے کیسا فالو کرنا چاہیے, کون سے مستق کو فالو کرنا چاہیے, یہ میرا سوال ہے.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا اسلام میں آنا قبول فرما لے. اور میرے بھائی آپ نے جملہ غور کیا ہوگا, میں چاہتا ہوں کہ میرے ماں باپ بھی اسلام قبول کر لے تاکہ میں کھلے عام اسلام کی پریکٹس کر سکوں. یعنی بھائی کو مشکل ہو رہی ہے پریکٹس کرنے کے لیے, ہمارے بہت سارے مسلمان بھائیوں کو ماں باپ نہیں روک رہے, ہم کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے لیکن ہم اسلام کی پریکٹس نہیں کر رہے. ایک طرف بھائی یہ جذبے میں ہے کہ میں اسلام کی پریکٹس کروں گا اور کر نہیں پا رہے ہیں, دوسری طرف ہم کو پورا موقع ہے. کیا قیامت کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو چھوڑ دیں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوال کی وجہ سے ہمارے ایمان کو تازہ کر دے. بھائی نے کہا کہ جب میں اسلام قبول کیا ہوں تو ایسے وقت پر کون سے مسلک کو فالو کرنا چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اور صحابہ کے مسلک کو فالو کر لیجیے. اور کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ٹیچنگ کو فالو کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، میں بھی کر رہا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اذا صحل حدیث، آتھینٹک حدیث آ جائے تو وہی میرا مذہب ہے. جب میری بات قرآن مجید سے ٹکرا جائے میری بات چھوڑ دو، جب میری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ٹکرا جائے میری بات چھوڑ دو، جب میری بات صحابی سے ٹکرا جائے میری بات چھوڑ دو، جب میری بات تابعی سے ٹکرا جائے، تابعی بھی انسان ہے میں بھی انسان ہوں، دونوں میں سے جس کی بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹیلی ہو اس کو لے لیا جائے. یعنی کہ تابعی کے درمیان کمپٹیشن کی بات ہو رہی، نبی صلی اللہ قرآن سے ٹکرا جائے میری بات چھوڑ دو، حدیث سے ٹکرا جائے میری بات چھوڑ دو. اگر میں کوئی حدیث جو آتھینٹک ہو اگر میں اس کو فالو کرتا ہوں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اگر باتوں میں چھوڑ دیتا ہوں تو الحمدللہ میں اماموں کی بات پر عمل کر رہا ہوں. تو اس لیے آپ کو پرابلم میں ٹیچنگ کو آپ فالو کیجئے. یہ چاروں اماموں نے کہا ہماری بات اگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا جائے تو ہماری بات چھوڑ دو، تو آپ اس کو فالو کیجئے نا. آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ کو امام کی اتباع بھی مل جائے گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع مل جائے گی. اگر آپ امام کی بات مانیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ چھوڑ دیں گے، نہ آپ نے نبی کی اتباع کی نہ امام کی اتباع آپ نے کی. امید کہ آپ کا دعویٰ مکمل.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عادل ہے. الحمدللہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ایمان رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، لیکن چند عیسائی سوال کر رہے ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا حوالہ دے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی کرتے سب وقت پہ جو نکاح کے جو پیپر رہتے اس میں سگنیچر کر رہے تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہونے سے پہلے بات نہیں کر سکتے تھے، اس وقت میں کچھ لکھنے کے لیے کچھ لے کر آؤ بول کے اشارتاً بولے ایسا حدیث سے کے حوالے دیتے ہوئے.
میں تیلگو میں فل ٹائم دعوت کا کام کرتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی تیلگو میں فل ٹائم دعوت کا کام کر، اللہ تعالیٰ آپ کی دعوت کا قبول فرما لے، اور جتنے بھی ہمارے بھائی جو بھی زبان جان رہے اللہ تعالیٰ سب سے دعوت کا کام لے لے. اور بھائی نے یہ کہا کہ بعض عیسائی یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد احادیث سے پتا چلتا ہے کہ وہ امی نہیں تھے، یعنی کہ ان کو لکھنا آتا تھا، جیسا کہ انتقال سے پہلے انہوں نے شاطر کہا تعالو اکتب لکم، لاؤ میں لکھ کر دے دوں. اور بھائی کہہ رہے ہیں شادی کے وقت پر انہوں نے سگنیچر کی، پہلی مرتبہ مجھے علم آیا کہ اس سگنیچر نبی صاحب کے زمانے میں شروع ہو گئی. سگنیچر نبی صاحب کے زمانے میں کہاں شروع ہوئی؟ خیر، تو اس کے اندر جو ورڈ آ رہا لاؤ کتاب لاؤ اکتب لکم، میں تمہیں لکھ کر بتا دوں. بھائی وہ نصرانی عیسائی ابھی تک اس لیے باقی، اس کو عربی سمجھ میں نہیں ہے نا، اگر اس کو عربی سمجھ میں آتی تو کلمہ پڑھ لیتا تھا، چونکہ اس کو عربی سمجھ میں نہیں اس وجہ سے وہیں چھے بیچارہ دائرے کے ادھر. ہم چاہتے ہیں دائرے کے ادھر آ جائے، عربی سمجھاتے ہیں اس کو. مثال کے طور پہ اگر آپ کہتے ہیں شاہجہاں نے تاج محل بنایا، تو شاہجہاں پھوڑا لے کے ٹھہر گیا، بسبل لے کے، مطلب یہ ہے کہ ان کی نگرانی میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دوں مطلب یہ ہے میری نگرانی میں لکھا دوں گا. اس کو اسناد مرسل کہتے ہیں. کسی بھی دنیا کے مسلمان نہیں، دنیا میں کوپٹک کرسچن کتنے پائے جاتے ہیں؟ ہزاروں پائے جاتے ہیں، مصر کے اندر، لبنان کے اندر، جو عربی جانتے ہیں. آپ کسی بھی کرسچن سے، جو انصاف پسند ہو، شرط یہ ہے انصاف پسند ہو، کسی بھی کرسچن سے آپ پوچھ لیجئے عربی زبان میں اسناد مرسل کس کو کہتے ہیں. اسناد مرسل کا مطلب یہ ہے، ایک انجینئر کہتا ہے یہ بلڈنگ میں نے بنائی ہے، بچہ پلٹا ہے پوچھا ابا کب پوڑا اٹھائے، بولو ابا کب صبر اٹھائے، تو مطلب ہے نا مطلب میری نگرانی میں ہوا. یہ اردو میں بھی ہے، ویسے عربی زبان میں بھی ہے، لاؤ میں لکھ دوں تمہارے لیے، یعنی مطلب ہے کہ لاؤ میں یہ سارا کام کروا دیتا ہوں میری نگرانی میں. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا. عربی سمجھ میں آتی تو کلمہ پڑھ لیتا تھا وہ شخص، اس میں آپ کو زیادہ بری مت ہوئی.
اب ہم اگلے سوال بہنوں سے لیں گے. مائک پلیز.
السلام علیکم
ورحمۃ
اور بھی اپنی روز مرہ زندگی میں آپ کا سلم کے خدمتوں کو کیسے روز عمل میں لائے، میرا سوال ہے. جواب
بالکل آپ کا پیسہ بتائیے.
جی میں اسٹوڈینٹ ہوں.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن نے ایسا سوال کیا پارشل، خالی اپنا پوچھ لیا بہنوں کا. ہم تو چاہتے سوال ایسا یونیورسل ہونا چاہیے بھائیوں اور بہنوں کے لیے، کیونکہ ہم بھائیوں کو بھی جنت میں جانا، بہنوں کو بھی جنت میں جانا انشاءاللہ. تو ہم کو کیسے سنت کو فالو کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، سمجھا، سمجھایا، عمل کیا، آپ نے امپلیمنٹ کیا. تو قرآن مجید اور صحیح احادیث کی جو بھی شریعت ہے، تو سنت ہی نہیں، قرآن مجید، صحیح احادیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا. اپنی اگر استطاعت ہو تو دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے ہاتھوں کے ذریعے سے اس اللہ کی زمین پر اللہ کی خلافت کو نافذ بھی کریں گے انشاءاللہ. یہ سارا جذبہ رکھنا. اور گھریلو اعتبار سے خواتین بہت بڑا رول ادا کر سکتی ہیں. مثال کے طور پہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے 3 بر اعظموں پر حکومت کی. 3 بر اعظم مطلب گھر کا بیڈ روم نہیں ہوتا، 3 بر اعظم کا مطلب کانٹیننٹ. بش اور بش کے ابا نے مل کر بھی 1 بر اعظموں پر شاید حکومت کر لی ہوگی، 3 بر اعظموں پر تو بش اور بش کے ابا نے بھی نہیں کی. ہمارے عمر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے 3 بر اعظموں پر انہوں نے حکومت کی. اس زمانے کے جو صحابہ اور تابعین تھے جنہوں نے پورے مل کر یہ حکومت کو انہوں نے سنبھالا، یہ صحابہ اور تابعین کی تربیت کرنے والے وہ خواتین تھے جنہوں نے گھر کے اندر سے اتنا بہترین بیسٹ پروڈکٹ دنیا کے سامنے پیش کیا. تو خواتین کیا کر سکتی ہیں آنے والے زمانے میں؟ بھانجے، بھتیجے، جو بھی خاندان میں بچے پائے جاتے ہیں، بڑے پائے جاتے ہیں، بہترین تعلیمات کے ذریعے سے اپنے گھر کا ماحول اسلامی ماحول بنا دیجیے. گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی حکومت قائم کیجیے. باپ کو چاہیے کہ ماں کا ڈرنا بٹھائے بچوں پر، ماں کو چاہیے کہ باپ کا ڈرنا بٹھائے، بلکہ دونوں مل کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ڈر دونوں بٹھا دیں. گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہونی چاہیے، نہ باپ کی حکومت ہونی چاہیے نہ ماں کی حکومت ہونی چاہیے. وہ اطیع اللہ و رسولہ، کہا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ اور اس کے رسول کی سلطنت قائم کر لے گا، اطاعت کر لے گا، وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے دنیا اور آخرت میں. تو آپ اپنے گھر کا ماحول بنائیے. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا ارشاد فرمایا، ایم امرأۃن صلت خمسہا وصامت شہرہا وحسنت فرجہا واطاعت بالہا دخل الجنۃ من ای باب شاء کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی بھی عورت 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لے، عورت نماز کی پابندی کرتی ہے تو ماحول ظاہر بات ہے گھر خود بخود صاف ستھرا رکھے گی نا، صاف ستھرے ماحول میں ہی پڑے گی تو بائی ڈیفالٹ صاف ستھرا ہو جائے گا گھر. گھر کے اندر جو کوڑا کرکٹ نہیں رہے گا اس کو دیکھ کر بچے پڑھنے لگیں گے، اس کو دیکھ کر شوہر کہے گا وہ بھی چلا جائے گا، اس طرح سے اثر پڑے گا انشاءاللہ، دوسرے لوگ پڑھنے لگیں. 5 ٹائم کی پابندی کرنے والی خاتون، نماز کی پابندی کرنے والی خاتون، پورے روزہ رکھنے والی، دار بات روزہ رکھے گی تو کھانا بنائے گی سحری کے لیے، افطار کے لیے، خود بخود انتظام ہو گیا اور دینی ماحول بھی قائم ہو گیا. جس نے رمضان کا کے پورے مہینے کے روزہ رکھنے والی خاتون اور اپنے عزت اور ناموس کی حفاظت کرنے والی، اس کے اندر ساری باتیں آ گئی. ہر طرح کی بے حیائی جو کچھ بھی، اپنے مانڈی پر بچے کو لٹا کر فحش گانے دیکھیں گے تو گویا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہم نے کب سے سکھا دی؟ بچوں کو بچپن سے سکھائی. اگر ہم نے بچپن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے خلاف، نافرمانی پر بچوں کو اگر ہم نے ٹریننگ دے دی تو یہ بچے بڑے ہو کر ماں باپ کی نافرمانی کرنے کتنی دیر. تو جو ماں باپ اپنے بچوں کو گندے گندے بیانوں میں تو نہیں لاتے، کہتے ہیں کہ بھائی مسجد میں بچوں کو نہیں لے جانا چاہیے، اجتماع میں کیوں نہیں جا رہے، نہیں بچے گم جاتے ہوں گے، عجیب عجیب الٹے سیدھے بات. پھر اس کے بعد لیکن گھر کے اندر ایک ایسا ٹی وی آپ نے لا کر رکھا. عرب کے عالم نے بڑی پیاری بات کہی، عرب کے عالم نے ایک بڑی پیاری بات کہی، کہا اگر کوئی شخص گھر میں ٹی وی لاتا ہے اور ٹی وی پر اس کو کنٹرول نہیں ہے، گویا کہ اس نے ایک چتر اور چالاک ایسے ٹیچر کو گھر میں لا کر رکھا جو اس کے بچے کو مکاری سکھائے گا. وہ ٹیچر جو اس کے بچے کو ماں باپ کی نافرمانی سکھائے گا، وہ بچے کو فحش کام کرنا سکھائے گا، برے کام کرنا سکھائے گا. میری بہن، میں آپ سے کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ خاتون جو اپنے ناموس کی اور عزت کی حفاظت کرے گی، ہر فحش والے سارے چیزوں کو گھروں سے پاک کر دے. وہ اطاعت بالہا، اور گھر کے اندر نظام قائم کرنے کے لیے اتھارٹی ہونی چاہیے. مرد کی ذمہ داری ہے کہ کما کر لائے، عورت پر کمانے کی ذمہ داری نہیں ہے. تو کہا کہ مرد کو بڑا بنا دیا گیا، اس کے مقابلے میں آنرز کم وتھ ریسپانسبلٹی، بڑا بنایا گیا، ساتھ میں کمانے کی ذمہ داری لگائے گی. عورت کو کمانے کی ذمہ داری ہٹائے گی، کہا کہ اطاعت کر لے اپنے شوہر کی.
بیلنس سسٹم ہے, کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے. اس طریقے سے گھر ایک منظم شکل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گھر نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قافلہ بن جائے گا. اس طریقے سے آپ اپنے گھر کا ماحول بنا سکتے ہیں. امید کا آپ پیدا مکمل. السلام.
اگلا سوال ہم حیوی جانب سے مائک ون سے لیں گے.
السلام علیکم, میرا نام محمد ہے, میں آئی ٹی انجینئرنگ کر رہا ہوں ڈیکن کالج سے. میرا سوال یہ تھا کہ آج کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی غلو کی جاتی ہے کہ ان کو اشرف المخلوقات سے نکال کر نور مخلوقات بنا دی جاتی ہے, تو یہ کس طرح کی گستاخی ہے؟
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے بڑا بہترین سوال کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہم کو کرنی ہے لیکن غلو کیا آتا ہے, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود غلو سے منع فرمایا, ایاکم الغلو, غلو سے بچو. غلو کا مطلب ایکسٹریمزم, ہر چیز میں غلو منع ہے. غلو کا مطلب ایکسٹریمزم. بریانی اچھی ہے, زیادہ کھا لیا بد ہضمی ہوتی, تو ہر چیز اچھی ہے زیادہ نہیں کرنا, حد سے زیادہ کوئی بھی چیز نہیں کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے کرتے بعض لوگ کیا کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے کہتے. تو میں کہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ نور کہیں گے تو اس میں عزت کہاں بڑی؟ اللہ تعالیٰ اگر نور, نور مطلب نور روشنی, نور. فرشتے کس سے بنے ہوئے؟ نور سے. آدم علیہ السلام کس سے بنے؟ مٹی سے. آدم علیہ السلام کو السلام نے فرشتوں کو سجدہ کیا یا فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا؟ کس نے سجدہ کیا؟
فرشتوں.
فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ, مطلب نور جھک رہا ہے مٹی کے سامنے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بنا دیا تو آپ کم کر دیں درجہ. تو میں کہتا ہوں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بڑھائیے, گھٹائیے مت. ایک نور ہو کر غلطی نہیں کر رہے ہو تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, مٹی کے انسان ہو کر وہ غلطی نہیں کر رہے ہو تو بہت بڑی بات ہے. سمجھنے کا انداز ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا بشر مثلکم, میں تو تم جیسا انسان, انسا کا مات انسا ہوں, جیسا تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں. مطلب کئی چیزیں ایسی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے کہا اگر فرشتے کو بھی جاتے تو لوگ کہتے ہاں بھائی فرشتہ ہے تو فالو کرے گا ہی نا, تو لوگ کہتے ہیں نبی تو فالو نہیں کرتے تھے. کہا انسانوں میں سے بھی جا گیا, لیکن وہ وہ انسان کو ہم عام انسان کیسا نہیں کہیں گے. کہا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا, آپس میں ایک دوسرے کا جیسا کرتے ویسا مت کرو, ادب سے پیش آؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو انسان لیکن بڑے اونچے مقام والے, بڑے اونچے مرتبے. جیسے میں نے کہا نا پورے مخلوقات میں سب سے افضل انبیاء کرام ہے رسول ہے, پورے رسول اور انبیاء کرام میں سب سے افضل 25 انبیاء کرام اور رسول ہیں, سارے 25 انبیاء کرام میں سب سے افضل 5 اولو العزم رسول, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پانچوں میں بھی سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت والے ہیں لیکن وہ انسان ہوتے ہوئے اتنی بڑی اونچی فضیلت کمائے, وہ تو بہت بڑی بات ہے. امید کہ آپ کا جواب مکمل.
اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے مائک 2 سے لیا جائے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میرا نام محمد عمر ہے اور 2.5 سال الگ ہے, اللہ فضل سے 5 سال الگ آیا ہوں, میں بھی اسلام قبول کر رہا ہوں. بشیر بھائی میرا سوال ہے کہ میرے والدہ گھر پہ رہتے تو کل بڑے بھائی نے کہا کہ میں بت پرستی نہیں کروں گا, میں اللہ پر ایمان لاؤں گا, تو ان کو رات میں کھانا وانا نہیں دے کے گھر پہ نہیں سننا بول کے ہٹال دیے. تو بھائی میرے سے فون کرا کیا بھائی آپ بولتا, میں بولا بھائی کچھ بھی کھا لو اور کہیں بھی سو جا بولتا ہوں, مسجد میں آرام کرا. تو اس کے لیے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے رسول صحابی کے ساتھ بھی اس طرح واقعہ ہوا یا پھر کسی کے ساتھ بھی ہوا دوسروں کے ساتھ؟ سوال ہے.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی شاید آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں یعنی مسجد میں رکنے کا واقعہ بول رہے ہیں, صحابی کا جو پیشہ کلیئر نہیں آپ کا, یعنی مسجد میں جو رکنے کا کوئی واقعہ پیش آیا کیا؟ جو غیر مسلم ہے جنہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا مسجد میں رک سکتا ہے؟ نہیں رک سکتا. یہ سوال آپ کا؟
نہیں نہیں, الحمدللہ بھائی نمازوں پر دے سب ہے,
کلمہ پڑھ چکے ہیں
جی الحمدللہ اللہ کا شکر
جی. تو مطلب کوسا واقعات کیا ہے؟
وہی میرے گھر میں ماں باپ کے ساتھ رہتے, جیسے میرے گھر میں بسم اللہ کے نہیں پکایا جاتا اور بڑے گوشت کا نام لیے تو گالی گلوچ, اگر آپ کا میں پروگرام دیکھا ای ٹی وی اردو کا تو لڑائی جھگڑا. تو اس لیے گھر میں رہ سکتا ہوں یا نہیں, کیونکہ 8 دن پہلے نکاح ہوا اللہ کے فضل سے, 9 دن شاید, تو انشاءاللہ اس کی کوئی تفصیل بتائیے.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے بہت ہی بہترین سوال کیا ہے. صحابہ کرام میں یہ پرابلم بہت زیادہ آ رہے تھے, یہی وجہ ہے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کے آیت نمبر 14 نازل ہوئی کہ صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ ماں کلمہ نہیں پڑھ رہی ہیں, صحابہ کو تڑپ تھی کاش کہ میری ماں جہنم سے بچ جاتی. کئی مسلمان ہو جاتے تھے تڑپتے تھے، ارے میری ماں ابھی تک جہنم کے راستے پر ہے، میرا باپ ابھی تک جہنم کے راستے پر ہے، بھائی میرا جہنم کے راستے پر ہے. کاش کہ ہم مسلمانوں کی بھی تڑپ ایسی ہو جائے، جتنے بھی جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے وہ جہنم میں جلیں گے. کیا ہمارے اندر تڑپ نہیں ہے؟ تڑپ ہونی چاہیے. تو اب صحابہ اکرام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ رہا تھا، تو ایسے وقت پر کیا کرنا؟ اگر رہیں گے تو پھر اطاعت کرنا، اگر نہیں رہیں گے تو دیکھو ماں باپ کو چھوڑ دیے. تو اللہ تعالیٰ نے بہترین فارمولا دیا قرآن میں، دیکھ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر ماں باپ تمہیں شرک کی طرف بلائے، کفر کی طرف بلائے، اس میں اطاعت نہیں، نو کمپرومائز، سوال نہیں اٹھتا. اس کے لیے اگر آپ تکلیفیں اٹھاتے ہیں ثواب، مسلمان پر کاٹا بھی چکتا ہے ثواب، بخار بھی آتا ہے ثواب، کلمے کی برکت. کچھ بھی تکلیف آ جائے کم سے کم مسلمانوں کیا فائدہ ہے؟ دعا نہیں بھی کیا ہے، تکلیفیں بھی آ گئی تو ثواب. اگر آپ اللہ کا ذکر نہیں کرے، کتنا بھی گیا گزرا مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھا، پھر بھی نہیں کرا، تکلیف بھی آ گئی تو ثواب ہے ماشاء اللہ، کلمے کی برکت سے. کتنی بڑی فضیلت ہے خالی کلمہ پڑھ لینے کی. سیم تکلیفیں تو غیر مسلم کو بھی آ رہی ہیں، لیکن یہاں پر آنے سے کاؤٹ ہوتے چلا جا رہا. اور کہا آپ کہ اگر آپ گھر پہ رہنا ہے کمپرومائز نہیں کرنا ہے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ پلا وصاحب ہما فی دنیا معروفا، دنیاوی اعتبار سے ہر اچھے طریقے سے سلوک سے پیش آنا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے سلوک کو دیکھ کر ان کا پتھر دل موم ہو جائے. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے، پورا مکے کے اندر خالی اشارہ ہو تو صحابہ اکرام گردنیں کاٹنے کے لیے تیار ہے، باپ کے خاتلین موجود ہے، والدہ کے بھائیوں کو قتل کرنے والے پورے کے پورے موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والے موجود ہے، اور سفیان رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا آ کر کہہ رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہہ رہے ہیں یوم یوم الملحمہ، آج تو گوشت اڑانے کا دن ہے، اے نبی آپ بتائیے آپ کیا کہتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میرے بارے میں کیا سمجھتے ہو؟ کہا انت کریم وابن کریم وابن ابن کریم، آپ تو عزت والے ہیں، عزت والے کے بیٹے ہیں، عزت والے کے پوترے، ہم آپ سے اچھی امید لگاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کھانے کا دن ہے، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم پورے کے پورے آزاد. اتنے پیارے اخلاق کو دیکھ کر انہوں نے کہا، جاتے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے کہاں آپ کا دامن چھوڑ کر؟ سب نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول. اچھے اخلاق کے ذریعے سے دل جیتنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ اگر وہ تکلیف دیتے بھی ہیں تو جہنم کی آگ کی تکلیف اور زیادہ خطرناک ہے، کم سے کم اس کے خاطر رہ جائیے. اور اسی طریقے سے اور ایک بھی واقعہ اخلاق کا سناتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کمانڈر، فوج جنگ چل رہی تھی مسلمان کے اور غیر مسلموں کی، تو ایسے وقت پر پرانے زمانے میں یہ اصول تھا کہ رات کے وقت پر مغرب کے بعد جنگ نہیں ہوتی تھی، اپنے اپنے مردوں کو لا کر دفن کرنے کے کام، تیمارداری کے، کھانے پینے کے، رات میں جنگ نہیں. تو جب رات ہوئی، مغرب ہوئی، جنگ ختم ہوئی، ادھر کا قافلہ ادھر، ادھر کا قافلہ ادھر، مسلمان کمانڈر کو یہ پتا چلا کہ بازو والے جو لوگ کافر لڑ رہے ہیں ان کے پاس اناج ختم ہو چکا ہے، تو ایسے وقت پر کہا جاؤ جا کر اناج کے تھیلے دے دو، اناج کے تھیلے انہیں پہنچا دو. جب اناج کے تھیلے کی بات لے کر خاصد پہنچا تو وہ ڈر گئے، جتاتا نہیں کہیں چاول میں بم نہ ہو سکتا بات. تو ایسے وقت پر جب پہنچے ادھر تو واپس آئے، خاصد کہا کہ اس کی وجہ کیا سمجھا؟ یہ دن میں لڑ رہے اور رات میں حسن سلوک کر رہے، بات سمجھ میں نہیں. کہا کہ دن میں لڑ رہے تھے وہ تو ہماری دشمنی ہے، لیکن رات میں تو لڑائی نہیں ہو رہی ہے. اسلام کہتا ہے پڑوسی کے بھی حقوق ہے، کوئی پڑوسی بھوکا ہو اور آپ پیٹ بھرے سو جائیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اس وجہ سے اناج بھی جائے گا. کہا کہ اتنا پیارا مذہب، اتنے پیارے ماننے والے ہیں، ہم کیوں جنگ کریں گے؟ پورے جو جنگ لڑنے آئے تھے پورے کلمہ پڑھ لی. حسن سلوک کے ذریعے سے بڑے بڑے سورما پہاڑوں کو پگھل کر موم بنا دیا. بہت افیکٹو ہوئے ہیں. یہ طریقے کو آپ اپنائیے انشاءاللہ. مجھے امید ہے آپ دعا کیجیے، گڑ گڑائیے، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے ماں باپ کو، ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم سے نجات دے کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے.
السلام علیکم، میں خاص وائف بول رہی ہوں. میرا سوال ہے کہ آج جو یہ فرقے چل رہے ہیں مسلمانوں میں، بہنوں بھائیوں کے، اس ایک کلمہ جو ہے لیکن اس پہ جو ہے عمل تو بہت کم ہو رہا ہے، پابندیاں بہت کم ہو رہی ہیں، لیکن اس کی تحقیقات زیادہ ہو رہی ہے. اور یہ جو مسلم مذہب ہے، یہ اسلامیہ والے ہیں، سنت الجماعت والے ہیں، یہ جماعت کے جھگڑے زیادہ ہیں، اور نوجوان جو ہے اس حال میں پریشان ہے
کہ ہم کس پہ عمل کریں، یعنی حق الیقین کے بجائے ڈلم الیقین ہو جا رہے ہیں آج کے مسلمان، اب آپ اس کا جواب دیجیے، شکریہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن اللہ تعالیٰ آپ کا جذبہ قبول فرمائے، اور آپ کی اردو بھی بڑی خطرناک ہے، حق الیقین ڈلم الیقین، بہت اچھا. چلیے آپ نے توجہ دلائی ہمارے بھائیوں کو کہ ڈلمل طریقے سے کام نہیں چلے گا، حق طریقے سے، حق الیقین، عین الیقین، انشاءاللہ العظیم ضرور ہمارے بھائی آپ کی بات پر توجہ دیں گے. بہن کا جذبہ ہے کہ مسلمان فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، سب سے بڑا جو آپ کو مات نظر آتا ہے شیعہ سنی، پھر سنیوں کے اندر الگ فرقے، شیعہ کے اندر 43 فرقے، پھر سنیوں کے اندر الگ الگ فرقے، پورے ملا کے ایسا لگتا فرقے ہی فرقے. اور لیکن میں بہن آپ پہ بتانا چاہوں گا، الحمدللہ مسلمان اتنا بٹنے کے باوجود بھی کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کے جیسا الحمدللہ اس حد تک ہمارے پاس خونخوار انداز کے فرقے نہیں ہیں. آپ کو معلوم ہے پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم جس کے اندر پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک یہ ان کے درمیان جنگ بھی، دنیا والے کہتے ہیں بھائی معاشی بنیاد پر جنگ بھی، جبکہ اصل میں پہلی جنگ عظیم یا دوسری جنگ عظیم بھی جس کے اندر بتایا گیا گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اندر کہ دوسری جنگ عظیم میں 5.5 کروڑ معصوم مارے گئے. جنگ کیا تھی؟ کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ تھی، فرقہ واری جنگ تھی. اللہ کا شکر ہے کہ کسی شیعہ اور سنی نے آج تک پہلی جنگ عظیم دوسرے جنگ عظیم تک نہیں منائی. اللہ کا شکر ہے کہ ہم بہت بہتر ہیں غیروں کے مقابلے میں. لیکن میڈیا ایسا پروجیکٹ کر رہا ہے کہ مسلمانوں میں زیادہ اختلاف ہے. الحمدللہ مسلمانوں میں اختلافات ہیں ہم مانتے، لیکن اتنے زیادہ اختلافات نہیں ہے کہ خونخوار جنگیں ہوئی. اور مسلمانوں کے لیے خصوصیت کیا ہے، ہم ایک رات میں کبھی کبھی پورے کے پورے جمع بھی ہو جا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی بیس موجود ہے. لیکن غیر مسلموں کے پاس کوئی بیس، کیتھولک پروٹیسٹنٹ 66 پارے والا الگ ہے، 73 والا بالکل. ہو سکتا کوئی یہ کہے پھر نہیں شیعہ کے پاس بھی پاس پارے الگ ہیں. خود شیعہ کی آفیشیل ویب سائٹ، ایران کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے الشبکۃ العالمیہ الشیعہ الاسلامیہ، جو ایران کی آفیشیل ویب سائٹ ہے، اس ویب سائٹ کے اندر بتایا گیا ہمارا قرآن اور سنیوں کا قرآن ایک ہی ہے. جو یہ کہتے ہیں شیعہ میں سے کہ ہمارے پارے الگ ہیں وہ جاہل ہیں، ان کو ہم کنسیڈر نہیں کرتے، ان کو کوئی ہم آفیشیل لیول پر پاپولر نہیں کرتے، اور ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. مطلب کیا نکلا کہ شیعہ اور سنی کے پارے سیم ہیں. الحمدللہ بیس محفوظ ہے، نعمت محفوظ ہے، ہم مسلمان کبھی بھی جمع ہو سکتے ہیں. اختلافات ہو سکتے ہیں، اختلافات ہو سکتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے پیشن گوئی فرما دی 73 فرقوں کی. 73 فرقہ، عربی زبان میں فرقہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی فالو کر لیا سمجھے، اس کو بھی فرقہ کہتے ہیں. چلیے مان لیجئے 72 ہے، ہر ایک کو ایک ایک 72 بھٹک گئے سمجھے، 72 ایک ایک فرقہ، ایک ایک فرقہ، باقی پوروں کو نکال کے حق پہ لا سکتے نا. آپ یہ کہا بولے کہ پورے فرقے لہٰذا ان کو بھٹکنے دو؟ نبی صاحب ہم بھٹکو نہیں بولے. اگر ماں کہتی ہے آگے گڑا ہے تو گرنے کے لیے نہیں کہہ رہی ہے، ماں کہہ رہی گڑا ہے تو مت جاؤ. تو نبی صاحب نے کہا فرقے ہوں گے، مطلب یہ ہے کہ میرے بعد 73 فرقے ہوں گے، لیکن ایک فرقہ جنت میں جائے گا، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کو فالو کرے گا، اس مسلک سے جڑ جائیے، اس فرقے سے جڑ جائیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا فرقہ. بعض لوگ جلدی میں آگے کہتے ہم فرقہ نہیں ہم تو جماعتیں کہتے، فرقہ بننا پڑتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 73 فرقوں میں میری امت بچ جائے گی، بولے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا. اگر کہتے ہیں ہم فرقہ نہیں، مطلب 73 سے باہر ہوگے. پھر آپ فرقہ بننا پڑتا، عربی کا فرقہ الگ، اردو کا فرقہ الگ. اردو میں فرقہ نیگیٹو سینس میں استعمال ہوتا ہے، فرقہ وارانہ فساد، عربی میں فرقہ نیگیٹو پوزیٹو دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. 72 کے لیے جو استعمال ہوا وہ نیگیٹو کے لیے ہوا، ایک جو فرقے کے لیے استعمال ہوا جنت میں جانے کے لیے وہ پوزیٹو میں استعمال ہوا ہے. اور صحابہ اکرام کے درمیان بھی اختلافات تھے. اگر آپ ترمذی شریف پڑھیں گے ہر مسئلے کے نیچے 12 اماموں کے نامات، آپ تو 4 امام دیکھے، ترمذی پڑھتے تھے 12 امام، ارے بابرے. تو اس زمانے میں اختلافات تھے ہی نہیں، اس زمانے میں اختلاف نہیں تھا، اختلاف تھا. اختلاف کا مطلب ہے آپ کو روٹی پسند آ سکتی ہے، مجھے چاول. آپ ایک حدیث کا مطلب آپ ایک سمجھ سکتے ہیں، ایک حدیث کا مطلب کوئی ایک سمجھ سکتا ہے. لیکن صحابہ اکرام نے فرقے نہیں ڈالے، علوی، عثمانی، فاروقی، بکری، فرقے نہیں ڈالے. تو اختلاف ہو سکتا ہے، آپ اپنے اچھے طریقے سے سامنے والے کو اپنی بات بتا سکتے ہیں اختلاف ہو جائے تو، لیکن سامنے والے کو آپ منوا نہیں سکتے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، مجبور نہیں کر سکتے. میں نے جو مان لیا پوری دنیا ہے مانے نہیں ہو سکتا. اسلام میں گنجائش ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی حاکم کوئی فیصلہ کرے گا تو اس اگر صحیح فیصلہ ہو تو دو اجر ملیں گے, اگر فیصلہ غلط ہو جائے ایک اجر تو پکا ہے, مطلب کہ ایک لاکھ نیک ہے کام. لیکن جیسے ہی پتا چل جائے کہ میری بات قرآن سے ٹکرا جا رہی ہے تو فوراً اپنی بات کو چھوڑ کر قرآن حدیث کی طرف آ جانا چاہیے, کیونکہ قرآن و حدیث کے راستے پر چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں لے جانے والے, اپنے منمانے طریقے پہ جانے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں لے جانے والے. جب تک پتا نہیں ہے معاف ہے. تو جتنے بھی مسلمانوں میں فلبق اختلافات پائے جا رہے ہیں ہم تو یہ گزارش کریں گے کہ اس کو فرقوں کی شکل نہ دے. دوسری بات یہ ہے اختلافات کو اس کے حد میں رکھے, اختلاف برائے اختلاف میں ہونا چاہیے. اختلاف اگر آپ کرتے ہیں تو اختلاف برائے تعمیر ہو سکتا ہے, تنقید برائے تنقید میں ہونا چاہیے, تنقید برائے تعمیر ہو سکتی ہے. اختلافات ہوں گے بنیاد قرآن اور حدیث کی ہونی چاہیے. صحابہ اکرام کے درمیان میں بھی تھا کہ خلیفہ کس میں سے بننا چاہیے, انصار نے کہا ہمارے پاس سے ہونا چاہیے, مہاجرین نے کہا ہمارے پاس سے ہونا چاہیے, اچانک صحابی نے کہا الائمت من قریش, خلیفہ قریش میں سے ہوگا. حدیث آتے ہی انصار نے کہا ہم دستبردار ہوتے ہیں, ہم مہاجرین کو کہتے ہیں کہ وہ قریش کے ہیں ان کو خلیفہ بننا چاہیے. حدیث شریف آ جائے قرآن مجید کے آتے ہی مسلمان کو چاہیے کہ بات مان لیں. اس طریقے سے الحمدللہ اتفاق ہو سکتا ہے. پھر بھی جو فرقے بن چکے ہیں جماعتیں بن چکے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہودیوں سے تک معاہدہ کیا کہ ہم آپس کی جماعتیں مل کر امت کے جو ملی مسائل ہیں, مسجدوں کے گرد مسجدیں گری جا رہی ہیں, مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے جا رہے ہیں, کیا ہم پورے مسلمان جماعت والے مل کر آپس میں الائنس نہیں کر سکتے ملی مسائل کے لیے؟ کر سکتے ہیں. تو ہی اگر ماتا ہے تو بہانے آدھار ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ اگر میں مل جاؤں گا تو میرے کچھ حقوق تھوڑے دبنے پڑیں گے, اس وجہ سے ملنے کی باتیں ہم کم کرتے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا واختصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, تفرقہ مت کرو, اختلاف مت کرو. نے کہا اختلاف تو ہوگا انسان ہونے کے ناطے, تفرقہ بازی مت کرو, اتنے دور مت ہو جاؤ کہ کافر تمہیں چن چن کے مارے, اتنا دور مت ہو جاؤ کہ غیر مسلم تو تمہیں مارنے کے لیے کھڑا ہے اور ہم آپس کے اختلافات میں پڑے ہوئے. اس حد تک اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ دشمن کو آپ پر حاوی ہونے کا موقع ملا. تو مسلمان جماعتیں ہوتے ہوئے پہلے تو ہم کو چاہیے کہ قرآن اس کی بنیاد پر جمع ہو جائیں گے تو خود وہ جماعتیں ختم ہو جائیں گی, نبی اور صحابہ کے مسلک پر ہم آ جائیں گے. جنت میں جانے والا فرقہ وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کو فالو کرنے والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں بتایا, کام بتایا, میتھڈالوجی بتائی. صحابہ نے پوچھا وہ ایک جنت میں جانے والا کون ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں بتایا. اگر نام بتاتے تو ہمارے حیدرآباد کے مسلمان بھاؤ بوٹ گھر کے سامنے مئی چھوس اس سے مراد, نام بتاتے تو مسئلہ آتا. نام نے بتایا, کام بتایا. کام کیا ہے؟ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کو فالو کرنے والا ہے. وہ ہالینڈ میں ہو, وہ کوسٹل آندھرا میں ہو, وہ یورپ کے اندر ہو, جنگلات کے اندر ہو, سمندر میں ہو, جو کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو فالو کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا, اللہ کی نظر میں وہ ہے فرقہ ناجیہ, نجات پانے والا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نجات پانے والے فرقے میں شامل کر دے. آمین. واخر اللہ.
اگلا سوال ہم بھائیوں کی جانب مائک کون سے لیں گے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عقیل ہے اور میں انجینئرنگ کر رہا ہوں. میرا سوال مسلم معاشرے کے لیے, آج مسلم معاشرہ اس ان لوگوں کی ایسی حالت ہو گئی کہ جب ان کے سامنے کسی اصلاح کا کام یا پھر اللہ اور اس کے رسول کی بات کی جاتی ہے تو وہ لوگ یہ جب ان کے سامنے حکم کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس طرح کہا ہے, اس طرح اس چیز سے منع کیا ہے, تو وہ لوگ اس چیز کو سنتے اور چھوڑ دیتے ہیں. کیا ان کا یہ عمل نہ کرنا یہ گستاخی ہے؟ اگر گستاخی ہے تو اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے بہت ہی بہترین سوال کیا ہے. نواقض اسلام ایک ٹاپک ہے. نواقض اسلام کا مطلب نلیفائر آف اسلام, یعنی وہ چیزیں جو اسلام کو توڑ دیتی, یعنی آدمی اسلام کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے. اس میں سے دس قرآن اور حدیث کا سروے کریں گے تو دس ہے. اس میں سے ایک شرک کرنا ہے, اس میں سے ایک جادو کرنا ہے, اس میں سے ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو کم سمجھنا یا توجہ نہیں دینا. جیسا نہ جب قرآن اس کی بات آتی ہے تو بہت سارے مسئلہ رہتے ہیں, چھوڑو بھائی ٹائم کس کے پاس ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بہت بزی ہوں, یعنی جہنم میں جانے اتنا بزی ہوں جنت میں نے ٹائم نہیں ہے. بولے تھا مطلب ارے آؤ بھائی اسلام کی بات سنو. نہیں اصل بھائی بہت بزی ہوں بعد میں آتا ہوں. مطلب جنت میں بعد میں آتا ہوں, ابھی جہنم میں جانے بزی ہوں. اسی طریقے سے بعض لوگ نہیں بھائی اتنا بھی زیادہ پریجوڈس نہ چاہیے, براڈ ہونا چاہیے. جہنم بھی بہت براڈ ہے, گھما گھما کے پھینکا جائے گا, ستر ہزار سال کے بعد جا کے نیچے گریں گے. تو اسی طریقے سے بعد میں ایسا مذاق اڑاتے ہیں کرتے ہیں یا تیور چڑھاتے ہیں یا زبان نکالتے ہیں یا شریعت کا مسئلہ آتا تو کہتے ہیں میں ذرا لبرل ہوں, میں ذرا الگ ہوں, میں الگ طریقے سے جہنم میں جانے والا ہوں, میرے ساتھ نکلتا ہوں, مطلب میں سب سے الگ سوچتا ہوں, آپ کو الگ طریقے سے جہنم میں پھینکا جائے گا, میں ذرا الگ ہوں, معلوم نہ ہو معلوم ہے الگ ہے, اس وجہ سے جہنم میں بھی الگ ایک طریقہ, ایک نیچے سے راستہ دے کے آپ کو ڈالا جائے گا, منافقین کا سب سے نیچے جاتا راستہ. تو اس وجہ سے جو بھی اس طریقے توجہ نہیں دیتے, لیول ہے اس میں, الگ الگ لیول ہے. جو بالکل توجہ نہیں دیتے ہمارے عام مسلمان ہیں جو عمل کرنا نہیں چاہتے, اس کو سستی کہتے ہیں, ہم اس کو اتنے بڑے بہت ان کے دل میں ڈر ہوتا ہے لیکن سستی ان کے پاس ہے, وہ لوگ کل 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 کہتے 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 انتقال ہو جاتا ان کا. تو ایسے لوگ کو ہم عقیدے کے اعتبار سے وہ لوگ ان کا عقیدہ اچھا رہتا ہے ماننا چاہتے ہیں لیکن سستی کی بنیاد پر کر نہیں پاتے. ظاہر بات ہے جو اپنے عمل میں جتنا پیچھے ہو جائے گا جنت میں اتنی دیر سے آئے گا, جو چاہتا ہے کہ جنت میں جلدی آ جائے اپنے عمل کو بڑھانا پڑے گا. مثال کے طور پہ ایک نے پاسپورٹ بنا لیا, پاسپورٹ بنانے کے بعد ویزا کی ضرورت ہوتی ہے, ویزا کے بعد ٹکٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ایک آدمی خالی پاسپورٹ بنا کے رکھ لیا, باہر جاؤں گا باہر جاؤں گا تو نہیں جا سکتا, لا الہ الا اللہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ پڑھ لیا, جب تک اس کا عمل پا, جب تک اس کا عمل ویزا ہے, جب تک اس کا اچھا عمل اس کی دعوت ٹکٹ ہے, جب تک وہ ٹکٹ اور ویزا کا انتظام نہیں کرے گا جنت پہ بھی دیر سے جائے گا. تو امید کرتا جاؤں مکمل ہو.
میرا نام سید شوکت ہے, میں چاہ رہا ہوں میرے اتر پردیش. آپ ماشاء اللہ اچھا سوال آپ بولے, اچھا بولے سرخا پردیش کے بارے میں. میرے نام بھیا بولے پتر چار لوگ کو سرکاری, یہ چاہے علیم کو آتے دو طریقے عالم ہوتے اس کو بولتے ہیں, بتا رہا ہوں اگر بتا رہا ہوں عوام جو بولنا آپ بولنا چاہ رہے کیسا چاہے, کیونکہ عالم دو طریقے کے عالم کے ساتھ میں عالم اس کے بارے میں بولو اور پرانے پرمانا اتا مرن نام کا اس کا مطلب کیا ہے, عالم کیا بول رہے ہیں, اگر عالمان بولے تو عوام سمجھتی ہے اس کے بارے میں. سر مجھے مہربان کر سلام
علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ بھائی کے جذبے قبول فرمائے. کہ بھائی چاہتے ہیں کہ ریزن بتائیں کہ کس وجہ سے لوگ مس گائڈ ہو رہے ہیں. بھائی نے خود اپنے سوال میں کہا کہ علماء سو ہوتے ہیں اور علماء خیر, اچھے علماء کرام جو صحیح بات بتاتے ہیں, قرآن اور اس کے پورے حوالے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں, اور کسی اپنی بنائی ہوئی جماعت کی طرف نہیں بلاتے, اپنے ایریوں کی طرف نہیں بلاتے, بلاتے ہیں تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے کی طرف بلاتے ہیں. یہ اچھے علماء کرام جو اپنے گھر کے بنائے ہوئے میڈ ان ہاؤس, اپنے گھروں کے بنائے ہوئے نئے نئے شریعتوں نئے نئے جگہ پہ بلاتے ہیں, یہ وہ علماء ہیں جن کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے, تو یہ علماء سو ہو گئے. تو وجہ کیا ہے مس گائڈ کرنے کی؟ وجہ کہیں ہو سکتی ہے, کوئی اپنی دکان چمکانا چاہتا ہے, کوئی آدمی خود مس گائڈ ہے دوسروں کو سمجھ رہا ہے. ایک ہوتا ہے جہل مرکب, جہل مرکب مطلب وہ جاہل ہے, اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ جاہل ہے, اس کو ہوتا ہے جہل مرکب. یہ زیادہ ہے ہمارے پاس, ہر کوئی سمجھتا مجھے بہت زیادہ علم ہے, بعد میں پتا چلا تو پتا اس کو پتا چلے گا وہ خود آدمی ہر یہ بات ایسی نہیں تھی کیا, کانفیڈینس کا جگہ پھیلا رہتا ہے اسلام سمجھ کے. ہمارے پاس سب سے بڑی کمی تو یہ ہے, اسی لیے دعا مانگنی چاہیے اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم کا ہمارے پاس جو ترجمہ مشہور ہے پبلک میں, شو از دا رائٹ وے, آپ نے انگلش میں سنا گا, یہ انکمپلیٹ ترجمہ ہے. اے اللہ سیدھا راستہ دکھا, اس وجہ سے کئی مسلمانوں کو سیدھا راستہ معلوم ہے چلنا نہیں چاہ رہا, سیدھا راستہ دکھا نہیں, اے اللہ سیدھے راستے پر چلا, چلنے کی توفیق دے, باقی رکھ مرتے دم تک باقی رکھ. ہدایت کی دو معنی ہیں, ایک ہدایت توفیق, ہدایت ارشاد. اے اللہ علماء بھٹکا سکتے ہیں, لوگ بھٹکا سکتے ہیں, اللہ تو مجھے ہدایت دے. قرآن کی آیت ہے سورہ شورا نمبر 42, وہ یہدی الیہ من ینیب, جو تڑپ کر اللہ سے ہدایت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سچی راہ بتائی دیں گے, کوئی اس کو بھٹکا نہیں سکتا. دنیا میں کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ کسی کو بھٹکا دے, کسی کو جہنم میں لے کر پھینک دے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم, جب آدمی اندر سے ٹیڑھا بنتا خود ٹیڑھا بنتا اللہ اس کو بھٹکا دے. اللہ کسی پر ظلم, ایک آدمی جنت میں جا رہا اٹھا کے جہنم میں نہ پھینک دیتے اللہ تعالیٰ, ایک آدمی جہنم میں جا رہا تو جنت میں نہیں ڈالتے, جنت میں اگر جا رہا ہے تو اس کو اٹھا کے مجبور کر کے جہنم میں نہیں ڈالتے. اللہ تعالیٰ قرآن میں نے کہہ رہے فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم, جب آدمی خود بھٹکنے کے اندر راستے پیدا کرتا ہے تو اللہ اس کو بھٹکا دیتے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ, جو تڑپتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیں گے. قرآن میں کا وعدہ پکا ہے سچا ہے, دنیا میں کوئی کچھ بھی کہہ لے قرآن کی دو آیتیں کافی ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور کر کے نہ بھٹکاتا ہے نہ راستہ بتاتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور بھٹکنے کے یہ دونوں چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے بندے کے حوالے کر دی. تو اسباب کیا ہے؟ انسان کی خود کی کم علمی,
خود وہ لوگوں پہ اتنا زیادہ